بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرهوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعالج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی یحل القرآن کیا حال آپ سب کا الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی اور زیادہ برکت ڈالے آپ کو علم میں اضافہ کرے آپ کا آنا قبول کرے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور مجھے تو اتنا غم لگ رہا ہے کہ اتنی تیزی سے گزر رہے ہوئے ہیں رمضان اور اتنی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے لگتا ہے کہ جلدی سے ختم ہو جائے گا اور دل چاہتا ہے یہ ختم کبھی نہ ہو نا تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم میں سے بہت ساروں کو توفیق دے گا کہ ہم اس کے ساتھ جڑ جائیں گے اور پھر ہم اپنی کلاسز لیں گے اور یقین مانے آپ اس وقت جو انجوائے کریں گے نا ابھی تو یہ ایک گلمس آپ کو دکھایا آیا ہے گلمس کے اس میں ہے کیا ایک جلدی سے لیکن اس کے اندر خزانہ چھپا ہوا اس کے اندر جتنا مرضی گوتے لگاتے جاؤ جتنا مرضی طے میں چلے جاؤ پھر بھی آپ اس کی طے کو نہیں پہنچ سکتے خزانے ہیں ریئلی ہر وقت ایک نئے انداز کے سامنے کو ایک نئے انداز کے ساتھ قرآن سامنے آتا ہے یقین مانے بالکل میں ٹرو بات کر رہی ہوں کہ پہلے دن جب میں نے قرآن سنا تھا اور آج میں سن رہی ہوں یا آپ کے جتنا مطلب آہستہ 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 گرو ہوتے ہیں گروتھ ہوتی جاتی ہے یا آپ ڈفرنٹ اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں ہر دفعہ آپ کو نیا آتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ میں نے تو پہلے پڑھا ہی نہیں تھا یہ والا یہ بات تو مجھے پہلے پتہ ہی نہیں چلی اور الحمدللہ اس لیے انشاءاللہ جب آپ لوگ بھی اس کو دیکھیں گے آپ اس کے ساتھ سفر کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ ہر سفر میں ایک نئی چیز سامنے آئے گی اور سمجھیں گے اچھا یہ قرآن ہے یہ مجھے اتنی دیر سمجھ نہیں آئی تھی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی سمجھ میں اضافہ کریں ٹھیک ہے چلیے اپنی اٹینڈنس جیسے کہ شروع میں تھا مارک کر لیجیے گا ہم انشاءاللہ تھوڑی سی جلدی سے ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے اس لیے پوری بات تو نہیں ہو سکتی لیکن جتنی بھی کریں گے کل میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ ہم کیا کر کے آئیں گے چھوٹا سا کام دیا تھا میں نے چھوٹا سا کام دیا تھا یاد ہے کسی کو میں نے کہا تھا صرف سورۃ فرقان کا ترجمہ پڑھ کے آئیے گا سورۃ فرقان کا صرف ٹرانسلیشن کس نے پڑھی کہ نہیں پڑھی چلیے ہم تھوڑا سا گو تھرو ہوتے ہیں کیونکہ ٹائم نہیں ہے میں آپ کے وہ سے انتظار کروں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین الہی آمین اچھا اس میں میں بہت زیادہ میں نے کہا تھا ہم ایک ٹاپک کو زیر بحث رکھیں گے. اس میں جو ہم نے اصل میں وہ پوائنٹ لیتے ہیں جو ہم امپلیمنٹ کرنا ہم نے اپنے اوپر نا رائٹ. لیکن آپ نے دیکھا اس صورت کا آغاز ہی کتنا خوبصورت تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے بارے میں دلیل دی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بارے میں اپنے رب ہونے کے بارے میں دلائل دیے اور اتنے خوبصورت دلائل ہیں کہ دیکھتے جاؤ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا منظر پیش کیا, موت کا تصور دیا. پھر اسپیشلی 19 آیات کے اسٹارٹ میں اس کوشچن کا آنسر دیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے ہمارے اوپر یا ہمارے سامنے ہمارا رب بھی کیوں نہیں آ گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا کہ جب فرشتے آئیں گے تو کیا ہوگا. فرشتے آئیں گے تو اچھی بات ہوگی, خوشخبری ہے. لا بشرا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لا بشرا یوم یوم المجرمین, اسی مجرموں کے لیے مجرم لفظ یوز ہے, مجرم. کوئی بھی خوشخبری نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگا اس دن, یہ مجرم لوگ کیا کریں گے, کتنا سخت دن ہوگا ان کا. اور یہ کیا کریں گے, اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چبا رہے ہوں گے. امیجن کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا وہ یوما یا عبد الظالم علی یدئی اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو وہ کھا رہا ہوگا, ظالم اینی ظالم رائٹ. اور اس کا اس وقت وہ کہے گا کیا, چلیں یہ تو آپ کو یاد رہا ہوگا نا, اس وقت وہ کیا کہے گا انگلیاں چباتے ہوئے. جب وہ اپنی انگلیاں چبا رہے ہوں گے ظالم تو کیا کہیں گے ساتھ, کس بات کی حسرت کریں گے, کس بات پہ افسوس کریں گے. کاش ہم ایمان لے آتے, کاش ہم نے نبی جو اللہ نے لفظ یوز کیا مار رسول سبیلا, ٹھیک ہے ایمان تو لانا یہاں پہ اسپیشلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رستے کو اپنانے کے بارے میں بات ہوئی کہ کاش ہم نے سنت کو اپنایا ہوتا. آج ہم سنت پہ عمل کرتے ہیں تو لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں, بیکورڈ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے کیا کہتے ہیں کہ وہی کامیاب ہیں. اس وقت افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے نبی کی کا رستہ اپنایا ہوتا رائٹ. اور پھر دوسرا افسوس کیا کریں گے, ایک تو افسوس یہ کریں گے کہ ہم نے سنت پہ عمل نہیں کیا, اللہ کے نبی کی سنت کو ہم نے اہمیت نہیں دی. دوسری بات کا افسوس کیا کریں گے, چلیے میں پڑھ دیتی ہوں آپ مجھے بتائیے. یا ویلتا لیتا نہیں لم اتخذ فلانا خلیلا, فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا. کتنی ضرورت ہے ہمیں آج اپنی کمپنی کو دیکھنے کی, اپنے دوستوں کو دیکھنے کی, یا اپنے ماحول کو چینج کرنے کی. کیونکہ اسے بھی افسوس ہوگا. اور پھر ہمیں کیونکہ شیطان نے دھکایا ہوتا ہے, شیطان ہمیں مزین کر کے چیزیں دکھاتا ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ تو ہے ہی دھوکہ دینے والا نا انسان کو. پھر اس کے بعد ایک اور, میرے نبی آپ کے نبی ہم سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شکایت رب کے پاس ہوگی, کیا ہوگی, کیا ہوگی اپنی امت کے بارے میں, کیا کہیں گے اللہ کے نبی. ہاں قرآن کو چھوڑ دیا, سوچئے, کین یو امیجن. وقال الرسول یا ربی انا قومی, میری قوم نے اتخذوا ھذا القرآن محجورا, ترک کر دیا, چھوڑ دیا, چھوڑا, پڑھا, تلاوت پڑھتے رہے تو عمل ہی نہیں کیا, سمجھا ہی نہیں قرآن کو, قرآن کے لیے وقت ہی نہیں نکالا. ساری دنیا کے لیے وقت تو مل گیا, بچوں کو پڑھانے کے لیے وقت مل گیا, اپنی نوکریوں کے لیے وقت مل گیا, قرآن کے لیے وقت نہیں ملا. کتنی بڑی اللہ کے نبی کی شکایت سنیں کہ اسے اتنی ہمیں محبت ہے, لیکن ہمارا نبی ہمارے لیے روتے تھے ہے نا, اور اس کے باوجود ان کی شکایت دیکھیں. تو ہمیں اس قرآن کو کس طرح لینا ہے, بالکل بالکل نہیں چھوڑنا, کیونکہ ہم ان لوگوں کی صف میں شامل نہیں ہونا چاہتے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے, ہے نا. انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم اس قرآن کو مضبوطی سے تھامنے والا بنائے. چلیے مجھے یہ اصل میں یہ مجھے اتنی پسند ہے نا یہ آیات, اور میں ان آیات کو بہت دفعہ خود بھی پڑھتی ہوں اور ریئلی مجھے بہت زیادہ امپریس کرتی ہیں, بہت زیادہ میں اس پہ موٹیویٹڈ ہوتی ہوں آیات کو پڑھ کے, اس لیے میں نے اس کو دوبارہ شیئر کیا. اب ہم نے کہا تھا ہم عباد الرحمان کے بارے میں بات کریں گے. اگر کسی کے پاس قرآن ہے تو بے شک کھول لیں, کیونکہ کوئکلی جتنی جلدی بتائیں گے ہم اتنا جلدی کور کر لیں گے نا, کیونکہ یہ بڑی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں عباد الرحمان, اللہ کے بندے کون ہیں, رحمان کے بندے کون ہیں, ان کی صفات بیان کی گئی. پہلی صفت کون سی ہے, کوئکلی, الذین یمشون علی الارض ہونا, چلیے ہمبل چال, گڈ, ویری گڈ. سب سے پہلے ہمبل چال, اگر ہماری چال میں سکتی ہے, ہماری چال پٹک پٹک کر کے چلتے ہیں, تو ہم نے اپنے آپ کو عباد الرحمان میں شامل کرنے کے لیے اپنی اس عادت کو چینج کرنا ہے, کوشش کرنی ہے نا, کیونکہ بعض وقت بچپن سے کوئی ٹوکتا نہیں, ہم ویسے ہی چل رہے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم نے اس صفت کو اپنے اندر لانا ہے. دوسری, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ, تو کیا کہتے ہیں؟ جی قَالُوا سَلَامًا. گڈ وِد جاہل, یہاں ہم مار کھاتے ہیں. ہم جب کبھی ہوتے ہیں نا کہ ہم لوگ جاہلوں سے بات کریں, کوئی ہمارے اوپر ایسی, ہم اسے بات سمجھا رہے ہیں لیکن وہ سمجھ کے نہیں دے رہا, اور کبھی کبھی ایسی ٹونٹنگ وے میں بات کر رہا ہوتا ہے اور غلط بات کر رہا ہوتا ہے. قرآن کی غلط جھی پیش کرتا ہے, سنت غلط طریقے پہ پیش کرتا ہے, حدیث غلط بیان کرتا ہے, یا کوئی بھی ایسی بات جو غلط بیان کرتا ہے اور اس پہ, اور پھر ہمارے ساتھ باقاعدہ بحث کر رہا ہوتا ہے, اس وقت ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے؟ اس وقت ہمارا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے؟ ہم ہائپر ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم صحیح ہیں, غصہ آتا ہے, ہم کنوینس کرنے کی کوشش میں اپنی پٹری سے اتر جاتے ہیں. ہمیں کنوینس نہیں کرنا نا, ہمیں کیا کرنا ہے؟ کنوے کرنا ہے. آپ نے بات پہنچا دی, سمجھ آئی نہیں آئی کوئی بات نہیں, کیونکہ اللہ کے نبی کے بھی یہی حکم تھا کہ صرف بات پہنچا دینی ہے نا, اور اس میں یہ نہیں تھا کہ آپ نے بس ضد کرنی کہ وہ بات سمجھ کے ہی رہے تو تب ہوگا بات. ٹھیک, یہاں پہ ہم نے اپنے آپ کو فکس کر رہے ہیں انشاءاللہ, اور جنہوں نے فکس کر لیا ان کو یہ مبارکباد ہے کہ وہ تو ایک دوسری صفت بھی انہوں نے پا لی. تیسری صفت, والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما. سجدہ اور قیام کرتے ہیں, راتوں کو جاگتے نہیں, باتیں نہیں کرتے, لیپتے نہیں کرتے, ڈرامے نہیں دیکھتے, جھگڑے نہیں کرتے, خام خواہ کے لغ میں نہیں بیٹھتے, بلکہ قیام کرتے ہیں. ہمیں بھی, ہم اس پہ کس حد تک عمل کر سکتے ہیں؟ رمضان میں تو ماشاء اللہ الحمد للہ ہم سب اس پہ عمل کر رہے ہیں, رمضان کے بعد ہم اسے کس طرح عمل کر سکتے ہیں؟ اس کو دیکھیں نا, رمضان کے بعد ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جائے. عشاء کی نماز آپ کو پتا اللہ کے نبی نے سب سے لاسٹ میں رکھا ہے, اور ہم سب سے پہلے فٹافٹ پڑھتے ہیں کہ نیند آ جائے گی, لیکن جو ہی عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اس وقت سارے کام یاد آ جاتے ہیں, اور ساری باتیں یاد آ جاتی ہیں, سارے پاکستان کے فون یاد آ جاتے ہیں, ڈرامے یاد آ جاتے ہیں, واٹ ایور دا سچویشن, جو جس میں پھنسا ہوا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارا لاسٹ کام نماز ہو, اس وقت سورہ ملک پڑھیں, اپنے جو آخری اذکار ہے وہ کریں اور سو جائیں, تاکہ ہم اس میں شامل ہو جائیں کہ ہم کیا اللہ کی بات کرتے ہوئے سوئیں, ہے نا. ٹھیک ہے نا, اس کو ہمیں رمضان میں تو الحمدللہ سب کر رہے ہیں, بعد میں ہم نے اس کو اس طرح اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک, پھر ان کی کتنی خوبصورت دعا ہے, کس کو یہ دعا یاد ہے؟ یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساعت مستقر و مقاما. یاد کیے؟ جی, دعائیں بھی کرنی ہیں. یہ ہر روز رات کو دعا کر کے سنیں, کیونکہ ہم نے اس میں یہ صرف دیکھی نا تو ہم اس میں شامل ہوں گے, ہم نے یہ دعا بھی کرنی ہے, زبانی یاد کر لیں بس بہتر ہے, نہیں تو لکھ کے نا ایک وہ رکھ لیں کہ میں نے اپنی بیڈ کے سائڈ پہ یہ میں نے کر کے سونا ہے نا, میرے کاموں میں سے ایک ہے. پھر اگلی صفت ہے, والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اب کون سی قسط صفت میں نے بتائی, کون سی صفت ہے نیکسٹ صفت جو بتائی؟ اسراف نہیں کرتے اور کنوسی بھی نہیں کرتے, نہ تنگ دستی درمیانہ روی, نہ تو اس طرح اجاڑ دیتے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا اور ضرورت کے وقت ان کے پاس کچھ نہ رہے, اور نہ اتنا مخل کرتے ہیں کہ ضرورت پر بھی وہ خرچ نہ کریں. تو انشاءاللہ اس صفت کو بھی ہم نے اپنے اندر دیکھنا, کیونکہ یہ صفتیں اگر لکھے لگا لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں عباد الرحمان میں شامل کریں گے. اگلی صفت, والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر. توحید پہ قائم ہے, توحید پہ قائم ہے, وہ توحید کے علاوہ ان کے اندر کوئی اور بات نہیں, شرک نہیں کرتے, اپنے خواہش نفس کو اپنا الہ نہیں بناتے, فضول بدعات میں نہیں کرتے, اپنے رب کو ہی رب مانتے ہیں, اپنے رب کو ہی سب سے افضل اور اعلیٰ اور واحد مانتے ہیں. رائٹ, اور انشاءاللہ اس پہ بھی عمل ہوگا. پھر ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. پھر اگلی صفت کیا تھی؟ کہ وہ بے جا قتل نہیں کرتے بغیر کسی کو, جی نہ حق قتل نہیں کرتے. اور نیکسٹ, ولا یزنون. نیکسٹ کیا ہے؟ ولا یزنون, کیا نہیں کرتے؟ زنا کے قریب نہیں جاتے, زنا نہیں کرتے. تو لہٰذا جیسے میں پچھلی صورت نور میں دیکھا کہ زد زنا کے قریب, وہ بھی اساتذہ نے کتنے ایکسپلین کیے تھے نا کہ سدے زنا کیا ہوتے ہیں، ہم نے تو ان سے بھی بچنا ہے، ہم نے اپنا ڈریس دیکھنا ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ماحول کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے سارا کچھ کرنا ہے تاکہ ہم اس کے قریب بھی نہ پھٹکیں، کیونکہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، ہاتھ بھی کرتے ہیں، پاؤں بھی کرتے ہیں، اپنے ہر ذات کو زنا سے بچانا ہے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے جو یہ کرے گا وہ تو سخت گناہگار ہوگا نا. اگلی صفت پہلے پوری کر لے پھر میں ان چیزوں پہ آتی ہوں اگر ٹائم رہا. نیکسٹ صفت کیا ہے والذین لا یشہدون الزور، جھوٹ کی گواہی نہیں دیتے. جی کہیں پہ پتا بھی آپ کو چل رہا ہے یہ کوئی ایگزیجریشن کر رہا ہے یا غلط بات کر رہا ہے، آپ پاس ہاں میں ہاں نہیں ملائیں گے. ہم نے نہیں ہاں میں ہاں ملانی، ہم نے وہ بات ہی نہیں سنی. اگر کوئی فضولیات بات کر رہا ہے تو اٹھ کے چلے جاؤ. اور جھوٹ کے گواہ نہیں بننا. کوئی آپ کو دیکھا میں نے کہ کہا تھا نا، آپ نے کہا بھی نہیں ہوتا خام خام آپ کی گواہی ڈالی جا رہی. آپ کہ نہیں میں نے نہیں دیکھا، مجھے نہیں پتا، میں اس پہ میں گواہ نہیں ہوں. اور انشاءاللہ ہم اس پہ بھی اپنے آپ کو فکس کریں گے. پھر وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اب کوئی بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، فضول باتیں ہو رہی ہیں، لغو ہو رہی ہیں، تو کیا کرنا چاہیے ہمیں، کیا کرنا چاہیے؟ لغو میں نہیں پڑھنا کا کوئی ہو رہا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں تب کیا کریں گے، وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے. اور یہاں تو اصلاح کی کوشش کریں گے یا آرام سے بڑے کہ آپ کا وہاں کام ہی کوئی، آپ کو کوئی کام نہیں، آپ وہاں سے چلے جائیں. پھر والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. جب اللہ کی آیات کا ذکر کیا جاتا ہے نا تو بے سوچے سمجھے نہیں گر پڑتے، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کو اپنے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نہیں پڑھا ادھر سے گزرا اور وہ گئے. نو، اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد بڑی خوبصورت دعا ہے، وہ اپنے لیے بھی مانگتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی مانگتے ہیں. اور یہ کوشش نہیں کہ ہم ہی جنت میں جائیں، وہ چاہتے ہیں ہمارے گھر والے، ہمارے بچے اور ہمارا ہسبینڈ بھی جنت میں جائیں. پھر ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، کیونکہ سازہ آج میں ہاں آن لائن آ گئی ہیں، تو انشاءاللہ اس میں بڑی زیادہ باتیں تھیں. تو انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیے گا اور پھر ٹائم ملا تو ہم اس کو مزید ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تیار، پچھلا بار آج گول ہمارا بڑا ٹائٹ ہے، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے. جی ہمارے آن لائن ساتھی بھی لکھ کے بتائیے کہ کیا وائس کلیئر ہے سب کے لیے، اور یہاں بھی اندر باہر جتنے بھی لوگ ہیں سب ایک دفعہ خود کو پوچھیں کہ کیا واقعی میں تیار ہوں. سیل فون بند کر دیجئے، قرآن پاک یہاں اتنے خوبصورت بڑے بڑے لفظوں کے ہیں، فون سے سننے کے بجائے اگر آپ قرآن سے سنیں گے آپ کو چھونے کی، ٹچ کرنے کی بھی خوبی ملے گی. یہ جس قرآن سے میں پڑھتی ہوں، یہ والا قرآن ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کو ای بک اسٹور میں موجود ہے، یہ اسپیشل رمضان کے لیے آتے ہیں. اور یہ اتنا بڑا ایسٹ ہے کہ پچھلے 6-7 سال سے یہ میرے ساتھ ہے. اس میں ایک طرف پوری اردو ہوتی ہے، دوسری طرف پوری عربی ہوتی ہے، تو اس کو کئی وے سے آپ بعد میں بھی یوز کر سکتے ہیں، خالی تلاوت کرنی ہو، ایک سائڈ کو دیکھ لیں، ترجمہ پڑھنا ہو. دوبارہ میں سب کو ریکمینڈ کروں گی کہ اگر ابھی تک بھی آپ کے پاس یہ قرآن نہیں ہے تو یہ ہونا چاہیے، اس سے انشاءاللہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کا لیول بڑھے گا. اور جو بیچ میں چھوٹی چھوٹی باتیں آتی ہیں نا وہ نوٹ کیا کریں، اسی کے بارڈر پہ، سائڈ پہ، سٹیکی نوٹس پہ، کیونکہ جب ہم نوٹ بکس میں لکھتے ہیں تو وہ بعض دفعہ ہمارے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتی. تو بہرحال آج ہم پہلے پچھلا حصہ کنٹینیو پورا کریں گے اور اس کے بعد آگے چلیں گے، اللہ تعالیٰ وقت میں، سمجھ میں اور سب سے بڑھ کے بعد ہمارے کنسنٹریشن میں برکت عطا فرمائے.
شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ شورا آیت نمبر 105. ایک اور قوم کا قصہ ہے. کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون. قوم نوح نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، ایک ہی روایت ہے جھٹلانے کی. یاد کرو جبکہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو. پہلا پیغام ڈرانے کا. کس لوگ کہتے ہیں آج آپ ڈراتے بڑا ہے، تو بھائی کس کو ڈرانا پڑتا ہے جو نہیں ڈرا ہوا؟ آپ ڈر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبریاں دینا شروع کر دے گا. میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. کیا مطلب؟ کہ جو پیغام جتنا جس انٹینسٹی سے اللہ نے مجھے کہا کہ آپ کو پہنچا دوں میں اسی طرح پہنچاتا ہوں, میں اس میں کوئی کمی پیشی نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ آج کے دینداروں کو بھی اسی طرح امانت دار کر دے کہ ہم اپنی اوپر اتنی بڑی ذمہ داری نہ لے لیں کہ صرف اس لیے کہ لوگوں کو خوش کرنا ہے تو پھر ہم اپنی مرضی سے کمی بیشی کرتے ہوئے ان کو ان کی پسند کا دین دے. کتنا آسان تھا نبیوں کا اپنی قوموں کو خوش کرنا اگر وہ ان کے من پسند چیزوں کو کر دیتے, لیکن اللہ تعالیٰ آج ہم سب کو ہدایت دے اور جن کو ہم دین کے نام پہ بھی فالو کریں ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ اس بات ہی کی توفیق دے کہ وہ دین میں کمی بیشی نہ کریں. قالوا نؤمن لك واتبعك الارذلون, انہوں نے جواب دیا کہ ہم تجھ کو مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی. یہ بھی ہدایت کی طرف آنے میں ایک بہت بڑا آبسٹیکل ہوتا ہے, ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ جی کمزور لوگ آتے ہیں, کوئی اتنے پڑھے لکھے تو نہیں دیکھے ہم نے, کہ پیسے والے مال والے تو نہیں دیکھے, تو اس کا مطلب کہ یہ بیکار ہی پروڈکٹ ہوگا, جیسے عام سے میڈیوکر قسم کے لوگ خرید رہے ہیں تو ہم کیوں خریدیں. ہاں ذرا کوئی بڑے آتے ہیں, کوئی وہاں کوئی انٹلیکچوئلز آتے ہیں, کوئی پیسے والے, کوئی پڑھے لکھے, پھر ہم بھی سوچتے ہیں. حالانکہ نوح علیہ السلام کا جواب دیکھیے, نوح علیہ السلام نے کہا میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں, ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے, کاش تم کچھ شعور سے کام لو. میرا یہ کام نہیں کہ جو ایمان لائیں ان کو ہی میں اپنے سے دور کر دوں یا دھتکار دوں, میں تو بس ایک صاف صاف متنبہ کرنے والا آدمی ہوں. انہوں نے کہا ہے نوح اگر تو باز نہ آئے تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا. اتنی بڑی بات تو شاید کسی دنیا دار کے لیے بھی سوٹ نہیں کرتی, کہاں اللہ کی طرف بلانے والے کے لیے اتنے گندے الفاظ استعمال کرنے. انہوں نے کہا گرے نوح اگر تو باز نہ تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو جائے گا. نوح نے دعا کی, یعنی ایسا وقت ہوتا ہے کہ واقعی پھر دعا میں جوش پیدا ہو جاتا ہے, رب ان قومی کا زبون, اے میرے رب میری قوم نے مجھ کو جھٹلایا. نوٹ کرے میری قوم کہنے سے پھر بھی نہیں چوکے, یہ ہے اخلاص اور محبت کہ تم مانو یا جھٹلاؤ لیکن ہو تم ہمارے اپنے. کیا کرو؟ فافتح بینی وبینہم فتحا, اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے دے. سچا ایمان والا اپنے لیے نہیں مانگ رہا, کہا اوروں کو بھی جو میرے ساتھ ایمان لا چکے ان سب کو بھی میرے ساتھ ہی بھیج دے. اللہ نے دعا قبول فرمائی. فن جئی نہ ہو ومم معہ فی الفلک المشحون, بس ہم نے اس کو بھی اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی سب لوگوں کو غرق کر دیا. کتنا آسان ہے اللہ کے لیے پوری دنیا کو غرق کرنا. آپ کو تک حضرت نوح کے دور میں ایک چھوٹی سی قیامت آ چکی, اس کو قیامت صغرا بھی کہتے ہیں, جب اس وقت جتنے لوگ دنیا میں تھے بس ایمان والوں کو بچا کر باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بتنے ڈبو دیا. تو کیا قیامت کے قریب اصل میں جب حقیقت میں قیامت آئے گی تو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت یہ کام نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ میجورٹی از ناٹ دا اتھارٹی. آج ہمارا یہ جو خیال ہے نا کہ بہت سارے لوگ اگر غلط کام کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ شاید پیئر پریشر میں آ جائیں گے, تو ایسا نہیں ہوگا, اللہ سب کو بھی غرق کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور دفعہ کہا گیا یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ مانتے ہی نہیں. اور حقیقت یہ کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبیوں کی سٹوریز میں, نبیوں کے قصوں میں اللہ تعالیٰ کا یہ سوری انبیاء کرام کے قصوں میں اللہ تعالیٰ کا العزیز اور رحیم ہونا کتنی کثرت سے بار بار آ رہا ہے اس کا ذکر. یہ بالکل سچ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ غالب ہے کہ سب کو پکڑ کے مار دے, قوم نوح تباہ کر دی گئی, لیکن رحیم کے کہ اتنے غلط کرنے والوں میں تھوڑے سے جو اچھے کام کرنے والے تھے ان کو اس نے بچا لیا. تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے, کوئی اور تو کر نہیں سکتا. ایک اور قوم ہے قوم عاد, جن کے بارے میں آپ بس ایک ہی ان کا تعارف رکھ لیجئے کہ اللہ نے ان کو نعمتیں دی تھیں, جیسے آج مجھے آپ کو بھی دیں کہ نعمتیں لے لو اور اطمینان سے کام کرو میرے. آج وہی نعمتیں ہمارے پاؤں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں. اس قوم کو دنیاوی ترقی بہت زیادہ ملی تھی لیکن وہی ترقی پھر اللہ کے راستے میں آنے سے رکاوٹ بن گئی. فرمایا آپ نے رسولوں کو جھٹلایا. اچھا ایک بڑی دلچسپ بات آپ نے شاید نوٹ کی کہ نہیں, تھوڑا سا کرسیوں کی آواز بھی نا اس میں جھونچا آئی جاتی ہے. بس آپ لوگ ایک وہ کہنا چاہیے کہ اپنے آپ کو اس طرح بٹھائیں کہ آپ کو ہوش بھی نہ رہے کسی کی. مجھے پتا ہے بشری حد ہوتا ہے لیکن چونکہ ہم بہت قریب بیٹھے ہوئے ہیں تو آوازیں ساری آ جاتی ہیں. آپ دیکھیے کہ یہاں ایک بات جو پیچھے نہیں نوٹ ہوئی, آد نے رسولوں کو جھٹلایا. حالانکہ قوم آد نے تو صرف حضرت خود کو جھٹلایا تھا, تو رسولوں کیوں کہا؟ اس طرح قوم نوح نے تو صرف حضرت نوح کو جھٹلایا تھا, باقی رسول تو ان کی زندگی میں آئے بھی نہیں. تو ادھر سے ایک بہت خوبصورت حکم ملتا ہے کہ جس نے ایک رسول کو جھٹلایا اس نے سب کو جھٹلا دیا. اسی سے پھر علماء کرام کہتے ہیں جس نے دین کے ایک حکم کو جھٹلایا جان بوجھ کے اس نے گویا کہ پورے دین کو جھٹلا دیا. تو بڑی جرات کی بات ہے کہ انسان اس طرح کا کام کرے. کیا کہا؟ ہود علیہ السلام نے، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، پس تم اللہ سے ڈرو، بات ہی انہی اور اطاعت میری کرو. کیا پتہ چلا کہ نیکی کرنی رسول کے طریقے سے، لیکن ڈر اللہ کا ہوگا. رسول کے ڈر سے بھی نیکی نہیں کرنی، ورنہ تو نفاق ہو جائے گا. میں اس کام پر تم سے کسی اجر کی طلب نہیں رکھتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے. آپ دیکھیں، کسی سٹور میں جب کوئی کام کرتا ہے، مثلا آپ یہاں کیوی میں جاتے ہیں تو کاؤنٹر پہ ایک سسٹر بیٹھی ہوئی ہیں جو آپ کی ہیلپ کرتی ہیں. کیوی سٹور پہ آپ کے لیے کاؤنٹر پہ جو سسٹر بیٹھی ہیں، کیا وہ آپ سے پیسے مانگتی ہیں؟ پے کے آپ کا تو وہ کام کرتی ہیں، بات سمجھ گئے؟ پے کس سے لیتی ہیں؟ کیوی سے لیتی ہیں. تو اللہ کے راستے میں آنے والا، اللہ کے لیے کام کرنے والا پے اللہ سے لیتا ہے. جو لوگ وہاں آتے جاتے ہیں، جو ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جو ان کو فائدہ دیتے ہیں، ان سے نہیں کہتا کہ مجھے پے دو، مجھے پیسہ چاہیے، پیسہ دو گے تو کام کروں گا، نہیں کرو گے تو نہیں کروں گا. تو یاد رکھیے، دینداری اور دکانداری میں بہت بڑا فرق ہے. جب دین بہتاؤ کا نام بن جائے، دیں گے کیا پھر ہم دیں گے، تو یاد رکھیے پھر اتنے میں تو اتنی ہی ملتی ہے. پیسے زیادہ دے دیں گے ہم آپ کو، زیادہ اخلاص اور زیادہ پیار سے اور زیادہ فوکسڈ ہو کے اور بغیر چھٹیاں کیے پڑھا لیں گے اور بتا دیں گے اور آپ کی خدمت کریں گے. اور اگر آپ پیسے تھوڑے دیں گے تو پھر ہمارے پاس اب اتنا ٹائم نہیں ہے، پھر ہم اتنا ہی وقت لگائیں گے، اخلاص چلا جاتا ہے. تو لہٰذا بے نیاز رہنا چاہیے اس معاملے میں کہ ہمیں آپ کے مال کی کوئی ضرورت ہے. یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا لیتے ہو؟ اس قوم کا یہ مسئلہ تھا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا، یادگاریں قائم کرنا. آج بھی آپ دیکھیے کہ جس ملک کی سڑکیں ٹوٹی ہوں، جن کے بچوں کے سکول کا فرنیچر ٹوٹا ہوا، کیا وہاں یادگاروں پہ اور بڑے بڑے چوک بنانے پہ اور وہاں بڑی بڑی مینار بنانے پہ پیسہ لگانا چاہیے؟ تو جو قوم ریسورسز کو ضائع کرتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ضائع کر دیتے ہیں. یہی بات حضرت ہود نے ان کو سمجھائی کہ تم بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے، پھر جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جب بار بن کر رہتے ہو، یعنی بڑے بڑے ٹیکس لیتے ہو، پھر بھاری بھاری قیمتیں لیتے ہو ان سارے خرچوں کی. بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے وہ تم کو دیا. یعنی اب دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے، فرمایا ڈرو اس سے جس نے تم کو وہ کچھ دیا جو تم جانتے ہو. یعنی جو کچھ بھی آج تمہارے پاس موجود ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی نے تم کو دیا. تمہیں جانور دیے، اولادیں دی، باغ دی اور چشمے دیے. مجھے تمہارے حق میں ایک بہت بڑے دن کا بہت بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. یہ ہے مومن کی فراست. لوگوں کو وہ وقت سے پہلے کیوں ڈراتا رہتا ہے؟ کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی سزا بڑی سخت ملنے والی ہے. لوگ اپنی مستی میں ہوتے ہیں، گناہوں کے نشے میں ہوتے ہیں، دنیا کی محبت میں چور ہوتے ہیں، اس لیے ان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ جو لائف سٹائل ہمارا ہے، یہ آگے جا کے ہمیں کیسے تنگ کرے گا. ایک چھوٹی سی بات جہاں سے آپ کو سمجھا دوں، آپ نے کبھی ریشم کے کیڑے کے بارے میں پڑھا ہو؟ نہیں پڑھا تو جا کے پڑھیے گا. اس کے منہ سے ایک لعاب نکلتا ہے، جب لعاب نکلتا ہے نا تو وہ اس سے اپنے ارد گرد ایک دائرہ کھینچتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر نکلتا جاتا ہے تو وہ دائرہ بنتا جاتا ہے، بنتا ہی جاتا ہے، وہ ایک بول سی بال بن جاتا ہے چھوٹا سا نا. اور وہی بات میں پھر ہم ریشم کی صورت میں کاج چھانٹ کے اپنے کپڑے بنواتے ہیں. جس دن اس بال کے اندر آخری تار لگاتا ہے نا ریشم کا کیڑا، تو اس کے بعد اندر آکسیجن جانی بند ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ مر جاتا ہے. یہ دنیا کے تار، جو دنیا کی محبت اور جو دنیا کی یہ چاہتے ہیں اور دنیا کے لیے بھاگنا نا، یہ ریشم کا جال ہے. جس دن اس میں آخری تار لگتا ہے نا، وہی بات پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ معیشت دن کا، زندگی تنگ ہو جاتی ہے. تو صرف خوبصورتی دین کے ساتھ دنیا کو لینے میں، دین کو چھوڑ کے دنیا لی تو وہ تو اور بھی مصیبت بن گئی. قوم کا جواب سنیے، جواب دیا نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب یکس ہیں. ہو سکتا ہے ابھی بھی یہ بات سن کے ہم میں سے کسی کے دل نے یہی کہا کہ جو مرضی کرے، اے جہاں مٹھا تو کنے ڈٹھا. سچی بات ہے کہ دنیا ہے تو بڑی مختصر سی، لیکن یہ اتنی میٹھی ہے کہ یہ ہماری توجہ پھر بھی لے لیتی. جیسے لوگوں کو پتہ سگریٹ بری چیز ہے پھر بھی پیتے ہیں، نشہ بری چیز ہے پھر بھی کھاتے ہیں، اسی طرح پتہ ہے دنیا بری چیز ہے پھر بھی اس کا نشہ چھٹتا نہیں. یہی بات یہاں دکھتی ہے. یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں، ہر سال تو یہ باتیں آپ بتاتے ہیں، یہ باتیں تو ہمارے بڑوں نے بھی بتائی تھی. یہ کیا بات ہے کہ عذاب آئے گا، قیامت آئے گی، کچھ بھی نہیں آنا. اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں. آج بھی یہی رونت ہوتی ہے تو گناہ ہوتا ہے. آپ کا کیا حال ہے؟ انسان کی اتنی ضرورت ہے کہ وہ گناہ اس سوچ سے کر رہا ہے کہ اس کے بداغ میں جاؤں، وہ اس لیے نمازیں چھوڑا ہے کہ اس کے بدلے میں جہنم میں جا کے غی کو پیوں؟ نہیں، وہ اس مطمئن انداز میں بیٹھا کچھ بھی نہیں ہونا. ایسے ہی مولویوں نے بتایا ہوا، پتہ نہیں. آپ دیکھنا اتنے اچھے اچھے ہمارے آ گئے نمائندے ٹی وی پہ ہمیں بتانے والے، اور وہ ہمیں کتنی اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں. کل ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا، منہ ابھی تک کڑوا ہے، کان کڑوے ہیں، دل دکھا ہوا ہے کہ جس نے گلے میں شریعت کا پٹا ڈال دیا، جس نے اللہ رسول کی محبت کا پٹا ڈال دیا، اس کو دوپٹے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جملہ آپ کی اسکرینوں پہ آتا ہے، میرے سے زیادہ آپ لوگوں نے سنے ہوں گے جملے. یہ ہیں وہ لوگ جن کو یہ باتیں پھر سمجھ نہیں آتی جو اس کلاس روم میں بیٹھ کے ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں وہ تو اتنے چمکتے چہرے, ان کے پاس پروٹوکول بھی اتنا, وہ تو اتنے بڑے بڑے جگہوں پہ بیٹھے یہ باتیں کریں, یہ یہاں آ کے ہمیشہ روز ایک ہی بات کہتے ہیں, پکڑے جاؤ گے عذاب آئے گا. کوئی نہیں عذاب آنا, میں کہہ رہا ہوں کوئی نہیں آنا. میں آپ کل کہو گے تو میں نے ایسے لوگوں کی بھی باتیں سنی ہیں, کہتے ہیں اگر اللہ نے پکڑا نا تو تم مجھے پکڑ لینا جا کے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, کوئی وہاں یہ باتیں کرنے والا نہیں ہوگا. تو یاد رکھیے, جس کے پیچھے چلے سوچ کے چلے. یہاں بھی آتے ہیں تو سوچ کے آیا کریں, جو بات اس زبان سے آپ سنتے ہیں آپ کے کان سنتے ہیں اس کی دلیل لے کے جایا کریں, کہیں ہم آپ کو بہکا نہ دیں. لوریاں لینے والے دینے والے تو بہت سارے ہیں, لیکن دیکھیے نبی تو خود موجود تھے بےچارے, ان کی بات نہ سمجھ آئی لوگوں کو, ہوا کہ آخرکار انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. یہی ہوتا ہے جو اللہ کی شریعت کو جھٹلاتا ہے, پھر اللہ اس کا انجام بڑا برا کرتا ہے. یہ الگ بات ہے, چار دن ذرا مزے کرنے دیتا ہے. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے, مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں. حقیقت یہ کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ میں ان نشانیوں سے ہم فائدہ اٹھانے والا بنا دے. کذبت ثمود المرسلین, ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا. یاد کرو جبکہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو. آپ کامن تھنگ نوٹ کیجئے, ہر قوم نڈر ہوئی. گناہ کر کے دلیر ہونا یہ اللہ کے عذاب کو بلاتا ہے. ایک جملہ لکھ لیں آج اس پارے کا جم ہوگا کہ گناہ کرے اور بندہ ڈرے اللہ بچا دے گا, توبہ کی مہلت دے ہی دے گا, کسی مصیبت میں ڈال کے کفارہ دے ہی دے گا اس کا. لیکن گناہ کرنا اور نہ ڈرنا, گناہ کو لیگلائز کرنا, گناہ کو ریکمینڈ کرنا اور اس کو کہنا آج کے دور میں اس کے بغیر گزارا نہیں, یہ چیز اللہ کے عذاب کو بلانے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی پکڑ سے بچا کے رکھے. میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں, بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت قبول کرو, اور میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے. کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہے بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ اس وقت اپنی نظروں کا روزہ رکھیے, جو آ رہے ہیں ان کو آنے دیجئے. اتنی پیاری آیت گزر گئی, میں اگر آپ کو روک کے پوچھوں تو شاید سنی بھی نہیں ہوگی بہت سارے لوگوں نے, اس لیے میں اس سوال کو دہراتی ہوں جو میرے مالک نے آپ سے 146 آیت میں کیا ہے. کیا تمہارا خیال ہے تم اس گھروں میں ان دنیا میں اسی طرح اطمینان سے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ کبھی رہا کوئی آج تک اس دنیا میں؟ ان باغوں اور چشموں میں, ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں, جواب دیجئے. کیا فرعون رہا اپنے محلات میں؟ کیا قارون رہا؟ کیا حامان رہا؟ کیا بڑے بڑے اللہ کے نبی کے دور کے رئیس رہے؟ تو آج وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانیاں کر کے جی رہے ہیں, کیا وہ ہمیشہ رہیں گے؟ نہ مانے اللہ کو, کیا اس کے بعد پھر بھی وہ دنیا میں رہیں گے ہمیشہ؟ چلیے بات ہوتی نا کہ جو اللہ کو نہیں مانتا پھر وہ ہمیشہ ہی زندہ رہے گا, مان بھی لیا, چلو جی شیطان کی طرح اس کو بھی اللہ نے لمبی عمر دے دی, یہ بھی نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ, آپ کو پتا کہ جو شداد تھا اس نے دنیا میں جنت بنائی تھی, جب اس نے قرآن میں سنا کہ جنت ہے اتنی بڑی اتنی خوبصورت, کہتا کیسی یہ بتاؤ, ساری ڈسکرپشن سنی, کب میں بنا لیتا ہوں. اس نے واقعی اپنے نوکروں کو حکم دیا یہ بناؤ وہ بناؤ باغات محلات بناؤ, اور اس کے بعد جس دن وہ باغ تیار ہے, جس کو لوگوں نے کہا کہ باغ کے تو دیکھیے, ایک قدم اس کے گھوڑے کا اس باغ کے اندر اور ایک باہر تھا, ملک الموت کو حکم دیا کہ اس کو جان لے لو. اللہ ایک روایت میں آتا ہے, بنی اسرائیل روایت ہے کہ کسی نے ملک الموت سے کہا کہ تجھے کبھی کسی کی جان لیتے ہوئے دکھ بھی ہوا, ترس آیا؟ کہا دو لوگوں کی. کہا کس کی؟ کہا ایک طوفان نوح میں ڈوبتی ہوئی اس عورت کی جان لیتے ہوئے مجھے اتنا ترس آیا کہ جس کے پاس گود کا بچہ تھا, اور جب پانی اس عورت کے مطلب کندھوں تک آنے لگا تو اس نے اپنے بچے کو اوپر کر دیا کہ چلو میں ڈوبتی ہوں میرا بچہ نہ ڈوبے. اس ماں کی جان لیتے ہوئے مجھے بڑا ڈر آیا کہ اس بچے کا کیا بنے گا, اور ایک مجھے اس شداد کی جان لیتے ہوئے ڈر آیا. تو آپ کو ہوتا ہے کہ جواب کیا دیا اس نے؟ کہا تجھے پتا دونوں بار تجھے ایک ہی بچے پہ ترس آیا, وہ بچہ جس کی ماں ڈوب گئی تھی وہ بچہ بعد میں شداد بنا. تو آپ میں کیا کہتے ہیں, کون بچا آج تک؟ یہ دنیا گزر گاہ ہے, یہ کہاں سفر ہے, یہ رستہ ہے, یہ منزل نہیں ہے. آپ لوگ جو ادھر سے سٹی سے یہاں سے اسکول سے شتن اور ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہیں, کبھی راستے سے گزرتے ہوئے ہیبرتن کے قبرستان علی روڈ لے لیا کریں, ایک دو منٹ کا فرق پڑے گا صرف. تو روز آپ کو مجھے یہ بات سمجھ آئے گی, کیا تم ان گھروں میں اور ان باغوں میں اور چشموں میں سب جگہ بیٹھے رہو گے؟ وہ بھی تو ہم ہی جیسے لوگ تھے نا, جیتے جاگتے کھاتے پیتے, ان کی بھی چوائس تھی, ان کی بھی پسند تھی, ان کے بھی بچوں کی شادیاں ہونی تھی, لیکن اللہ لے گیا. بقا تو اللہ کی ذات کو, شاید آپ کو یہ غور و فکر کا ٹائم مل رہا ہے. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، تم پہاڑ کھود کھود کر فخری عمارتیں بناتے ہو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ دو لفظوں کی کہانی ہے اسلام کی، ڈر اللہ کا، اطاعت رسول کی۔ اس کے بعد آپ کو نہ میرے سے کچھ سننے کی ضرورت ہے نہ کسی اور سے، بس جا کے خود پڑھ لے کے رسول کیا کرتے تھے ہم وہ کر لیں گے۔ اور اللہ کا ڈر تو بندے کی فطرت کے اندر گندا ہوا ہے۔ اور کیا نہ کرو، ولا تطیعوا امر المسرفین، اور ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو، کون جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ ظاہر الفساد بین البر والبحر، آگے سورت روم میں ہم پڑھیں گے۔ یہ فساد ہے جو آج کے دور میں خدا فراموش سوسائٹیز اور اللہ کے قوانین کو توڑتے ہوئے قوانین، جو کبھی مجبوریوں کے نام پہ، کبھی شوق کے نام پہ انسانوں پہ مسلط کیے گئے، یہ سب فساد کی قسمیں ہیں۔ فرمایا اور کوئی اصلاح نہیں کرتے؟ انہوں نے جواب دیا، تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے۔ دیکھیے آج بھی لوگ کہتے دیوانے، مجنوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور ہے بھی کیا؟ لا کوئی نشانی، اگر تو سچا ہے۔ سوالے نے کہا، یہ اٹھنی ہے ایک دن اس کے پینے کا اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا، ورنہ ایک بڑے دن کے عذاب کا تم بڑے دن کا عذاب تم کو لے گا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو لے لے گا۔ مگر انہوں نے اس کی گونچھیں کاٹ ڈالی اور آخر کار پچھتاتے ہی رہ گئے۔ لوگ جو نعمتیں مانگتے ہیں نا، بعد میں اسی کے تقاضے پورے ہی نہیں کر پاتے اور اس کو اپنے ہاتھ سے کل کر دیتے ہیں۔ وقف خزم العذاب، پھر ان کو ایک عذاب نے آ لیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ اور حقیقت یہ کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ رحیم ہونے کا معاملہ کرنا، العزیز ہونے کا نہ کرنا۔ ایک بندہ زمین پہ نہ جیے اگر اللہ اس کے سامنے العزیز بن کر آ جائے۔ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، یاد کرو جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجرت کا طالب بھی نہیں ہوں، میرا اجر تو اللہ کے اوپر ہے جو رب العالمین ہے۔ ہر نبی کا ایک ہی پیغام، آج بھی وہی میتھڈالوجی یوز ہوگی تو پھر اللہ کی بات آگے جائے گی۔ آپ کو پڑھتے ہوئے کوئی کانٹراڈکشن تو نہیں دکھ رہا؟ لگ رہا ہے نا سب ایک ہی اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں، سب ایک ہی ادارے کے پڑھے ہوئے ہیں۔ جیسے آج فرینچائزیشن کا نام ہے، آج آپ کہتے ہیں کہ میک ڈونلڈ ساری دنیا میں آپ جا کے گھوم لیں، ایک ہی اسٹائل کا دکھے گا۔ تو یہ انبیاء کرام ایک ہی جگہ سے نکلے ہوئے تھے، آج بھی وہی لوگ الحمدللہ اسی قافلے کے سوار ہیں، اسی قافلے کے اندر جانے والے ہیں جن کی یہی میتھڈالوجی ہے۔ نہ نبیوں نے لوریاں سنائی، نہ نعتیں سنائی، نہ گا گا کے راگ سنائے، نہ فضیلتیں سنائی، کبھی انذار تھا تو کبھی تبشیر تھی، اور سیدھا سیدھا پیغام۔ آج بھی سیدھی بات کرنے والے کی بات اللہ کی بات ہوگی، اور جو الٹی سیدھی باتیں دور کی کوڑیاں لا لا کے آج آپ کو پردے اور دوپٹوں اور حجابوں سے آزاد کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیے کہ ان کا تو سننے سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی اور صحابہ، اللہ کے نبی کے ساتھی اور صحابیہ سے بڑھ کے اللہ کے نبی کی محبت کا پٹا کس کے گلے میں تھا؟ تو کیا صحابیہ دوپٹے پہنتی کہ نہیں پہنتی تھی؟ اور جو اس پہ تالیاں لوگوں نے بجائیں، اس سے میرے دل کے اوپر ایسے خون کے قطرے گرے کہ ایسے لوگوں کو کیوں نہ میڈیا کوریج دے، کہ کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ اور رسول سے محبت کا دوپٹہ پہن لیا تو اس دوپٹہ، اور دوپٹہ بھی نہیں کہا، دوپٹہ چبٹا، اس دوپٹے چبٹے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اس نے کس رنگ میں کہا، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں نے جو چیز دیکھی آپ کو بتا دی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، صحابہ سے زیادہ پھر اطیع اللہ اور اطیع رسول والے بھی کوئی نہیں تھے۔ وہ تو پانی کے قطرے نہیں تھے نیچے گرنے دیتے، وہ تو کانٹا نہیں تھے چبھنے دیتے اللہ کے نبی کے پاؤں میں، وہ تو دن میں تو دن میں، رات کو اٹھ اٹھ کے آپ کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے کہ اللہ کے نبی، رات کو اگر آپ نے وضو کیا تو شاید آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑی تو پھر میں آپ کی مدد کروں، ربیع اسلمی کی طرف اشارہ۔ لیکن ان کو نہ یہ خیالات سوجے کہ صرف محبت 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 کی باتیں کرتے رہیں۔ تو فرمایا کہ کیا تم اللہ رب العالمین کے اس رسول کو جھٹلاتے ہو؟ میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے۔ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں کے پاس تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کر دیا اس کو چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گزر جانے والے لوگ ہو۔ اب دیکھیں، نبی نے فطرت کی بات کی، طہارت کی بات کی، جواب دیکھیں ایسے لگتا ہے جیسے ان کی دکھتی رگ پہ پاؤں پڑ گیا۔ قالوا لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین، انہوں نے کہا لوط، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا۔ اس نے کہا، تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کڑ رہے ہیں میں بھی ان میں کڑنے والوں انہی میں شامل ہوں۔ یہ کڑنے کے لفظ کو ہائی لائٹ کیجیے اور دعا کرے اللہ ہمیں بھی کڑنے والا بنا، ہم بھی جل جل کے راکھ ہوتے کوئی کہ تمہیں کیا غم ہے، تمہارا رنگ کیوں کالا ہو رہا ہے، تمہارا رنگ کیوں پیلا ہے، تم کیوں دکھی ہو، تمہارے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں، یہ تمہارے چہرے پہ چمک کیوں نہیں ہے، بیمار ہو کو میں کڑ رہی ہوں، میں جدھر جاتی ہوں کڑتی ہوں، میں جس کو دیکھتی ہوں کڑتی ہوں، جدھر معاملہ آتا ہے۔ پرسوں آپ کو سورت نور پڑھائی تو کسی ضروری کام سے تھوڑی دیر کے لیے مجھے کسی ساتھی کے ساتھ باہر جانا پڑا، تو میں پبلک پلیس سے جب گزری تو میں نے اس وقت نہ چاہتے ہوئے ابھی اپنی اس بہن کو کہا، میں نے کہا ایک ایک بہن بیٹی جو ادھر دکھ رہی ہے سورت نور کے حکموں کے خلاف ہے، اور بار بار مجھے لفظ آ رہا تھا ذہن پہ، ول یضربن بخمرہن علا جیوبہن، صرف یہ جملہ میری ذہن میرا جتنی دیر اور وہاں مسلمانوں کی کثرت جام میں گئی۔ اللہ کہتے ول یضربن بخمرہن علا جیوبہن کہ اپنے دوپٹوں کو، اپنی چادروں کو اپنے سینوں پہ ڈال لو، تو وہاں تو دوپٹہ ہے ہی کوئی نہیں، باقی باتیں چھوڑ، اور جو اسکارف بھی ہے وہ اتنا اوپر لپٹا ہوا ہے کہ گردن تک بھی پہنچ گیا تو بڑی بات ہے۔ تو میں مجھے ایسے لگے جیسے میرا دم گھٹ جائے گا، تو مجھے لگا کہ واقعی جو بچیاں ابھی ان چیزوں میں نہیں یوزڈ ہوں ان کو قرآن سنتے کا کتنا دکھ ہوتا ہے۔ مجھے آپ سب یاد آ گئی کہ آپ تو روز ہی آتی جاتی بسوں ویگنوں ادھر ادھر، تو آپ کو کیا حال ہوتا ہوگا کہ قرآن کی نگاہ، اور اسی وقت چونکہ پڑھا کے ادھر سے سیدھا نکلی، تو مجھے لگا کہ کتنا مشکل ہے اس قرآن کو ہضم کرنا اس سوسائٹی کو دیکھ کے۔ پوری سورت نور کی اپوزٹ بچیاں مسلمانوں کی پھر رہی تھیں، دوسروں کو تو میں نے کبھی سوچ دیکھا بھی نہیں غور سے، تکلیف ہوتی ہے ان کو جو اپنے ہیں، نہ تو سینے کھلے ہوئے ہیں تو بازو کھلے ہوئے ہیں تو گردن کھلی ہوئی اور کپڑے اتنے ٹائٹ ہیں، سر پہ اسکارف پہن لی، الحمدللہ اللہ آپ کا قبول کرے، آپ کو اور آہستہ آہستہ اچھی جگہ پہ رکھے، لیکن کبھی تو سوچیں کہ ہم کڑتے ہیں۔ اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں میں کبھی باہر پبلک پلیس سے ہو کے ہوں نا میرے سر میں اس دن درد ضرور ہوتا ہے، میں دکھی ہو کے آتی ہوں، میں شادیوں سے دکھی ہو کے آتی ہوں، مجھے جہاں بھی باہر جانا پڑے پبلکلی مجھے دکھ ہوتا ہے، کڑنا پڑتا ہے، اور یہ کڑے ایمان کی علامت ہے کہ انسان کو برائی کو دیکھ کر تکلیف تو ہو۔ اور آپ نے حدیث سنی ہوئے کہ ذالک ادف الایمان، ایمان کا کمزور درجہ کہ دل میں تو برا کہہ کے آ جاؤ، زبان سے بھی کہہ سکتے تو کو، ہاتھ سے بھی کہہ سکتے ہو۔ تو آپ دیکھیں حضرت توت کو کیا مشکل تھی، مزے کرتے کر رہے ہیں جو کرنے دو، کہا نہیں میں جو تمہاری ان حرکتوں سے بڑا کڑتا ہوں۔ اور آپ دیکھیے قوم لوط سننے کو تیار نہیں ہے، جیسے آج بھی ویسٹ ہومو سیکشولیٹی پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، آج رائٹس مانگ رہے ہیں، آج عدالتوں میں جا رہے ہیں، آج چرچز کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو، آج سیاستدانوں کو جا کے کہہ رہے ہیں خبردار اس پہ نہیں کرو، لا پاس کرو۔ بالکل وہی بات ہے کہ جیسے آج کے دور کے لوگ اس موضوع پہ بات سننے کو تیار نہیں، قوم لوط بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ آج ہم اپنے سچے اسلام پہ اسٹینڈ نہیں لیتے، ہم سود کے خلاف اسٹینڈ نہیں لیتے، ہم رشوت کے خلاف بات نہیں کرتے، اور آپ دیکھیے خلاف فطرت جانور بھی جو کام نہ کرے اس پہ وہ سٹینڈ لے رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم یہ کرو گے تو ہم تمہیں نکال دیں گے ادھر سے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے لوگوں کو۔ فرمایا اب دعا کا وقت آ گیا ہے، بس اے پروردگار مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بد کرداریوں سے نجات دے۔ دل سے دعا کریں آپ سب بھی، میں بھی، کہ اللہ ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو اس گندی چیز سے بچا لے۔ آخر کر ہم نے اسے اور ان کے سب اہل و عیال کو بچا لیا، بجو سے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا۔ وَمْ تَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ اور ان پر برسائی ایک بارش، بہت ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نشانیوں پہ غور و فکر کروا دے۔ ایک اور قوم، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب الایکۃ نے رسولوں کو جھٹلایا، اس قال لهم شعیب الا تتقون، یہاں سے پتا چلتا ہے کہ قوم شعیب کا ہی دوسرا نام ہے، یاد کرو جبکہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، پیمانے ٹھیک تولا کرو، ولا تکون من المخسرین، اور کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، پھر اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا، انہوں نے کہا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے اور تو کچھ نہیں مگر ایک انسان ہم ہی جیسے، ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں، اور اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا ایک ٹکڑا گرا دے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ انہوں نے اسے جھٹلایا، آخر کار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا، اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔ اگر کوئی اخبار ہوتی تو اس دن کی خبریں شہ سرخیوں پہ ہوتی، وہ کہتے ہیں نیوز بلٹن چھپتے، بریکنگ نیوزز آتی، لیکن اللہ نے ان کو نیز تو نابود کر دیا. ان نفی ذالک لآیتم وما کان اکثرہم مومنین, یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ اسے ماننے والے نہیں. اور حقیقت یہ کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے. اب سورت کا اینڈ سورت کے نام سے جڑتا ہے, تھوڑا سا میں آپ کو اس کا بتا دوں تاکہ اینڈ تک پھر آپ غور سے سنتے رہیں. دیکھیے سورت شعرا ہے, شعرا کہتے پوئٹس کو, شاعر کی جمع شعرا. مکہ والے اللہ کے نبی کے کلام کو جب اتنا سحر والا اور اتنا میلوڈیس اور اتنا دل پہ اثر کرنے والا پاتے تو بہت سارے الزامات میں انہوں نے ایک یہ بھی الزام لگا دیا کہ آپ شاعر ہیں اور آپ کے اوپر شیاطین اترتے ہیں نعوذ باللہ جو آپ کے دل میں شاعری ڈالتے ہیں. اب یہ سراسر وحی کے اوپر ایک حجت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں سے لے کے آخر کی آیات میں بتایا کہ کبھی یہ بتاؤ کہ یہ باتیں شیاطین کہہ سکتے ہیں کہ نماز پڑھو اور ہوموسیکشولیٹی نہ کرو, یہ کوئی باتیں ہیں شیطان والی؟ اور یہ وہی ہے. اور دوسری بات ہے کہ اللہ کے نبی شاعر ہیں. شاعر کیسے ہوتا ہے؟ بیکار باتیں کرنے والے, بے مقصد باتیں کرنے والے. اکثر یہ پڑھ کے دیکھیں گے کہ اینڈ تک کیا میسج ملتا ہے. فرمایا تمہاری بات درست نہیں ہے بلکہ کیا ہے, وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے, اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح الامین نازل ہوئے. یعنی شیطان نہیں لے کر آئے بلکہ فرشتہ لے کر آیا تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جا جو اللہ کی طرف سے خلق خدا کو متنبہ کرنے والے اور صاف صاف عربی زبان میں ہے. مقصد تک بتا دیا. یہ ہے اصل میں قرآن کا تعارف. ہم جب بھی کبھی علوم القرآن پڑھے ہیں اور شروع کے کورسز جب ہوتے ہیں تو اس میں قرآن کی تفصیل, قرآن پاک کا کہنا چاہیے تعارف کروائیں نا, تو یہ آیتیں پیش کی جاتی ہیں. کوئی آپ سے پوچھ ہی لیتے نا قرآن ہے کیا, یہ اس کی اتنی پیاری تعریف ہے. اگر آپ یہ ساری آیتوں کا نمبر ہی نوٹ کر لینا تو قرآن کیا ہے صاف صاف عربی زبان میں, اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے. کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں؟ یعنی اتنی بڑی بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ نے آسمان سے کان نہ پڑے ہوئے شخص کو نبی بنا دیا. دیکھیے امی تھے, الٹر تھے. آپ کو الف بیتے نہیں آتی تھی, اے بی سی ڈی نہیں آتی تھی, آباسا نہیں آتا تھا ان کو. اس کے باوجود اتنا پیارا کلام جو دلوں کو مسحور کر دے, تو کیا یہ نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل تک جانتے ہیں؟ یعنی وہ لوگ جو آپ کو جھٹلا رہے تھے ان کو بھی پتا تھا کہ آپ سچے نبی ہیں, لیکن ان کی ہٹ دھرمی کا حال تو یہ ہے. کیا ہے حال ان کی ہٹ دھرمی کا؟ کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح یعنی واضح عربی زبان جو ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ مان کر نہ دیتے. اصل لینگویج بیریئر مسئلہ نہیں ہے, طلب نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے بچوں کو اردو سمجھ نہیں آتی, ہماری بیٹیوں کو نوش چاہیے, ان کو انگلش چاہیے, جس ملک میں ان کو فرینچ چاہیے. میں آپ بچیوں سے پوچھتی ہوں جب یہاں ماشاءاللہ کافی دن سے آ رہی ہیں, آپ کو جو اردو میں پڑھ رہی ہوں سمجھ آ رہی ہے؟ یہ صرف ایک بیریئر لینگویج ذہن میں ہوتا ہے, فوکس نہیں ہو پاتا, کر نہیں پاتے, توجہ نہیں ہے. اب جو چیز ہے نہیں نا اس کے پیچھے لگ جائیں گے, اچھا نوش میں کوئی کورس ہے, اچھا انگلش میں کوئی ہے. بھائی جو ہے وہ ہے, ٹھیک ہے, جو نہیں ہے. آپ ہدایت کی تو کوئی زبان نہیں ہوتی. دیکھیے گونگی ماں کو بھی میں نے دیکھا ہے, بچے اس کی بھی بات سمجھ جاتے ہیں. اگر مجھے آپ کو رب کی بات سمجھ نہیں ہے نا, ہم کبھی لینگویج بیریئر نہیں بنائیں گے. آپ اپنے بچوں کو بٹھائیں اردو کی کلاسز میں, اگر آپ کے پاس اور کوئی اپرچونیٹی نہیں ہے, آپ دیکھیں گے کہ ایک دن سمجھ نہیں آئے گی, دوسرے دن نہیں آئے گی, آدھی باتیں بھی سمجھ آ گئی. میں کہتی ہوں 10 میں سے ایک بات سمجھ آتی ہے تو آپ نے کیا نقصان کیا. تو یہ جو بات تھی نا, ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عربی چھوڑے اجمی میں بھی قرآن اترتے, انہوں نے سمجھنا پھر بھی نہیں تھا کیونکہ نیت نہیں ہے. اس طرح ہم نے ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے. یہ ہے اصل بات. جو جرم کر کے آتا ہے نا کہیں سے, اس کو ایک ہلکی سی آواز پہ بھی جھٹکا لگ جاتا ہے کہ پولیس آ گئی. ہر گاڑی کا ہارن اس کو پولیس کی گاڑی کا ہارن لگتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ کیوں نہیں مکہ والے سنتے, یا آج فاسقین لوگ قرآن کیوں نہیں سننا چاہتے؟ یہ دل میں سلاخ کی طرح گزرتا ہے. وہ جیسے کبھی آپ نے باربی کیو کیا اور کباب کے اندر ایک سلاخ ڈالتے ہیں نا, تو وہ یوں دھواں چھوڑتی ہے. یہ قرآن حق بولتا ہے, یہ ایگزیجریٹ نہیں کرتا. میری جو سچویشن ہے وہ مجھے کھول کے دکھائے گا, آپ کو آپ کی دکھائے گا, مجھے آپ کی نہیں دکھائے گا, آپ کو میری نہیں دکھائے گا. آپ جب قرآن کے آئینے میں آپ میں اپنا چہرہ دیکھیں گے تو جیسے ہم ہوتے ہیں نا ہمیں ویسے ہی دکھتے ہیں. تو مجرموں کو یہ سلاخوں کی طرح لگتا ہے. وہ کہنا چاہیے کہ سانپ لوٹتے ہیں ان کو یہ قرآن سن کر. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یؤمنون بہ, یہ اس پر ایمان نہیں لاتے یہاں تک کہ عذاب علیم کو نہ دیکھ لیں. پھر جب وہ بے خبری میں ان کے پاس آ جائے گا, اس وقت کے جبکہ ان کو جبکہ وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے, اس وقت وہ کہتے ہیں کہ اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے. نوٹ کر لیں, نہ کوئی جائے ڈاکٹر کی دکان پہ کیونکہ ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے, ڈاکٹر ڈرپ لگائے گا, ڈاکٹر انسپیکشن کرے گا. تو کبھی اچانک ہارٹ فیل ہوگا تو ختم. جیسے ڈاکٹر کے پاس کوئی نہ جائے تو یہ قرآن کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور، یہ روحانی معالج ہے آپ کا میرا. یہ الحکیم ہے، حکیم ہے، حکیم صاحب جو ہوتے ہیں نا، یہ کتاب بھی حکیم ہے، یہ ہماری ساری بیماریوں کو ٹھیک کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب پیچھے رہتے ہیں اور جب ان کی مہلت ختم ہوتی ہے پھر مر جائیں گے، پھر آگے جا کے بات ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ اچانک موت مومن کے لیے رحمت ہے کیونکہ اللہ اس کو نزا کی سختیوں میں نہیں ڈالتے، لیکن کافر اور فاجر کے لیے یہ کیا ہے؟ عذاب ہے، پکڑ ہے، کیونکہ توبہ کا وقت نہیں ملتا. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی مہلت ضرور دے، اچانک موت نہ آ جائے کہ موت کے فرشتے کو دیکھ کے ہاتھ پاؤں پڑ جائے کہ ابھی تو ادھر ادھر کئی معاملے درست کرنے والے تھے. تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا؟ اگر ہم انہیں برسوں تک عیش کرنے کی مہلت بھی دے دیں پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے، تو وہ سامان عزیز یعنی دنیا کا سامان جو ان کو ملا ہے ان کے کس کام آئے گا؟ سچ بتائیں کچھ کام آتا ہے؟ آپ کو مجھے اپنا گھر کتنا بھی عزیز کیوں نہ ہو، اپنا ڈرائنگ روم سے جانے کے لیے ہم تھک جائیں، اپنے بیڈ روم کی کیئر کرتے کرتے ٹانگیں پھول جائیں چیزیں خریدتے ہوئے، کوئی مجھے آپ کو مرنے کے بعد ایک دن بھی ہمارے بیڈ روم میں سونے دے گا؟ کبھی ہمارے بیڈ کو کسی نے میت بیڈ بننے دیا؟ لوگ تو اس گھر کو بیچ جاتے ہیں جہاں کوئی مر جاتا ہے، کہتے ہیں اب نہ ہو سکتا تھی، اب خوف آتا. کبھی کوئی آپ کے میرے کچن کی چیزوں کو میرے ساتھ دفن کر دے گا؟ سارا دن اس کے ساتھ کھیلتی تھی. اللہ کہتے ہیں کس کام آئے گا بتاؤ، یہ کھلونے ہیں، یوز کرو اور ختم. دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے حق کے نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے اور ہم ظالم نہ تھے. یعنی نبیوں نے اپنی نصیحت کا حق ادا کیا، جو اللہ نے ذمہ داری اس کو دی تھی وہ کی. آج بھی دینداروں کو اس آیت پہ غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم نصیحت کا حق ادا کرتے ہیں یا صرف لوگوں کو خوش کر کے آ جاتے ہیں اور صرف وقت پورا ہو جاتا ہے دیٹس اٹ، چلیں اتنا ہی کافی ہے؟ نہیں. تو جب آپ کو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کسی کو موقع دے تو پوری کوشش کیجئے کہ جو نصیحت کا حق ہے وہ تو ادا ہو. آپ اپنے بچے کو کہ بیٹا اٹھو نماز پڑھ لو، پھر ساتھ ہی اس کا بلینکٹ صحیح کر دیں، پھر اور اس کو ذرا لپیٹ لپوٹ کے سلائیں، تو کیا آپ نے اس بچے کو نماز کے لیے اٹھانے کا حق ادا کیا؟ آپ تو اور اس کو سلا کے آ گئے. نہیں، حق کی نصیحت یہ ہے کہ کم از کم اتنا ٹیمپریچر تو رہے کہ جس کے بعد ایک انسان اس نیکی کو کرنے کے لیے سوچ میں تو پڑ جائے. اور قرآن سنتے وقت یہ جو ہمارے دلوں میں خیالات آتے ہیں نا، یہ بڑے قیمتی ہیں. آپ اسے مائنڈ نہ کریں، نہ اسے برا محسوس کریں، یہ آپ کو فائدہ دے رہے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ بڑے کی بات اور آملے کے اچار کا مزہ بعد میں پتہ چلتا ہے، قرآن کی یہ نصیحت اگر ہر سال بھی ہم دورہ قرآن میں کچھ سن رہے ہیں نا، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے دل میں جا رہی ہیں. مت کہیے کہ آپ اتنے سٹبن ہیں کہ شاید آپ کو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں چلتا. کوئی بات نہیں، وقت لگتا ہے، کچھ دالیں دیر سے گلتی ہیں، کچھ جلدی گلتی ہیں، لیکن سنتے ضرور رہیے. سننا چھوڑیں گے اس کے بعد پھر وہ چولہا ہی بند کر دیا تو اب دال کیسے گلے گی؟ اور آپ نے دیکھا کہ دل کی بوٹی جو ہوتی ہے نا وہ سب سے سخت ہوتی ہے. بکرے کا گوشت چولہے پر چڑھائیں وہ نہیں گلتا، کلیجی گل جائے گی، گردے گل جائیں گے، دل نہیں گلے گا. تو یہ دل بڑا اسٹرانگ ہے. آپ ویسے بھی دیکھیں کہ دل کہتے ہیں نا کہ اے دل مردہ کہیں تو نہ مر جا، کہ زندگی عبارت تجھ سے ہے. تو یہ دل فزیکل بھی بہت اسٹرانگ ہے. ہم کہتے ہیں نا دل کے کمزور، دل کے نازک، کوئی کمزور نہیں. اتنے بڑے بڑے صدمے آتے ہیں برداشت کر جاتے ہیں. جوان بچے مر جاتے ہیں، مائیں پھر اٹھ کے چل پڑتی ہیں. جوانی میں شوہر مر جاتے ہیں، بیویاں پھر بھی زندہ رہتی. یہ بڑا اسٹرانگ ہے جو قیمتی. اسی لیے تو اس کو اللہ نے آپ کہتا کہ یہ جو ریبز ہیں نا، پسلیاں، اس کے چنگل کے اندر رکھا ہوا ہے، یہ اس کا کیج ہے. فریجل نہ ہے، پہلے اوپر سکن ہے، پھر ہڈیاں ہیں، پھر مسلز ہیں، اندر دل چھپا ہوا ہے، ورنہ تو ذرا دھکا پڑا دل ختم ہو جائے. تو یہ دل جیسے فزیکلی بڑا اسٹرانگ ہے نا، اور سب سے اسٹرانگ آرگن ہے باڈی میں، تبھی تو پھر آخر میں مرتا ہے. کینسر والا مریض کب دنیا سے جاتا ہے؟ جب دل مرتا ہے، جب کوئی ایسی جگہ چلی گئی جس سے دل کا فنکشن رک گیا. تو فزیکلی بھی دل اینڈ پہ مرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ڈیتھ. اسی طرح ہدایت اور گمراہی کے ناطے سے بھی دل ہی بڑا سٹبن ہے. آنکھیں مسلمان ہونا چاہ رہی ہیں، کان ہونا چاہ رہے ہیں، زبان ہونا چاہتی ہے، ابھی دل نہیں ہونا چاہ رہا. جس دن آپ کے دل نے سوچ لیا، آپ کے اندر ایک الارم بجے گا. اور میں آپ کو آج ہی ایک پریڈکشن کر دوں، مجبوریوں کی بات الگ ہے، آف کورس آپ میں سے بہت سارے لوگ بچوں کو چھوڑ کے آتے، لے کے آتے، کئی مسئلے ہیں نا. اگر آپ اس جگہ آنے کے لیے 15-20 منٹ پہلے سے تیار ہو کے نہیں آتے نا، تو مانے کے بھی پورا دل نہیں گلا. اگر صرف لیزینس، ریلیکسیشن، عادتن لیٹ آ رہے ہیں نا، تو دل نہیں گلا. ابھی اس کو اور ہیٹ دینے کی ضرورت ہے. اسی لیے فرمایا کہ یہ دل جو ہے ان کا اس کو اس چیز کو جب جذب کرے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا ان کو خود پتہ لگے گا اور ہم ظالم بھی نہ تھے. پھر اگلی آیتوں میں دیکھیے اب ان کے اعتراض کا جواب کیا. آپ کہتے اس کو نوز بلا شیطان لے کے آئے, نہیں, وما تنزلت بھی شیاطین, اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترے. سچ بتائیں کیا آپ کو ان پچھلے 18 پاروں میں لگا کہ یہ شیطانوں کی کلام ہے؟ اگر اللہ نہ کرے یہ شیطان کی طرف سے آتا یا وہی کیریئر ہوتا, چلے اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ہاتھ بھیجا ہوتا, کتنے اس میں کمیاں بیشیاں کر کے لاتا. پھر تو آپ دیکھتے جو مزے کا قرآن ہوتا, ساری دنیا اس کو لے لے کے میڈیا پہ دیتی, دیکھو کتنا پیارا قرآن ہے, اس میں کیا کچھ حلال ہے اور بس دو چار چیزیں ہیں جو حرام ہیں, بس پردہ حرام ہے, نمازیں حرام ہیں اور داڑھی حرام ہے. شیطان لاتے تو ایسا قرآن آتا. کتنی ڈیفینسو سوچ ہے اللہ تعالیٰ, یعنی اللہ تعالیٰ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, تمہیں اس کے مضامین سے لگ رہا ہے کہ یہ شیطان لاتے ہیں؟ نہیں, اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترے. وما یمبغی لہم, اور نہ یہ کام ان کو سجتا ہے. ایسے لوگ جو شیطانوں کے اعلی کار ہیں ان کو اس کتاب کی خدمت نہیں کرنی چاہیے, کچھ اور کر لیں. دیکھیے کوئی دنیا دار, کوئی اپنے جسم کو فروخت کرنے والا ایسی باتیں کرے نا جو میں نے ابھی شروع میں آپ کو کڑوی بات سنائی ہے, تو مانتا ہے بندہ, دل مانتا ہے. دین کے نام پہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ پھر آپ مان لیجیے, آپ کو اسے اور نام سے کر لیجیے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا شیطانوں کو سجتا ہے یہ قرآن کے, یہ قرآن کے لوگوں کو پڑھے اور نہ وہ ایسا ہی کر سکتے ہیں, وہ تو اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے. بڑی گہری بات ہے. جو شیطان کا اعلی کار ہوتا ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن سننے سے ہی دور کر دیتا ہے. پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے. کرو کیا؟ یہ ہیں وہ آیتیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی راتوں کی نیند اڑا دی تھی. دن کا چین تو لوگوں کے لیے گیا تھا نا, اب راتوں کا چین جا رہا ہے کیا؟ ون زیر شیرت کل اقربین, اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے سب خاندان والوں کی دعوت کی تھی. ابتدائی دور کی وحی ہے یہ. قریبیوں کا حق زیادہ ہے کیونکہ آپ کو ان سے پیار ہے, آپ ان کا برا انجام نہیں دیکھ سکتے. چلیے اس پہ نیت کرتے ہیں. آج میں نے آپ نے اپنے بھائی بہنوں کو, ماں باپ جو بھی ہمارے کلوز ہیں یا سسرال میں جو بھی ہیں, ان کو کوئی اچھا سا میسج دینا ہے. دیں گے انشاءاللہ تعالی. کرو کیا؟ وقفز جناح کا, اور ایمان لانے والوں کے لیے اپنے کندھوں کو جھکا لو. یعنی جو دور دور سے آتے ہیں اس کو لینے کے لیے, آپ ان کے ساتھ نرمی کریں, اور جو آپ کے اپنے کلوز ہیں جو اس کو سننے کو تیار نہیں, ان کا ذرا حساب لے لیجیے. کون لوگ؟ جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کر لیں, ان کے ساتھ توازوں سے پیش آؤ. کیا پتا چلا کہ ایک سچے دائی دین کو دین کے لیے آنے والوں کی بڑی عزت کرنی چاہیے. دیکھیے کندھے کس کے آگے جھکاتے ہیں؟ توازوں. کیا کہتے ہیں؟ خاطر توازوں کرو. تو دین کے لیے جو نکل آئے نا, بس وہ آپ کے سسرال سے بھی زیادہ باعزت ہے, وہ آپ کے بچوں کے سسرال سے بھی, آپ کی بہو بیٹیوں سے بھی. جتنی عزت کر سکے, جتنا پیار کریں, ان کے لیے تڑپے, ان کے لیے دعائیں کریں, توازو رکھیں, ان کو جگہ دیں, کرسی دیں, بیٹھیں, ان کو اسمائل دیں, ان کو ویلکم کہیں. ورنہ تن سے دیکھیں, اچھا جی آ گیا, آپ کو بھی دیکھ لیا, کیا ہوا. کبھی کسی کو تانا نہ دیں, کبھی کسی پہ طنز کا تیر نہ چلائیں, کیونکہ وہ پہلے ہی ڈرے ہوئے آتے ہیں. وہ تو پہلے ہی خوف زدہ, جیسے ڈاکٹر کی دکان پہ جاتے ہوئے دل ڈر رہا ہوتا ہے نا, پتا نہیں آج کیا بیماری دکھنی ہے. ٹیسٹ کبھی کرایا اور جان پہ بنی ہوتی, خون خشک ہوا ہوتا ہے رپورٹ آنے سے پہلے. تو نئے نئے لوگوں کا خون خشک ہوتا ہے اللہ کا قرآن سنتے ہوئے, میں خود مانتی ہوں اس کو. لیکن آپ اپنی نرمی رکھیں, آپ اب یہ نہ کریں کہ ہے بھی انجیکشن اور لگائیں بھی سخت, ہاتھ سے نرم انداز سے بات کریں. بات تو سچ ہے. اب ڈاکٹر کے مریض کو درد ہوگی, میں اس کو گلوکوز کا انجیکشن لگا دیتا ہوں, کیونکہ اس کو اگر کیلشیم کا لگایا یا کوئی بڑا ہیوی انجیکشن لگایا تو اس کی سویلنگ ہو جائے گی. نہیں, انجیکشن تو پھر وہی لگانا ہے جو ہے, لیکن ہاتھ نرم رکھو, زبان نرم رکھو, اسمائل دو, پیار کرو, سینے سے لگاؤ, گلے سے لگاؤ. آنسو نکلتے ہیں اس کے, نکل آئے تم بھی رو لو, دعا کر لو, لیکن ان کی کبھی انسلٹ نہ کرو. آج اگر میرا آپ کا یہ اخلاق ہو جائے نا, تو بڑے ڈرے سہمے لوگ جائیں وہ بھی اس کتاب کی طرف آ سکتے ہیں, اگر اللہ چاہے تو, اور وہ بھی چاہیں تو. لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں, اب یہ بھی الٹ بات ہے, تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو میں اس سے بری ہوں, ذمہ. یعنی آ جائیں تو سنا دو, پھر اس کے بعد وہ عمل کر رہے ہیں نہیں کر رہے, آپ بے نیاز ہو جائیں, لوگوں کی ٹو میں نہ رہیں. کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ یہ چیک کرے کہ کوئی گھر جا کر کیا کرتا ہے, وہ عید کے بعد کیا کرتا ہے, وہ عید کی پارٹیوں میں کیا کرتا ہے. کوئی ایسی خبریں نہ ایک دوسرے کو سنائے, جو مرضی کرے. آپ کا میرا کام نہیں ہے کہ ہم ان کو دیکھیں. دیکھیے ڈاکٹر آپ کا ٹیسٹ لیتا ہے, رزلٹ دیتا ہے, رپورٹ دے کے آپ کو فارغ کر دیتا ہے. آگے آپ کو کہتا جائیے ادھر ادھر ڈاکٹر سے جدھر آپ کا دل ہے علاج کر لیں یہ دوا. کبھی کوئی ڈاکٹر گھر میں بھی آیا آپ کے پاس بعد میں چیک کر دیں کہ آپ ہی جاتے ہیں نا. تو دین والوں کا کام لوگوں کی ٹو نہیں ہے, بس آپ ان کے لیے دعا کریں. وتوکل علی العزیز الرحیم, اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو, اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے, وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. لوگوں کیا میں تم کو بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ دیکھیں بات ہی نہیں ختم ہو رہی, کیونکہ اللہ کو بہت برا لگا کہ میرے قرآن کو جو روح الامین کے ذریعے قلب محمد پہ نازل ہوتا تھا تم یہ کہتے ہو کہ شیاطین لاتے ہیں. نہیں, آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان پھر کس پہ اترتے ہیں. وہ ہر جالساز بدکار پر اترا کرتے ہیں, سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں, اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. اور والشعراء یتبعہم الغاوون, رہے شعراء شاعر کی جمع, تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں. کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا نہیں دیکھتے تم؟ ان کے کردار کو دکھایا جا رہا ہے کہ انہم فی کل وادی یہیمون, کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں. کیا کہتے ہیں شاعر؟ میں تیرے لیے آسمان کے ستارے توڑ لاؤں. توڑے کبھی کسی نے؟ ہیں؟ مجھے بنایا خدا نے تیرے لیے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, میں آیا اس جہاں میں تیرے لیے. یہ کیا کون کرتے ہیں یہ باتیں؟ ہیں؟ میری زندگی کا مقصد تجھے دیکھوں تجھے بیٹھوں, یہ زلفیں ہیں کہ راتیں ہیں, یہ کون باتیں کرتے ہیں؟ کوئی دو چار گانے آپ کو بھی یاد ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تیرے لیے وہ دودھ کی نہریں بہا دوں. بےکار باتیں, وہ باتیں کہتے جو کر ہی نہیں سکتے. ہاں؟ رات کی زلفیں, رات کالی رات ہے یا زلفیں ہیں, یہ آنکھیں ہیں یا جھیل ہے, یہ پلکیں ہیں یا جھاڑو ہے, یہ کون کرتے باتیں؟ اب آپ آج کے بعد اپنے میاں سے یہ نہیں کہیں گے آپ نے مجھے کبھی شعر ہی نہیں پڑھ کے سنایا. میری تعریف وہ فلم میں تو ہیرو ہیروئن کے پیچھے پھرتا رہتا ہے پھول لے کے, وہ کہتا ہے جتنے کا پھول لینا اتنے کا گوبھی کا پھول لا دیتا ہوں پکا کے کھا لیتے ہیں. اور شادی سے پہلے تو واقعی فیانسی یا لور جب وہ پھول دے دے تو خوشی ہوگی, اور بعد میں پتا چلا کہ میاں سے پھول تو لا رہے ہیں اور سبزی کے پیسے کوئی نہیں, تو کہنا تھا اس سے بہتر تھا آپ سبزی لے آتے. ریئلسٹک ہو جاتا ہے بندہ زندگی کے بعد. تو اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہے ہیں کہ عام طور پہ جو شاعر ہوتے ہیں نا دنیا دار, وہ لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں کلابیں ملاتے ہیں. ہاں مگر سارے ایسے نہیں ہیں, سارے شاعر برے نہیں ہوتے. الا الذین آمنوا, بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے, بجز ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا, اور جب ان پر ظلم کیا گیا اور تو صرف بدلہ لے لیا, اور ظلم کرنے والوں کو ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں, کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ اب یہاں سے تھوڑا سا اشارہ چکے ہوئے تو اس کو سمجھ لیجئے کہ شاعری کے بارے میں اسلام کا کیا مزاج ہے. حدیث میں آتا ہے کہ گندے اور جھوٹے شعر کو جمع کرنے سے بہتر ہے کہ پیپ پیٹ میں بھر لی جائے. تو جو رومانٹک شاعری ہے جس میں جھوٹ سچ ہے, غیر مطلب جائز محبت نہیں ہے, یعنی شادی کے بغیر دلہا لڑکے لڑکی کی محبت ہے, وہ تو بالکل جائز نہیں ہے. باقی رہ گئی صحیح باتیں, جائز محبت ہے شوہر بیوی کے لیے, بیوی شوہر کے لیے, گا لیں اپنے شوہر کے لیے گانا, بس یہ چیک کر لیں کہ اس میں کوئی شرکیہ لفظ نہ ہو, کیونکہ بہت سارے گانوں میں شرک ہوتا ہے. آپ جا کے اس مزاج سے آپ دیکھیے گا, میں نہیں کہتی کہ اب آپ جا کے گانے سنیں, لیکن مثال دے رہی ہوں آپ کو کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزوں میں نہیں. باقی جو اچھے شعر ہیں بہت خوبصورت ہیں. اللہ کے نبی کو شعر یاد کوئی نہیں تھے ہوتے تھے, ابو بکر شعر کہتے تھے, حسان بن ثابت کے لیے تو یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں کہ وہ دکھی ہو گئے تھے جب انہوں نے شاعروں کی یہ باتیں پڑھی, کہ اللہ کے نبی شاید میرا بھی اسی میں معاملہ ہے, کیونکہ یہ کافروں کی حذف کرتے تھے. جب لوگ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تو یہ اس کا جواب دیتے تھے, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ حسان تم ان میں سے نہیں ہو, بلکہ پھر ان کی خوبی بیان کی. تو اچھی بات ہے, اچھا کلام ہوتا ہے, لیکن ایگزیجریشن نہیں ہونی چاہیے. دین کے نام پہ جو نعتیں یا حمد یا دعائیں بھی مانگے نا, اس میں بھی ایگزیجریشن نہیں ہونی چاہیے. اس لیے مجھے آپ کو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بہت کیئرفلی ڈیل کرانا ہے. نہ اپنی جگہ شعر برا ہے نہ اچھا ہے, مزاج اچھا ہے تو اچھا ہے. آپ کو گانا اچھا لگتا ہے بغیر میوزک کے آپ گنگنا لیں, اگر آپ کے میاں برداشت کر سکتے ہیں آپ کا گنگنانا تو ان کو سنا لیجئے, اور اگر وہ کہیں کہ خدا کے لیے بیگم مجھے معاف کرو میرا پہلے ہی روزہ ہے, تو پھر آپ یہ رسک نہ لیں تو بہتر ہے, روزے میں ویسے بھی غصہ بڑھاتا ہے. تو بہرحال یہ سورت شعرا تھی. اگلی سورت سے پہلے تھوڑی سی تلاوت سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم اگلی سورت کا ہلکا سا خلاصہ دیکھیں گے. اس دوران بس یہی نوٹ کرتے جائیں کہ پورا قرآن پڑھتے جائیں گے, آپ کو اللہ کی باتیں کلیئر کٹ دکھیں گے اور آپ حیران ہوں گے کہ ہر موضوع کو ٹچ ضرور کرتا ہے قرآن. جو لوگ قرآن پڑھنے آتے ہیں وہ کبھی سوچتے بھی نہیں کہ اس میں شاعری کی باتیں ہوں گی, پوئٹس کی باتیں ہوں گی, لیکن اللہ کے حکم سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے ہر چیز سامنے آ رہی ہے. چلیے سنتے.
وتوكل على العزيز الرحيم
وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب
الحمدللہ. چلیے تھوڑا سا سورت نمل کو دیکھتے ہیں. بڑی پیاری سورت ہے اور نمل چیونٹی کو کہتے ہیں. اللہ نے ایک چیونٹی کا بھی تذکرہ قرآن پاک میں کر دیا کیونکہ واقعی یہ بھی اللہ کا ایک شاہکار ہے. 93 آیات ہیں, مکی سورت ہے, 8 اس کے مضمون ہیں. پہلا ٹاپک آیت 1-6 ہے, تمہید ہے یعنی انٹروڈکشن ہے. آیت نمبر 7-14 تک حضرت موسیٰ کا قصہ اور قوم کا انجام ہے کہ جنہوں نے ان کو جھٹلا دیا. آیت 15-44 حضرت سلیمان کا قصہ اور ان کی انجوجل خوبیوں کا ذکر ہے, اور ان کا ذکر بہت کم آتا ہے قرآن پاک میں, اس لیے یونیک ہے یہ چیز. پھر آیت 45-53 میں حضرت صالح, حضرت سمود, قصہ صالح سمود اور ظلم کا انجام ہے. آیت 54-58 میں قصہ لوط اور لوط قوم لوط کا انجام. پھر ایک ہی آیت 59 انبیاء کرام کی خدمات توحید یعنی انہوں نے کیا کیا خدمت کی اللہ کا پیغام دینے کے رستے میں. پھر آیت 60-69 میں توحید کے دلائل ہیں کہ جس طرح اللہ الہ ہے حاکم بھی وہی ہے اور اس کی حاکمیت کو مانو. اور پھر آیت نمبر 70-93 تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی جا رہی ہیں اور قیامت کے کچھ مناظر ہیں. پوری سورت کا بنیادی تھیم کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ ایمان لے آؤ اور اللہ کو الہ بھی مانو, حاکم بھی مانو, اور دنیا میں لوگوں کو جب اللہ کی طرف بلاؤ تو سب سے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جوڑو. مکی دور کے تیسرے دور میں تقریباً 1090 میں یہ سورت نازل ہوئی تھی. لوگوں کے دلوں میں آپ کی دعوت پہ شک بھی موجود تھا, آپ کو ساحر بھی کہہ رہے تھے, اور اسی طرح سے اس سورت میں ملکہ سبا کا قصہ سنا کر قریش کے سرداروں کو عبرت دلائی جا رہی ہے. وہ ایک عورت تھی جو سورج کی پوجا کرتی تھی, لیکن جب ایک نبی کا پیغام آیا تو وہ اس کو مان گئی, اور تم ہو کے اتنے پیارے نبی کی بات نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس سورت میں سے بہترین حصہ لینے کی توفیق دے. آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدم و بشرا للمؤمنین. توسین یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب کی, یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی, ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور پھر ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے اندر یہ صفات ڈال دے. حقیقت یہ کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا, اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں. ذرا غور کر لیں, 3 سیکنڈ, مضمون بڑا کلیئر ہے. دنیا میں گھومنے کو اللہ نے کیا کہا, یہ بھٹک رہے ہیں کیونکہ ایمان کی جو کمی ہے. اولئک الذین لهم سوء العذاب, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بری سزا ہے, اور آخرت میں یہی لوگ سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ قرآن ایک حکیم و علیم ہستی کی طرف سے پا رہے ہو. ہم سب بھی اللہ کا شکر کریں. آپ بھی ذرا تھوڑا سا اس کو انجوائے کریں کہ اگر قرآن نہ ہوتا, دنیا میں قرآن نہ ہوتا تو کیسا ہوتا؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ بچہ نہ ہوتا. لوگ سوچتے ہیں نا کہ قرآن کیا ہے, کتاب ہے, لیکن آپ کو شاید ابھی اس کی وہ چیز نہ سمجھ آئے اگر آپ فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں. جو لوگ دو بار بار سنتے ہیں, جن کو اس چیز کا پتہ ہے, وہ یقیناً اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ یہ قرآن سب سے خوبصورت چیز بن جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ جب کسی کا نیو بورن بیبی ہوتا ہے نا, تو ہر وقت دل دماغ اسی کے اندر کھویا رہتا ہے. اسی کو دیکھنا, سوتے کو بھی جا جا کے ماں دیکھ رہی ہوتی ہے, سوتے کو اٹھا دیتی ہے بار بار, نہیں یہ گود میں ٹھیک ہے, حالانکہ وہ بستر پہ ٹھیک ہوتا ہے. تو جب قرآن کی سمجھ آتی ہے نا, تو واللہ ہی اپنے بچے سے بھی پیارا لگتا ہے. دل دماغ آنکھیں کان سوچ سب وقت اس میں, کیونکہ علیم ہستی کی طرف سے ہے. تو اس سے پیار کرنا بھی فرسٹ اسٹیپ ہی بن جائے گا, ایک مائل اسٹون تو طے ہو ہی گیا نا ہدایت کی طرف. تو دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس کتاب سے پیار کر محبت دے دے. اللہ اس ان تجل القرآن ربی قلبی و نور و صدری, اور جب یہ قرآن زندگی بن جاتا ہے تو پھر زندگی سے پیار ہو جاتا ہے, پھر زندگی کارآمد بنتی ہے جب واقعی یہ قرآن آپ کی میری زندگی میں آتا ہے. قصہ موسیٰ کا یہاں ترتیب سے آ رہا ہے, بڑا ڈیٹیل سے اور بڑے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو یہاں پیش کرتے ہیں. آگے بھی آئے گا, لیکن یہاں اشارتاً کم از کم کچھ چیزیں موجود ہیں. اس قال موسیٰ لأہلہ, انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا. یہ کب ہوا؟ جب مدین سے مصر واپس آ رہے تھے. بیوی ساتھ تھی, پریگننٹ تھی, اور موسیٰ ایک اچھے ذمہ دار شوہر کی طرح بیوی کے لیے آگ لینے کا انتظام کرتے ہوئے دکھتے ہیں. کہا, مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے, میں بھی یا تو وہاں سے کوئی خبر لے آتا ہوں یا کوئی انگارہ چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ گرم ہو سکو. تو مردوں کا اپنے گھر والوں کی ٹیک کیئر کرنا یہ اچھی بات ہے, اور ایسی بات پہ بھی اجر ملتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو لقمہ شوہر اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے وہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھ دیا جاتا ہے. خیر, موسیٰ تو گئے تھے آگ لینے, کیا مل رہا ہے؟ پیغمبری مل رہی ہے, جیسے آپ آئے دورے قرآن کے لیے, اور شاید آپ کو یہاں سے اپنے رب کا پیار مل رہا ہوگا, قرب مل جائے گا. آپ آئے ایک مہینے کے لیے, پھر آپ ساری زندگی کے لیے اس سے جڑ جائیں گے. یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے, طلب زیادہ ہوتی ہے نا تھوڑے سے زیادہ دیتا ہے. میں آپ کو اس کی ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتی ہوں. کبھی کبھی آپ یہاں سے گھر جاتے ہوئے کہتے ہوں گے اپنی ساتھ والی کو, ذرا یہ میں کیوی پہ رک جاؤں, بس ایک چیز لینی ہے. روز ہی ہوتا ہے نا ایسا, اکثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ کدھر ہیں باجیاں ہماری؟ میں تو جن کے ساتھ جاؤں میں اکثر یہی کچھ دیکھ رہی ہوتی ہوں. اچھا, وہ کیا کہتی ہے؟ بس ایک چیز لینی ہے. اندر سے واپس آتی ہیں تو ہاتھ میں کتنے تھلے ہوتے ہیں. یہ قرآن آپ کے میرے ساتھ کر, دعا کرے ایسا ہو جائے. ہم صرف آج کے لیے آئے, چلو ویکینڈ چلتی ہوں, چلے آج سنڈے چلتے ہیں, چلے آج صرف ہو سکتا ہے سورت نمل سے پیار ہو, نمل سننے آگے. ہاں, ادھر بھی ایک بچی نمل بھی آتی ہوتی تھی, پتا نہیں آ جائے کہ نہیں. ہاں, اس کو دیکھ کے مجھے ہمیشہ چونٹی یاد آتی ہے. اچھا, آپ آئے ایک دن کے لیے, اللہ نے پکڑ لیا, میں جانے ہی نہیں دوں گا. یا ایسے ہوتا نہیں جیسے آپ اپنی خالہ مامی پپی چچا بھاؤ جس کے گھر جاتے ہیں, بس ایک دن جاؤں گی, ایک دن کے لیے جا رہی ہوں. کہتے ہیں ہم جانے ہی نہیں دیں گے, پورا ہفتہ آپ کا بیگ چھپا دیتے ہیں, کہتے ہیں نہیں جانے دیں گے. تو اللہ کرے اللہ ہمیں بھی روک ہی لے. ہیں تیار؟ کتنے لوگ ڈر رہے ہیں اس بات سے, کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کو روک ہی لے. اچھا, کچھ لوگ اندر بیگ میں 2-3 جوڑے لے کر آتے ہیں, لیکن کہتے ہیں بس کل چلے جانا ہے. بھائی یہ 2-3 کیوں رکھے؟ نہیں, اگر انہوں نے روک لیا تو کیا کریں گے؟ تو دعا کریں اللہ ہمیں روک لے. اللہ تعالیٰ مجھے تو روک ہی لے, ہر ایک اپنے لیے یہ کہے. تو موسیٰ کو اللہ نے کتنا پیارا دیا, اللہ ہمیں بھی اسی طرح دے رہے, ہمیں بھی لینے والا بنا دے. فلما جا نودیا بورک من فی النار, پھر جب وہاں پہنچے تو ندا آئی, مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے. کیا آپ کو یہاں کے ماحول کی برکت محسوس ہوتی ہے؟ یہ قرآن کی برکت ہے. حدیث میں خالی جگہوں پہ فرشتے ہوتے ہیں, آپ کے اوپر فرشتوں نے اس کو گھیرا ہوگا، اس کو محسوس کیا کریں. اور یہ باہر کے ڈور کو تھوڑا سا کوئی لگا دے تو بہتر ہے، تھوڑی تھوڑی دیر جو کٹ کٹ ہوتی ہے نا، یہ ماحول کو باقی تھوڑا سا خراب کرتی ہے. تو یاد رکھیے کہ اس برکت کو جتنا خوبصورت کریں گے، اس ماحول کو اچھا رکھیں، صاف ستھرا ہو، خوشبو آئے، گھر سے آتے ہوئے آپ بھی شاور لے کر آیا کریں، صاف کپڑے پہن کر آیا کریں، ایک ابایا ایک دن سے زیادہ نہ پہنیں، دوبارہ بدلیں، آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کی ابزارپشن بڑھ جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اگر ادھر نیند آتی ہے تو دیٹ مین آپ یا تو بہت صبح شاور لیا تھا اب نہیں لیا ہوا یا کوئی اور وجہ ہے. تو آنے سے پہلے بالکل فریش ہو کے آیا کریں کہ آپ کو ایسے لگے جیسے ہم شادی میں جا رہے ہیں، دھلے دھلائے صاف ستھرے، آپ کو نیند بھی نہیں آئے گی. یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جو واقعی وہی کو اخذ کرنے میں ہماری مددگار ہوتی ہیں. خیر، فلم جا ہنودی امبوری کا من فن نار، وہاں جو پہنچے تو ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے، پاک اللہ سب جہان والوں کا پروردگار. اب موسیٰ کے دل کی کیا حالت ہوگی جب یہ جملہ اللہ کا سنا ہوگا، یا موسیٰ انہو ان اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ یہ میں ہوں اللہ زبردست اور دانا. کیا آپ کو یہ قرآن پڑھتے ہوئے سچ بتائیں یہ جملہ نہیں مل رہا؟ ہر جملے پہ مجھے تو یہی لگتا ہے اللہ کہہ رہا ہے یہ میں ہوں جس نے یہ حکم دیا، یہ میں ہوں جس نے اتنی پیاری کائنات بنائی، صرف آپ کی میری ابزارپشن بڑھ جائے نا تو ہم اس قرآن کو واقعی اللہ کا کلام سمجھنے لگے. کرو کیا ول کی اساک فلم راہ تختص کا نہ جان، اور پھینک دو سر اپنی لاٹھی کو، جو ہی کہ موسیٰ نے دیکھا لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا. کیا پتہ چلا کہ شروع شروع میں جب کوئی نئی ذمہ داری ملتی ہے نا تو بندہ بھاگنے لگتا، کہتا مجھے نہیں کچھ کرنا آتا. اس کو نوٹ کرے، ہائے مجھے نہیں آتا، قرآن کا کورس کرنے لگے، نہیں میں نہیں کر سکتی، میری تجوید ٹھیک نہیں، میں بیٹھ نہیں سکتی، میں آ نہیں سکتی. کسی کو کہا جائے اچھا آپ ادھر پڑھانے کی ڈیوٹی لے لیں، میں نہیں بیٹھ سکتی، مجھے ڈر لگتا ہے، مائک سے ڈر لگتا ہے. تو یہ عمل نوٹ کیجئے کہ ضروری نہیں کہ شروع میں انسان کو جو ذمہ داری ملے وہ اس کو آتی بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موسیٰ ڈرو نہیں، اے موسیٰ ڈرو نہیں، میرے حضور رسول ڈرا نہیں کرتے الا یہ کہ کسی نے قصور کیا ہو. یعنی کم آن، آئی ول ٹیچ یو، آئی ول گیو یو ٹریننگ. دنیا والے آپ کی اسکلس کی بیس پہ آپ کو الیکٹ کرتے ہیں، اللہ آپ کو آپ کی اسکلس پہ نہیں الیکٹ کرتا. ساری زندگی سیکھتے ہی رہ جاتے ہیں پھر مر جاتے ہیں، کام کرنا ہی نہیں آتا ہمیں ساری زندگی، انڈر ٹریننگ ہوتے ہیں تو مر جاتے ہیں. اللہ سکھاتا ہے، کام کرنے کے دوران سکھاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ ہم میں سے بہت ساروں کو ابھی تک سکھا رہا ہے. اور یہ سیکھتے سیکھتے دنیا سے ہم چلے جائیں گے، کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ جتنا سیکھا جو کیا کر کے آگے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو کوئی یہ نہ سوچے کہ مجھے یہ کام کرنے نہیں آتے، آ جائیں گے. ڈرائیونگ جو عورت کر سکتی ہے اس کو اور کیا مشکل ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کتنے مشکل کام آج عورتیں کر رہی ہیں، تو کیا قرآن نہیں سیکھ سکتے، قرآن نہیں سکھا سکتے، قرآن کی خدمت نہیں کر سکتے، کمپیوٹر نہیں چلا سکتے؟ سب کچھ کر سکتے ہیں. ہاں جس نے کوئی قصور کیا پھر وہ نہیں سیکھ سکتا، یہاں یہ اشارہ بھی مل گیا. پھر اگر برائی کے بعد اس نے بھلائی سے اپنے فعل کو بدل لیا تو میں معاف کرنے والا مہربان ہوں، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو ڈال کر دیکھیے. چمک توبہ نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، یہ دو نشانیاں نو نشانیوں میں سے فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے جانے کے لیے، وہ بڑے بد کردار لوگ ہیں. مگر جب ہماری کھلی کھلی نشانی ان لوگوں کے سامنے آئی تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، انہوں نے سراسر ظلم اور غرور کی راہ سے نشانیوں کا انکار کیا حالانکہ دل ان کے قائل ہو چکے تھے. کچھ لوگ قرآن کے پیغام سے قائل ہو چکے ہوتے ہیں، قائل کو اردو میں قائل ہی کہتے ہیں نا، انگلش میں کیا کہتے ہیں، نوشک میں کیا کہتے ہیں، فرنوئد، مطمئن یہی کہتے ہیں نا، غلط بولا صحیح بولا، فرنوئد، فرنوئد، دل مان چکے ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں اندر سے، لیکن کیوں بھاگ جاتے ہیں، نئی چیز قبول نہیں کرتے، تبدیلی نہیں لانا چاہتے معاشروں میں، سوسائٹی میں، خاندان میں، بس چل پڑے ہیں نا تو اب کیا کریں، نہیں چلو پھر چھوڑو. تو کب دیکھ لو کہ ان مفسدوں کا انجام کیا ہوا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اب یہاں سے آپ کو وہ نبی ملیں گے، نوٹ کر لیجئے کہ جن کو دین تو ملا ہی تھا سب نبیوں کی طرح، دنیا بھی ملی تھی. اس سے پچھلے جتنے بھی انبیاء کے قصے آئے نا موسٹلی وہ سب وہ تھے جو بےچارے دنیا کی طرف سے کہہ لیجیے مولوی تھے، ہم جیسے تھے بےچارے مولوی ٹائپ، لیکن اب یہ وہ نبی ہیں کہ جن کو بادشاہت ملی، انیوژل معجزے ملے، جیسے آج کے دور میں آپ کہیں کہ سائنس کی ترقی ان کے ہاتھ میں تھی، بڑے بڑے کام وہ ایسے منٹوں میں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، سیٹلائٹس ان کے پاس ہیں اور وہ ہبل لے کر آئے خلاؤں میں جا رہے ہیں اور وہ ستاروں پہ کمندے ڈالتے دکھ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک دور آتا ہے کب، جب لوگ واقعی اللہ کے دین کو سنجیدگی سے لیں گے نا، تو یہ دور آئے گا. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی دور آیا تھا صحابہ کی زندگی کے بعد، 1000 سال تک مسلمانوں کا یہی دور تھا. آپ ہسٹری کو کھول کے دیکھیں، جتنی پیچھے ماضی میں انوینشنز ہوئی تھی نا، وہ ساری کی ساری مسلمانوں کے ہاتھوں ہوئی. ذرا اس سینریو میں سنیے گئے نایتوں کو. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. دوسری طرف ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی. 3 سیکنڈ ذرا آپ بھی اس وقت شعور سے یہ سوچئے، کس دولت کا، کس نعمت کا وہ شکر ادا کر رہے ہیں؟ علم. علم کی دولت خوبصورت ہے. دیکھیے جب علم ہوتا ہے نا تو دنیا کی ترقی سلیمان اور داؤد بنا دیتی ہے لوگوں کو، لوگوں کی فلاح کے، لوگوں کی ضرورت کے کام کرتے ہوئے. جب علم الوحی کے بغیر دنیا کی انوینشنز اور دنیا کی چیزیں ملنے لگتی ہیں نا، تو وہ ہتھیار بنتے ہیں، ویپنز بنتے ہیں، انسانیت کو تباہ کرنے والے کیمیکلز بنتے ہیں. تو یہاں اس بات کا شکر ہے کہ اللہ تنہیں میں دنیا بھی دی تو ہم دین کی رہنمائی میں اس کو تیرے بندوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا، باپ کا بیٹا. اور اس نے کہا لوگوں میں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دے دی گئیں، بے شک یہ اللہ کا نمایاں فضل ہے. سلیمان کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے جاتے تھے اور وہ پورے کے پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے. یہاں ذرا حضرت سلیمان کے کردار پہ تو غور کیجئے. آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں یونیک کوالٹیز. آج کوئی 10 لوگوں میں ایک بندہ پی ایچ ڈی ہولڈر ہو نا، لوگ کہیں گے یہ پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں جی. ان کی گردن دیکھیے اور ان کے کام دیکھیے. یہاں کیا پتہ چل رہا ہے کہ حضرت سلیمان کو اللہ نے واقعی دین دنیا کی ہر دولت دے دی، لیکن عاجزی دیکھیے. یوز آؤن، قابو میں رکھ اللہ، مجھے قابو میں رکھنا، کہیں میں بہت آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو جاؤں. تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دنیا کی کوئی دولت دے، کوئی چیز دے، کوئی اچھی لینگویج بولنی آ گئی، کچھ کرنا کرانا آ گیا. بچیاں ادھر آ جائیں، آپ لوگ ادھر آ جائیے، یہاں بھی بیٹا آپ لوگ آ سکتے ہیں، اس طرف سے بلا لیں تاکہ یہاں بیچ کی جگہ جو ہے اس میں بیٹھ جائیں، یہ راستوں میں بیٹھ سکتے ہیں. آپ کو اگر ضرورت پڑی تو آپ لوگ موو ہو کے گیسٹ کو جگہ دے دیں. آج بھی آپ دیکھیے کہ کسی کو دو بولیاں بولنی آ جائیں نا، انگلش، اردو، پنجابی، کچھ بھی 2-4، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بس یہ ہماری پروفائل ہے، ہم اتنی لینگویجز جانتے ہیں، ہم اتنی لینگویجز جانتے ہیں. لیکن حضرت سلیمان نے ایسا کوئی تکبر نہیں کیا. اصل یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بندے سے مطلوب ہے. سچا علم بندے کو دولت دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستوں پہ چلا دیتا ہے. آپ لوگ یہاں بھی جو چل کے آئے ہیں، بیٹھ کے آئے ہیں گاڑیوں میں، یہ جنت کے راستوں کی طرف سے گزر کے آئے ہیں اس حدیث کی روشنی میں. تو حضرت سلیمان کے اندر ضبط تھا اور انہوں نے لوگوں کو ڈسپلن رکھا ہوا تھا. یہاں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام کو ڈسپلن کی بہت ضرورت ہے. ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو. ذرا نوٹ کریے، چیونٹیوں کو بھی جان پیاری ہے، ہاتھیوں کو تو ہوگی ہوگی. اللہ نے انسان کی طبیعت میں رکھا ہے، بلکہ ہر انسان کیا، ہر جاندار کو اپنی جان بڑی پیاری ہوتی ہے. آپ کبھی چھوٹے سے بچے کو ایسے اچھالے نا اوپر تو آنکھیں بند کر لے گا. تو یہ خوف کا ایک عنصر جو ہے نا، یہ اللہ نے انسانوں میں رکھا ہے. اور یہاں چیونٹی کی بات سن کر جو سلیمان کا علیہ السلام کا ریئیکشن دیکھیے، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. سلیمان علیہ السلام اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور بولے، ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور ایسا عمل کروں جو تجھے پسند آ جائے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر. آپ میں سے کتنے لوگ نارویجین کورس کرتے ہیں، لینگویج سیکھ رہے ہیں؟ یہ دعا یاد کر لیں، جب کوئی نئی زبان سمجھ آئے تو رب کا شکر کریں. اور ایک نیت کریں کہ اس زبان کو تبلیغ کے لیے سیکھ رہے ہیں. ہم تو اس ملک میں پنپنے اور جینے کے لیے سیکھتے ہیں یا ویزا لینے کے لیے یا پاسپورٹ لینے کے لیے سیکھتے ہیں نا. لیکن دیکھیے حضرت سلیمان کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو زبان بھی میں سیکھ رہا ہوں اس کو میرے لیے خیر کا کر دے. تو آج انگلش بولنے والوں کی بہت خوبی نہیں ہے, وہ اس وقت خوبی بنے گی جب یہ انگلش اللہ کی طرف لوگوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوگی. آج ہمیں اردو بولنی آتی نہ آتی, ہمیں انگلش ضرور آتی ہے. پنجابی آئے نہ آئے اردو میں اچھی آتی ہے, انگلش اچھی آتی ہے تو کوئی بری بات نہیں. ہر زبان اچھی ہوتی ہے, انگلش بولنے والے برے نہیں ہوتے, یاد رکھیے. یہ بھی ہماری ایک بڑی عجیب نیگیٹو سوچ ہے جو لوگوں نے دی ہے. ایک جگہ کسی کی بات سنی تھی دیندار کی کہ نعوذ باللہ, بات سنا رہے تھے کہ جنت کی جنتیوں کی زبان عربی ہوگی. حدیث ہے, ٹھیک ہے مان لیا. اور ساتھ ان کا کمنٹ تھا کہ میرا خیال ہے کہ جہنمیوں کی زبان انگلش ہوگی. اب یہ پاکستان میں بیٹھ کے کوئی جملہ تو پنجاب گاؤں کا کوئی بند مولوی دے سکتا ہے, یہ امریکہ کا کوئی مبلغ نہیں دے سکتا یہ کمنٹ. پھر تو ساری تبلیغی بند کر دیں آپ جو انگلش زبان میں ہو رہی ہے. کوئی زبان بری نہیں, نارویجین بھی بڑی خوبصورت ہے, فرینچ بھی خوبصورت ہے, اسپینش بھی خوبصورت ہے. شرط یہ کہ آپ ان زبانوں کو بریجز بنائیں اور ان لوگوں تک پہنچیں جو کہ ابھی تک قرآن تک نہیں پہنچے. اور آپ کی اس نارویجین میں تو کتنا کم کام ہوا ہے دین کے نام پہ, سب جانتے ہیں. ابھی تک قرآن کا تو ترجمہ پورا ہے نہیں ہے, باقی کیا ہوگا. تو یہ مسلمانوں کا ذمہ بنتا ہے, اور جو ناروے میں رہتے ہیں ان کو تو ان چیزوں پہ سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ ایک بندے کے سوچنے کا کام نہیں ہے, یہ ایک ٹیم ورک ہے, ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلتا ہے. اور جب آپ اس طرح سے لے کے چلتے ہیں تو واقعی انسانیت کی خدمت کرتے ہیں, ورنہ تو اپنے اپنے ناموں کی فکریں لگی رہتی ہیں, کس کے نام کی بک چھپی اور کس نے کیا کر دیا. تو یہ چیزیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ علم کی دولت جب دین کی دولت سے ملتی ہے تو پھر انسان کتنا نفع مند ہو جاتا ہے. خیر سلیمان علیہ السلام کی اویئرنیس دیکھیے کہ اتنے بڑے بادشاہ ہیں کہ انسانوں کے ساتھ پرندوں اور جانوروں کو بھی ہولڈ کرتے ہیں, لیکن کھلی آنکھ کتنی ہے کہ ایک ایک بندے پہ ان کی نظر ہے. کیا کہتے ہیں, وتفقدت طیر فقال ما لی لا ارى الخدود. ایک اور موقع پر سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا کیا بات ہے, میں فلاں خدود کو نہیں دیکھ رہا, کیا وہ کہیں غائب ہو گیا کہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا, ورنہ اسے میرے سامنے معقول وجہ پیش کرنی پڑے گی. کیا مطلب, اچھا استاد کون ہے جس کی نظر ہر اسٹوڈینٹ پہ ہے, کون آیا کون نہیں آیا, کون بیٹھا کس نے نہیں سنا, ممکن ہے آج کے دور میں. آپ دیکھیے کہ جب ریسورسز کو صحیح یوز کرے نا تو پتہ لگ جاتا ہے. اللہ کرے ہمارے سسٹم اتنے ایکیوریٹ ہوں, کون آیا کون نہیں آیا اس کو ہم بعد میں دکھا سکیں. ہر چیز کو کیلکولیٹ کرنا, ریکٹ کیپنگ کرنا, یہ اسلام کا مزاج ہے. آج ہم مسلمانوں میں جو کیوس پڑا ہوا ہے نا, کیوس سمجھتے ہیں, ہر وقت افراتفری ہے, پتہ ہی کچھ نہیں کتنے تھے کافی تھے. وہ کتنے, ذرا گن کے آتا ہوں کتنی بالشتے ہیں. ایک شخص ہے تو وہ اس کو کہا جاتا ہے وہ کدھر جانا, کہتا ہے 10 کھمبے گن لو اس کے بعد مڑ جانا. نیویگیٹر نے آپ کو انچوں منٹوں میں سیکنڈ تک دکھا دیا, آپ اتنے منٹ میں پہنچ, کہاں پہنچ رہے, بس 15 منٹ, آئے گھنٹے بعد پہنچے, میرا خیال تھا لیکن ٹھیک نہیں ہوا, ہے نا. تو یہ چیز آپ کو سکھا رہی ہے سلیمان علیہ السلام کا کردار کیا ہے, کہ وہ فگر اینڈ فیکٹس کو بڑی اہمیت دے رہے تھے. اور آج یہ نہیں ہوگا نا, دین نہیں پنپے گا. آپ ویسٹرن کنٹریز میں کیا چھوڑیے, اپنے بچوں کے سکولوں کو جا کے دیکھ لیں, ایک چھٹی پہ کیا ہوتا ہے. مجھے یہاں کا نہیں پتا, ابھی امریکہ کا مجھے تھوڑا سا پتا ہے ابھی بھی. پہلی چھٹی پہ اٹس اوکے, دوسری پہ نہیں. 3 چھٹیاں کو بچہ کر لے اپنی کلاس سے, ایک ٹارڈی ایک ان کی انکم ہے. ٹارڈیز مین آپ کہہ لیں ڈانٹ, اب ایک دفعہ ڈانٹ دیں گے, پھر دوبارہ ہو گئی تو پھر ہوتے ہوئے. اور اگر وہ کچھ ٹارڈیز جمع ہو جائیں تو ماں باپ کو بلا کے آفس میں بٹھائیں گے, جی اس بچے کی چھٹیاں کے, اس کو لے جائیں گھر, اب اس کو گھر ہی رکھیں. کیا آج میں اور آپ دین کے نام پہ یہ مزاج رکھتے ہیں؟ یہ ہمارے ایک جنرل مزاج کی بات کر رہی ہوں. یہ پابندی اگر دین والے لگائیں تو خوش ہوں. اگر ہم آپ کو کہیں نا کہ آپ کو ضرور آنا پڑے گا, وقت پہ آنے پڑے گا, آپ کی سیٹ اسائنڈ ہے, آپ کی کرسی خالی رہے گی, آپ کا انتظار کرے گا, تو آپ خوش ہوں کہ ہم آرگنائزڈ ہو گئے. اور اگر آپ دین کے نام پہ کہ یہ نہیں ہم سے برداشت ہوتا, آپ کو کہا جا رہا ہے سائن ان کریں, جاتے ہوئے سائن آؤٹ کریں, یہ نہیں ہم سے ہو سکتا, بچوں کو ادھر رکھیں, بڑوں کو ادھر رکھیں, تو یہ پابندیاں نفس کو کچلتی ہیں. لیکن اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے. جب ہم مسلمان یہ سب اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں میں کریں گے نا تو دنیا میں بھی کریں گے. ورنہ آپ دیکھ لیجیے, یا ایئرپورٹوں پہ لائنوں میں لگے, گروسریوں میں لائنوں میں لگے, آپ صرف ایئرپورٹ پہ اتر کے تو دیکھیے پاکستان میں, آپ کو لگ بتا جائے گا آزاد ہو گئے. وہاں تو وہ میرا لے جا باجی لے لو باجی یہ میرا پاسپورٹ پہلے پکڑو میرے پاس بچے ہیں میرا باہر باپ آیا ہے مجھے یہ کرنا ہے اور وہاں آپ دیکھتے ہیں جو پیچھے شریفی کھڑے ہیں جو پیچھے والے آئے وہ کھڑک کر کے لے کے چل پڑے آگے. ایک مجھے یاد آگے واقعہ ایسے کوئی ہوا تھا کسی بھی ٹریولنگ کے دوران پیچھے سے ایک عورت آئی جھٹ سے دھکا دیا آگے چلی گئی. تو میں ویسے تو نہیں بولتی ان باتوں میں نہیں تو میں نے ایسے ان کے شولڈر پہ میں نے کہا ایکسکیوز می سسٹر آپ سے آگے تین ہیں. کہتی چھوڑے ایسے ہی ہوتا ہے یہاں ایسے ہی کام چلتے ہیں. غصے میں کھڑک کھڑک کرتی ہوئی اور جس کو وہ پاسپورٹ دے رہی تو اس نے بھی لے لیا لے کے چلی بھی گئی. پتا نہیں وہ کون تھی اللہ کی بندی. تو یہ مزاج درست نہیں ہے. اسی لیے آج تک ہم کچھ کر نہیں سکے. اسی لیے آج تک دین کے بعد بھی ہمارے اندر بہتری نہیں آتی. آپ دیکھیں نا ایک رولر کوسٹر ہے. آپ اس میں سے چیز کو گزارتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ اس کے اندر سے جوس نکلے گا نا. بیلنے میں نکالیں گے وہ کیا کہتے ہیں گنے کو بیلنے میں ڈالیں گے تو رس نکلے گا نا. تو تھوڑے لوگ رہ جائیں لیکن کنٹرولڈ اور رولز اینڈ ریگولیشن والے وہ اس بھیڑ سے بہت بہتر ہیں جس کو آج امت مسلمہ کہتے ہیں. سچ جو بات ہے آج ہمارے اندر ہر نظام ڈھیلا ہر جگہ ہم ڈھیلے پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سلیمان سے یہ بات سیکھنے والا بنا دے. خیر فمکس غیر بھی پھر کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے کہا میں نے وہ معلومات حاصل کی جو آپ کے علم ہی نہیں. میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں. میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے. اس کو ہر طرح کا سر و سامان دیا گیا اور اس کا تخت بڑا ہے بڑا عظیم و شان ہے. میں نے دیکھا وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورت کو سجدہ کرتی ہے. شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں شاہراہ سے روک دیا. اس وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے اور اس اللہ کو سجدہ کریں کہ جو آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ ظاہر کرتے اور چھپاتے ہو. اللہ کے جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے. دیکھیے خود کو اللہ کی کتنی پہچان ہے. آیتِ سجدہ بعد میں چاہیں تو کر لیجئے گا. کس طرح اس کو حیرت ہوئی کہ پہلی بات تو یہ حیرت کی ہے کہ ایک عورت حکمران بن گئی ایک ملک کی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس ملک کے حکمران یا جس جگہ کا بڑا عورت بن جاتی ہے وہ قوم کبھی فلاح نہیں پاتی. آپ کو تو امریکہ میں عورت صدر نہیں بن سکتی. یہ آنر بھی ہمارے ملکوں کو حاصل ہے کہ وہاں بن سکتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اس پرندے کو کیسے اللہ کی معرفت ہے. حیرت ہو رہی ہے کہ دیکھو سورج کو سجدہ کر رہی ہے یہ ہے وہ ہے. آپ اور میں اپنے آپ کو ذرا اس خود سے ٹچ کریں. پیچھے چونٹی کی بات تھی. آپ چونٹی کے بارے میں اگر جاننا چاہیں تو ہارون یاشیا کی کچھ بکس بھی ہیں کچھ آڈیوز بھی ہیں ویڈیوز بھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے. کتنا خوبصورت ٹیم ورک ہے ایک چونٹی کے اندر. خود کو دیکھے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے استعمال کر لیا. کیا وجہ کہ یہ کائنات یہ سب کچھ کر رہی ہے. کیوں؟ ڈسپلن کے ساتھ ہے. تو خود نے اپنے نہ آنے کی اتنی سالڈ ریزن دی کہ حضرت سلیمان کا غصہ دور ہو گیا. کہا اچھا ایسی بات ہے. سنن زورا صدقتا ام کنتا من الکاذبین. کہنے لگے اچھا ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تونے سچ کہا یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے. میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے جسے الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں. یہ ہے اصل میں ایک اچھے لیڈر کی پہچان کہ اچھا جو کہا ذرا چیک کر کے آتے ہیں کہ یہ ٹھیک بات ہے بھی کہ نہیں. اور فوراً پیغام دے دیا ملکہ کو توحید کا. ہم لوگوں کو کفر شرک میں دیکھتے ہوئے پچھلے 10 سال گزار چکے ہیں. شاید ہی ہم نے ان تک بات کی ہو کیونکہ ہم کہتے ہیں مائنڈ یور بزنس. پرسنل از یور ریلیجن میٹر. تو ایسی بات نہیں ہے. پرسنل ریلیجس میٹر نہیں ہے. آپ کو مجھے اس چیز کو دیکھنا ہے. آپ دیکھیے کہ یہ لوگ اتنا چھوٹی چھوٹی مخلوقات اللہ کو پہچان رہی ہیں تو میں آپ کیوں نہیں پہچان سکتے. اللہ تعالی کے نبی نے یہ بات سنی ملکہ کی طرف پیغام بھیجا ایک خط بھیجا تھا. اب ذرا سنیے ملکہ کا رسپانس. پورے واقعے کو اکٹھا پڑھ کے پھر اس پہ اوور آل بات کریں تو آئی تھنک سو زیادہ بیٹر ہوگا. قالت یا ایھا الملأ انی القی الیہ کتاب کریم. ملکہ بولی اہل دربار میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے. کوئی پرسنل خط نہیں تھا کہ وہ دوسروں سے چھپا لیتی. وہ ایک جنرل ایک ڈاکیومینٹیشن تھا سرکاری لیٹر تھا. اور سلیمان علیہ السلام نے ایک عورت کو کچھ خفیہ خط نہیں بھیجا کہ آئی لو یو اور فلاں اور فلاں اور ایسی باتیں. تو یاد رکھیے کہ یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ عورت مرد انٹریکشن کر سکتے ہیں لیکن اس کی لمٹس اور اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں. وہ سلیمان کی جانب سے ہے. خط دیکھیے کتنا پیارا ہے. انہ من سلیمان. اور یہ خط سلیمان کی جانب سے اور اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا. سیدھی سی بات اللہ کا نام پہلے بعد میں اپنا. خط لکھنے کا یہی انداز ہے. اب تو لوگ خط ہی نہیں لکھتے. ای میل تو لکھتے ہیں نا. پوری ای میل پڑھ کے نیچے لکھا ہوتا ہے یور سنسیئرلی. نہیں اوپر لکھے سب سے پہلے آپ اپنا نام لکھے دس لیٹر از فرام دس دس آئی ایم ریپرزینٹیٹو آف فلاں فلاں پھر لکھ کے پھر اینڈ پہ ان کو بتائیے کام کیا ہے. یہ بھی حضرت سلیمان سے ہم سیکھ رہے ہیں. کیا کہا؟ اللہ تعالو علیہ اللہ تعالو علیہ واتونی مسلمین. مضمون یہ کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ دکھاؤ اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ. لگ رہا نا ایک بادشاہ کا خط ہے. یہ تبلیغ ہو رہی ہے. دیکھیے جس کو آپ تبلیغ کر رہے ہیں نا اس کا سٹیٹس دیکھ کے بات کریں. یہاں یہ آپ کو انداز مل رہا ہے. شاخی خط ایسے ہی ہونا چاہیے سیدھا سا کہ آئی ایم انوائٹنگ یو ٹوڈز اسلام کم اینڈ بی مسلم. یہ اسٹائل ہے. قالت یا ایوہل ملاؤ. خط سن کر ملکہ نے کہا سردارانے کو میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو. میں کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی. یہ نوٹ کر لے کہ ملکہ سمجھدار تھی کہ مشورے کی عادی تھی اور مشورہ نہ کرنے والے خود پسند لوگ ہوتے ہیں. مشورہ کرنا اچھی بات ہے. کن سے کیا جائے؟ جو سنسیئر ہوں, جو لائک مائنڈیڈ ہوں, جو یکسو ہوں, جو کسی دوسری چیز کے ساتھ جھکاؤ نہ رکھتے, ان کا اپنا نفع نقصان نہ ہو, اور جو آپ کے اس کاز کے ساتھ سیریس ہوں. تو کہنے لگی کہ بتاؤ میں کیا کروں. جواب سنیے درباریوں کا. انہوں نے جواب دیا ہم طاقتور اور لڑنے والے لوگ ہیں, آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. یعنی خود اندازہ دے دیا کہ لڑائی کرو, لیکن پھر کہہ رہے ویسے آپ جو چاہیں کریں. تو ڈپلومیٹک قسم کے بیوروکریٹس لگ رہے ہیں جو ملکہ کے ارد گرد بیٹھے بیٹھے. آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے. ملکہ نے کہا بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. یہی کچھ وہ بھی کیا کرتے ہیں. میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں, پھر دیکھتی ہوں کہ میرے الچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں. ملکہ دیکھنا چاہتی تھی کہ حضرت سلیمان لالچی تو نہیں ہے, تحفوں میں تو نہیں پڑے ہوئے, یا کہ میرے ملک پہ تو نہیں قبضہ کرنا چاہتے. تو یاد رکھے کہ ہر تحفہ جو ہوتا ہے وہ محبت کا اظہار نہیں ہوتا, وہ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے آپ کا کہ آپ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ. تو یہاں ملکہ نے یہی اسٹریٹجی استعمال کی. جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ جو تمہیں دیا ہے. تمہارا ہدیہ تمہی کو مبارک رہے. اللہ یہ بے نیازی دے دے. اے سفیر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف. ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے, اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے. سلیمان نے کہا اہل دربار تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ متی ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ جنوں میں سے کبھی ہیکل نے عرض کیا میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھے. میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں, یعنی میں اس کے تخت کے اندر لگے ہوئے ہیرے موتی جو ہیں وہ نہیں اتاروں گا. جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا میں آپ کی پلک چھپکنے سے پہلے اسے لا دیتا ہوں آپ کے پاس. جو ہی کہ سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس دیکھا وہ پکار اٹھا یہ میرے رب کا فضل ہے. یہ دیکھیے سلیمان کا کردار, جہاں کو بڑی نعمت ملی فوراً رب یاد آ گیا. خود پسندانہ تعلیم اور اللہ تعالیٰ کو پسند کرنے والے بندے کی تعلیم میں یہی فرق ہوتا ہے کہ وہ ہر بات رب کی طرف لگاتا ہے. اور ساتھ ہی بتا رہے ہیں کہ یہ نعمت کیوں ملی, اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا. لیبلونی اشکر و مکفر. ہر نعمت امتحان کا پرچہ. کیوں ملی نعمت؟ تاکہ وہ مجھ کو آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں. اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اپنے ہی لیے مفید ہے, ورنہ کوئی نہ شکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور اپنی ذات سے آپ بزرگ ہے. شکر والے کو شکر فائدہ کیسے دیتا ہے؟ آپ کو کسی نے کوئی چیز بھیجی, آپ کہتے ہیں بہت اچھی تھی, تھینک یو, بی تھینک, آپ تھینک فل ہوتے ہیں. اگلی دفعہ کیا کرے گا؟ پھر بھیج دے گا. اور اگر آپ کو کوئی چیز دے اور آپ کے ہم تو کھاتے ہی نہیں, ہم تو پہنتے ہی نہیں, ہم تو کسی کی لیتے ہی نہیں, اگلی دفعہ دے گا. یہ مطلب ہے اللہ کے ساتھ شکر گزار رہنے والوں کے ساتھ ایگزیکٹلی دنیا میں یہی ہو رہا ہے. تو خوش رہا کریں. روئے دوئے رہیں گے نا رونا دھونا بڑھ جائے گا, خوش خوش رہیں گے نا خوشی بڑھ جائے گی. تو نعمتوں کو اللہ کے نام سے جوڑ دیجیے اور جس مقصد سے نعمت ملی ہے اس کو استعمال کر لیجیے. سلیمان نے کہا انجان طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو, دیکھیں کیا وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے جو راہ راست نہیں پاتے. ملکہ جب حاضر ہوئی تو اسے کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی یہ تو گویا کہ وہی ہے. تھی نا عورت, اپنی چیز کو عورت پہچان لیتی ہے, کہتی یہ میرا ڈبا ہے, نہیں یہ نیلے ڈھکن کا وائٹ ہے. بھائی آئی کیا نہیں کی ڈبا تھوڑی بنایا ہے, ہر گھر میں وہی ڈبے ہیں. کچھ عورتیں کہتی نہیں یہ میرا ہے,
نہیں یہ میرے ہی گھر کا ہے. تو عورت تھی کہنے لگی یہ میرا ہی, حالانکہ حضرت سلیمان نے بدل دیا. تو یہاں سے پتا چلا کہ بہت سمارٹ عورت تھی, عقل مند تھی. ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے, ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا, یا ہم مسلم ہو چکے تھے. اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تو وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی, کیونکہ وہ تھی ہی کافر قوم میں سے. اس سے کہا گیا محل میں داخل ہو, اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے, اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پانچے اٹھا لیے. سلیمان نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے. اس پر وہ پکار اٹھی اے میرے رب, آج تک میں اپنے نفس پر ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی. یہ تھی سٹوری. اب آپ مجھے بتائیں کہ سٹوری میں کیا اس بات کی گنجائش ہے کہ بعد میں پھر ان دونوں کی شادی ہو گئی. ہم اردو کلچر والوں کو تسلی نہیں ہوتی جب تک اینڈ پہ شادی نہ کرائیں. چند دن پہلے میرے پاس کسی سسٹر کی بات آئی, بہرحال قصہ مختصر حضرت یوسف کے قصے کے بعد کی بات تھی کہ کوئی دوسری سسٹر تھی اور وہ کیا کہتی ہیں کہ جی زلیحہ علیہ السلام. میں نے کہا کیوں کہتی؟ وہ کہتے ہیں زلیحہ جی نے شہباد میں اسلام قبول کر لیا تھا اور مطلب نیک ہو گئی تھی اور ان کی حضرت یوسف سے شادی ہو گئی تھی تو ان کو علیہ السلام کہیں گے. آپ کہتے ہیں ابو بکر کو بھی علیہ السلام نہیں کہہ سکتے آپ میں, عمر کو نہیں کہہ سکتے, کیا کہیں گے ان کو؟ رضی اللہ عنہم. کہاں لکھا ہے رضی اللہ عنہم و رضو عن؟ نبیوں کے ساتھ کہیں گے علیہ السلام. کیسے؟ سلام علی موسیٰ, سلام علی الیاس. تو بات کا خلاصہ دیکھے کہ شادی ہو نہ ہو اس سے فرق کیا پڑتا ہے. اگر یہ واقعی کوئی کام کی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ پیش کرتے کہ نہ کرتے؟ اور لوگوں نے اتنی لو سٹوریاں اس پہ بنا دی. اللہ کی بنا بات جو دیکھنے کی وہ بڑی قابل غور ہے, جس پہ آپ غور کیجیے. اور واقعی وہ جم ہے اس بارے کا. فرعون کے پاس موسیٰ خود گئے, ٹھیک ہے, اور موسیٰ ایک مرد بھی تھے. عموماً مردوں کی بات سالڈ ہوتی ہے, ہم مانتے ہیں, لیکن فرعون نہیں مانا. ملکہ سبا کے پاس خود گیا اور وہ ایک عورت تھی, ہدایت مل گئی. فرق کس بات کا ہے؟ عورت ہو کر ہدایت پا گئی, فرعون مرد ہو کے ہدایت نہ پا سکا. طلب کا فرق تھا. فرعون میں بڑائی تھی, یہ عورت بڑی نہیں تھی, اندر سے عاجز تھی. پیچھے آپ نے پڑھ لیا ہے کہ اس کو یہ بڑی چیزوں نے آج تک روکا ہوا تھا, اندر سے بڑی ہمبل تھی. تو آپ کو کیا پتا کس ملک کا صدر اور وزیر اندر سے کتنا نرم ہو؟ میں آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے, دعا تو کر سکتے ہیں. تو یاد رکھیے جو جس لیول پہ نا وہاں تبلیغ کرے. متاثر ہوئی سلیمان کی ان ساری چیزوں سے, اس کو اسلام دکھا, اس نے بات کو مان لیا. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب بھی جب کسی بات کو سنیں مان جائیں تو اس کے بعد چل پڑیں. اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ملکہ پرسنلی بہت عقل مند تھی لیکن اس تک علم نہیں پہنچا تھا. آج بھی ایسے لاکھوں لوگ دنیا میں پھر رہے ہوں گے, کروڑوں پھر رہے ہوں گے, ہیں بہت سمارٹ, ابھی تک ہدایت کا چراغ نہیں جلا, ابھی تک ان تک ہم نے علم نہیں پہنچایا. تو کام کرنے کی ضرورت ہے, کام کریں. میں اور آپ کو کہتے ہیں نا کہ وقت فرصت کہاں ہے, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تو جب تک پوری دنیا میں لوگوں تک اسلام نہ پہنچے میں آپ نہیں سو سکتے, ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے. اور یہی چیز یہ سکھاتی ہے چیز ہمیں. پھر آپ دیکھیے کہ جو چونٹی کی بات ہم نے پڑھی تو چونٹی میں ٹیم ورک بہت ہوتا ہے, یہ اکیلے کام نہیں کرتی. ایون آپ کہیں ایک چینی کا ذرا ڈال کر دیکھیں, ایک چونٹی آئے گی پہلے, تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے فوج لگ جاتی ہے. کہاں سے آتی ہے وہ چونٹی؟ پہلے چینی دیکھ کے جاتی ہے, پھر ان کو اشارہ کرتی ہے, اپنے پروں سے بجا کے بتاتی ہے کم ہو ادھر آ جاؤ. ایک چونٹی 3 سے 4 زبانیں جانتی ہے. جی آپ کو مجھے کتنی آتی ہیں؟ اتنی ہی آتی ہوں گی روتی دوتی. جنگجو ہوتی ہے, حملے کرتی ہے, باقاعدہ جنگیں کرتی ہے. ایک ان کی کوئین چونٹی ہوتی ہے جو سب کو لیڈ کرتی ہے, باقی ورکر چونٹیاں ہوتی ہیں, اور بعض چونٹیاں غلامی والی ہوتی ہیں. اور میل چونٹا کیا کرتا ہے؟ میٹنگ کے بعد مر جاتا ہے, اس کا اتنا ہی کام ہے. یعنی فرٹیلیٹی دیکھ لیجئے, فیزیبلٹی دیکھ لیجئے, کائنات میں کام کرنے کو دیکھیے, کائنات میں فیمیل زیادہ پروڈکٹیو ہے. عورت کو ماں بنا دیا, یہی بڑی بات ہے. باپ تو ماں نہیں بنے نا, تو ہم عورتوں کو اس میں اپنے لیے عبرت لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم مردوں سے زیادہ کام کر رہے ہیں. کرنا چاہیے, اس پہ کبھی کمپلیکس نہ فیل کیا کریں کہ مردوں سے زیادہ کیوں کریں, کرنا ہے. ہاں اطاعت ان کی ہے, اچھی بات ہے, لیکن کام عورتیں ہی زیادہ کر دیں گی. پھر اس کے بعد آخری بات اس میں ایک اور بہت پیاری ہے, اور وہ کیا ہے؟ خود خود کو کس نے بتایا تھا کہ یہ خدا کو پوجنا اور صورت کو پوجنا؟ فطرت نے. ہر کائنات کی مخلوق مسلم ہے, یہی کہا جاتا ہے کہ لہو اسلم من فی السماوات والارض. اب آگے قوم سمود کا قصہ ہے. ولقد ارسلنا الی سمود اخاہ صالحا, اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی قبول کرو. تو یکا یک وہ دو جھگڑنے والے گروہوں میں بدل گئے. یہی ہوتا ہے, آج بھی جس سوسائٹی میں توحید آئے گی نا وہاں سوسائٹی دو حصوں میں آ جائے گی، ایک کون سا؟ اللہ کی طرف چلنے والے اور ایک شیطان کی طرف. صالح نے کہا میری قوم کے لوگوں، پیار دیکھیے اپنی قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے؟ شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا ہے. صالح نے جواب دیا تمہارے نیک اور بدشگون کا سرشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل بات یہ کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے. وکان فی المدینہ تسعت رحتن، یہاں تھوڑا سا نوٹ کیجئے کہ یہ سورت تب نازل ہو رہی ہے جب مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوششیں شروع ہو رہی ہیں، بالکل ہجرت کے لیے وہ رستے بنتے جا رہے ہیں اور لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو ہم راستے سے ہٹا دیں. تو اللہ حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کی سازشیں کھول کے بیان کر رہے ہیں. کس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے تھے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے؟ انہوں نے آپس میں کہا خدا کی قسم کھا کر عہد کرو کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، یعنی رات کو حملہ کریں گے، اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے، ہم بالکل سچ کہتے ہیں. یہ چال تو وہ چلے، پھر ایک چال ہم نے چلی اور وہ اس کا شعور تک نہ رکھتے تھے. اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا، ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی پوری قوم کو، وہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس ظلم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے. اس میں ایک نشان عبرت ہے، لقومی یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. ون جین اللہ سینا امن وکانو یتقون، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے. کیا پتہ چلا آپ کو مجھے اس میں کہ جب جسے اللہ رکھے اسے کون چکے. انہوں نے حضرت صالح کے قتل کی کوشش کی، اللہ نے ان پہ 3 راتوں میں عذاب نازل کر کے پوری قوم کی تباہ و برباد کر دیا. تو یاد رکھیے کہ اگر ایمان والے سچے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، آج بھی کرے گا، کل بھی کی تھی، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان پیدا ہو جائے. پھر اس کے بعد قوم لوط، ولوط ان اس قائل علی قومی ہی اتاتون الفاحشۃ وانتم تبصرون، اور لوط کو ہم نے بھیجا، یاد کرو وہ وقت جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہاری یہی چلن ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے آتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سب جہالت کا کام کرتے ہو. مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ اور نہ تھا، ایک ہی جواب ہے ان کے پاس کہ نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں. آخر کر ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو، بجز اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا، اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جن کو وارن کیا گیا، جن کو آگاہ کیا گیا، متنبہ کیا گیا. سارے قصوں کو سن کر کیا کہو؟ قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اے نبی کہو حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام ہے اس کو ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا. یعنی اتنی تباہ شدہ قوموں کے قصے سن سن کر ایک انسان، ایسے لوگوں کے قصے سنتے ہوئے ایک انسان پریشان ہونے لگتا ہے. تو کہا کہ اللہ کی تعریف کرو، کس کیوں؟ کیونکہ اس نے ایمان والوں کو بچا لیا اور برے کام کرنے والوں کو ڈبو دیا. ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں؟ ہے کون؟ جواب دے دیجئے. تو اس کا جواب 20ویں پارے کی پہلی آیت کنٹینیو ہوتا ہے، پارہ نمبر 12 آیت نمبر 60 سورت نمل. ام من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة، بھلا وہ کون ہے؟ اب آپ نے اس پورے رکوع کو سننا ہے کوشچننگ کے سٹائل سے، جس کو آپ آج کی زبان میں ایک خاص ٹیکنیک کہتے ہیں، یعنی کوشچن کرو پھر پوچھو، پہلے سوال پوچھو پھر جواب دو، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے شعور کو بیدار کرنے والا انداز، یعنی آبزرو اینڈ انفر، پہلے سوچو سوال پوچھو پھر اس کے بعد اس کے بارے میں بات کرتے رہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ڈائلاگ کی صورت میں توحید سکھاتے ہیں، اس کائنات کی حقیقت بتاتے ہیں. کیا ہم ان کو پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا صفات اس میں ہمیں دکھتی ہیں. بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا. کوئی اگا سکتا درخت؟ بیج کو درخت میں کون بدلتا ہے؟ وہ رب جس کا یہاں تذکرہ ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں. دیکھیے اسی درخت کی ٹہنی کاٹ کر لوگ بت بنا لیتے ہیں، پر لکڑی کا، کیا وہ بت یہ درخت اگا سکتا ہے جو کہ اللہ نے اگا دیا؟ سوچئے کیسے مشرک ہیں, کیسی عقل ماری جاتی ہے کہ درخت کا ایک ٹکڑا, جیسے ام سلیم نے تبلیغ کی تھی ابو طلحہ کا, تو کہتی تھی کہ ابو طلحہ اگر تُنہیں نے پوجنا ہی ہے تو اس کسان کو پوج جس نے بیج ڈال کر کچھ محنت کی تو درخت اگا, یا پوجنا ہے تو اس بڑھئی کو پوج کارپینٹر کو کہ جس نے اس بت کو تراشا, کچھ بات تو کی کچھ تو کیا, تو اس بت کو پوجتا ہے کہ جس کو کوئی پھینک دے کیچڑ میں تو پتہ ہی نہ وہ نکل ہی نہیں سکتا. ایسی سوچ والی بات تھی کہ ابو طلحہ مسلمان ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ایسے مدلل طریقے میں بات کرنے والا بنا دے. بل ہم قوم ہی عادل ہوں, بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اس کائنات کا خالق بھی اللہ, مالک بھی اللہ, رب بھی اللہ, باقی کام بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے. تو آپ کو مجھے توحید کو پڑھنے کی ضرورت ہے, ریئلی ریئلی اٹس ویری امپورٹینٹ. کائنات کی ہر چیز بول بول کر جس سبق کو پڑھائے کیا میں اور آپ اس کو نہ پڑھیں؟ کیونکہ آج بھی توحید کے نام پر شرک ہو رہا ہے اور شرک کے نام پہ توحید ہو رہی ہے, اور نہ جانے کون کون کہاں ہمارا ایمان لوٹ جاتا ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا نہ سمجھی کی وجہ سے. تو میں آپ سب کو دعوت دوں گی, اگر ابھی تک آپ نے کبھی توحید کے موضوع پہ کوئی بک نہیں پڑھی اب پڑھ لیجئے. بہت ساری بکس ہیں, ریکمینڈ کر دوں گی. کتاب التوحید ہے, بالکل اس میں چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہیں اور حدیثیں اور آیتیں ہیں قرآن کی. اسی طرح تقویت الایمان ایک بڑی خوبصورت بک ہے, کتاب التوحید نام کی بک ہے, بہت پیاری کتاب ہے. تو کوئی ایک چھوٹی سی بک اپنے مطالعے میں رکھیں, ایسی اٹھتے بیٹھتے پڑھیں, سمپل طریقے سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. حقیقت یہ کہ یہ کائنات اتنی بڑی اور اتنی خوبصورت ہے کہ نا قابل یقین حد تک وسیع ہے. کبھی آپ آسمان پہ جا کر نیچے دیکھیں یا نیچے کھڑے ہو کر اوپر دیکھیں تو آپ سوچ نہیں سکتے. اس میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب بول بول کے بتا رہا ہے کہ ہمیں بنانے والا کوئی ایک ہے, کسی دیوی دیوتا نے ہمیں نہیں بنایا. اگر آج وہ یونیورسل لاز ہیں تو وہ لاز کس نے بنائے, گریویٹی کس نے بنائی, سورج چاند کے گرد گھوم رہا ہے, کون اس کو واچ کر رہا ہے, چاند گھوم رہا ہے, زمین ہے, کیا ہو رہا ہے, یہ سب کچھ بول بول کے بتا رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. ایک بچے کو یہ بات سمجھ آتی ہے, لیکن انسان جب ماحول سے متاثر ہوتا ہے تو وہ ان باتوں کو بھول جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کائنات سے ہی سبق لینے والا بنا دے, اور اللہ تعالیٰ کے اس کائنات کی چیزوں کو دیکھیں. اسی لیے اب ایک اور چیز پہ توجہ دلائی جا رہی ہے, اب من جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسج, اور وہ کون ہے؟ اس کے جواب میں کہیے پیار سے, وہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کی اور اس میں پہاڑوں کی میہیں گاڑ دی اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے, ایک طرف نمکین پانی ایک طرف میٹھا پانی, کون نے جو ملنے سے روکتا ہے اس کو؟ الہم اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ کہیے نہیں. بل اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ علم ہی نہیں رکھتے. پتا کیا چلا؟ توحید کا پتا علم سے چلتا ہے, علم کے ساتھ ہی بات بنتی ہے, ورنہ اس کے بغیر بات نہیں بنتی. اب میں یجیب المضطر اذا دعاہ, کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جبکہ وہ اس کو پکارے, اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے؟ کوئی دکھ کا وقت یاد کیجئے, کوئی پریشانی کا وقت یاد کیجئے. کل ایک چھوٹا سا آرٹیکل پڑھ رہی تھی میں کہ ایک بچہ تھا تو بوڑھے باپ بزرگ کے ساتھ کہیں جنگل میں گیا تو کہنے لگا کہ چاچا یا ابا جو بھی بزرگ تھے کہ اللہ ہماری دعائیں کیوں نہیں سنتا؟ تو اس نے کہا کیوں نہیں سنتا, وہ سنتا ہے. کہتا اچھا سنتا ہے؟ تو کہتا ہے مانگ کے دکھاؤ. تو وہ بابا کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ کیا مانگتے ہو, مانگو کچھ. تو وہ بچہ جو ہے نا اوپر دیکھتا ہے تو گرمی حبس ہے, گھٹن ہے, کہتا ہے کہ اتنی گرمی ہے, سانس گھٹ رہا ہے, بادل آسمان پہ کوئی نہیں, دھوپ ہے, کبھی بارش ہو جائے تو کتنا مزہ ہے. کہتا ہے اچھا بارش چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ وہ بابا جب اپنی جگہ سے اٹھا اس نے وضو کیا, جائے نماز پہ کھڑا ہو گیا, پھر اس نے سر جھکایا. وہ بڑا لمبا واقعہ ہے, کبھی موقع ہوا تفصیل میں انشاءاللہ رمضان کے بعد آپ کو سناؤں گی, بہت خوبصورت واقعہ تھا. تو وہ کہتا ہے کہ بابا نے نا سسکیاں لینی شروع کر دی. بابا اللہ کاکے دی گل سن لے تے بدل وسا دے, اللہ کاکے دی گل مان جا تے بدل وسا دے. اب جن کو اردو نہیں پنجابی نہیں آتی, اللہ بچے کی بات سن کے بارش برسا دے. کہتا ہے اس بابے نے نا اللہ سے باتیں شروع کی, پھر وہ بابا رویا, پھر اس کے منہ سے نا ہچکیاں نکلنی شروع ہو گئی. پھر کہتا ہے میں نے دیکھا کہ بابے کی آنکھوں سے نا آنسو بہنے شروع ہو گئے. پھر تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ بابا جو نا ایسے بلبلانے لگا, اللہ منجا نا, اللہ میں تینوں کہہ رہے ہیں منجا, کاکے کی گل ہے, منجا تینوں کی فرق پیندا ہے. اس طرح کی باتیں کی انہوں نے. خیر وہ کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں جو بابے کی آوازیں رونک, پھر بابے نے چھچکیاں لے کے رونا شروع کر دیا. کہتا ہے اب یہ جب ہو رہا تھا نا تو اتنے میں نے اپنے ارد گرد کچھ چینجز فیل کی کہ موسم بدل رہا, تو میں نے دیکھا کہ وہ پتے جب اسٹل تھے نا تو وہ سرسرانے لگ گئے, ہوا چلنی شروع ہو گئی, ادھر بابے کی ہچکیاں ادھر وہ ساری معاملے ہونے لگ گئے. کہتا ہے تھوڑی دیر بعد ہوا چلی اور چھن چھن بارش شروع ہو گئی. کہتا ہے خیر آگے لمبی بات تھی, لیکن اس کے بعد کہتا ہے کہ جب بابا وہاں سے اٹھا تو میں نے کہا بابا یہ تو بتاؤ کہ جو تم نے مانگا وہ مل گیا, تم نے سیکھا کس سے ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں نے یہ اپنے بچپن میں اپنی ماں سے سیکھا تھا. جب میں چھوٹا تھا نا تو میں نے اپنی ماں سے کچھ لینا ہوتا تھا تو میں کہتا تھا امی یہ دے دو, تو امی کہتی چپ کر کے بہ نہیں دینا. میں پھر کہا امی چاہیے, ماں نہیں دیتی تھی, پھر میں ہسکیاں لیتا ماما دے دو ماما دے دو. اب آگے تو آپ سمجھ گئے ہیں. کہتا ہے میں نے اس وقت اپنی ماں کو دیکھا جب میں رونے ہی لگ جاتا تھا نا, پھر میں زمین پہ لوٹنے لیتا تھا تو میری ماں کہ اچھا اچھا چل چپ کر جا لے لے. تو جب میری ماں کو میں کہتا تھا تو دیتی, تو جب میں بڑا ہوا تو میں نے یہ ایک بات سنی اللہ کے نبی کی کہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو میں نے اس دن سے اللہ سے ایسے مانگنا شروع کر دیا. اب میں یجیب المضطر زیادہ ہوں, کوئی اس کے لیے آپ کو سب کے لحقے نہیں چاہیے, ہاتھ سیدھے نہیں الٹے, وضو کے یہ وہ, دل کی طلب تڑپ مانگ کے دیکھیں. آپ کو ڈر لگے گا مانگتے ہوئے کہ مانگ لیا تو مل جانا رکھوں گا کا, یہ حال ہو جائے گا آپ کا. توحید تو پختہ کر کے دیکھیں, آپ کی مجبوریاں آپ کی مشکلیں آپ کی بیماریاں آپ کے سامنے دھلتی بھی دکھیں گی. ایسے بھی اس کے واقعات آپ نے بھی سنے ہوں گے نیک لوگوں کے. ہمیں تو مانگنا ہی نہیں آتا, اصل بات یہ توحید نہیں ہے. مانگتے تو بہت ہیں لیکن ملتا کیوں نہیں. اس نے کہا کہ بابا تم نے مانگا مل گیا, دنیا میں اتنے لوگ اتنا کچھ مانگتے, میں نے تو بڑے داڑیوں والوں کو مانگتے دیکھا, مکہ میں دیکھا حرم میں دیکھا, ملتا کیوں نہیں. تو اس نے پھر اس کی آگے توجیح بیان کی تھی. تو یاد رکھیے پہلے توحید ہی کریں, آپ کی سب سے قیمتی دولت آپ کی توحید ہے. مجھے جو پوری زندگی سے سمجھ آئی ہے نا, یہ قرآن بھی بات کی بات ہے, یہ علم تو بات کی بات ہے, یہ سب پڑھتے ہیں, قرآن سب پڑھاتے ہیں, حدیثیں سب کو آتی ہوں گی. توحید کے ساتھ جب یہ ملتا ہے نا رنگ, تو وہ کہتے ہیں نا کہ رنگ چوکھا آتا ہے. سچا اللہ سے جڑا ہوا بندہ جب آپ بن جائیں گے نا, پھر تھوڑا سا بھی قرآن آپ کا اثر ڈالے گا. آج ہمارا اپنا اللہ سے تعلق ٹوٹا, ہم تو پہلے ہی اندر کانپ رہے ہیں, کوئی نہیں ہونا کام آج کے دور میں, نہیں ہونا اس معاشرے میں, نہیں جی سکتے اس کے بغیر, آپ کو مجھے کیا ملنا ہے. تو میں کہتی ہوں آپ یہ نہ دیکھا کریں قرآن پڑھانے والے کو قرآن کتنا آتا ہے, یہ آپ میرے لفظوں پہ بھی نہ آئیں, کسی بھی جگہ جائیں جس سے مرضی پڑھنے جائیں, یہ دیکھ لیجئے کہ اس کا اپنا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے. ادروائز آپ ذرا, میں نے صبح کا کڑوا جملہ سنایا ابھی تک میرا ہضم نہیں ہوا, لوگ تو ایسا قرآن بھی پڑھا کے آپ کو چلے جائیں گے جس میں شریعت کی دھجیاں اڑا کے چلے جائیں گے. تو اصل بات یہ ہے کہ اب میں یجیب المضطر اذا ہو وہ یکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. الہم اللہ, کہ یہ نہیں اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے, کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا بھی ہے جو یہ کام کرتا ہے. لیکن قلیلا ما تذکرون, بڑے تھوڑے ہیں جو تذکیر لیتے ہیں, بڑا تھوڑا سوچتے ہیں لوگ, بات بھی سچ ہے. اور کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے, اور کون ہے اپنی رحمت کے آگے ہواؤں کو خوشخبری لے کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا, کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی یہ کام کرتا ہے؟ نہیں کرتا. تعالی اللہ عما یشرکون, بہت بالا و برتر ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اور وہ کون ہے جو خلق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کو دہرائے گا؟ اور کون تم کو زمین و آسمان سے رزق دیتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں ان کا حصہ دار ہے؟ کوئی بھی تو نہیں. تو کہہ دو, کیا کہہ دو؟ کل ہات برہان کم ان کن تم صادقین, لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. ان سے کہو اللہ کے سوا آسمان و زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا, اور نہ وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. کن کو پوچھتے ہو, جن بیچاروں کو خود نہیں پتا کہ ہماری ہم نے کب اٹھنا ہے قبروں سے؟ بزرگوں کو تنگ کرتے ہو. دیکھیے گھر میں کوئی بڑا بندہ سو رہا نا, تو مائیں کہتی ہیں بچوں سے آہستہ چلو, شور نہیں کرو, دادی سو رہی ہے نانی سو رہی ہے, ایسے ہی ہے نا. مثال کے لیے سمجھ لیجئے, کوئی بھی بڑا بزرگ عمر کا کوئی بھی انسان سو رہا ہے یا ریسپیکٹ فل شخص ہے آپ کے گھر میں, آپ کہتے ہیں آہستہ چلو آہستہ بولو, کرتے ہیں نا. یہ جو بزرگ ہیں جو نیک بھی تھے, قبروں میں سو گئے, مر گئے, ختم ہو گئے, آپ مرنا کہیں یا سونا ہی کہہ دیں, لوگ کہتے ہیں مرے نہیں سوئے ہیں, مان لیتے ہیں, تو کیا آپ ان کو جا کے ڈسٹرب کریں گے؟ یہ آیت دیکھیں آپ کو دلیل دے رہی ہے کہ یہ بچارے جو سو گئے ان کو تو یہ تک نہیں پتا ہم نے کب قبروں سے اٹھنا ہے. آپ ان کو جا کے کہتے ہو بابا جی بیٹا دے دو, بابا جی بیٹی دے دو, یہ کر دو, نہیں. بلے دار کا علم ہم فی الآخرہ. بڑی بات ہے اس پہ. مجھے یاد ہے ہم سبیل الجنہ میں اتنی لمبی بات کرتے ہیں, اصل آج کی انسانیت کا یہ مسئلہ ہے کہ بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان لوگوں سے گم ہو گیا, بلکہ یہ تو اس کی طرف سے شک میں ہے دوسری وجہ, اور تیسری بلکہ یہ تو اس سے اندھے پڑے ہوئے ہیں. سچ بتائیں آج علم جو لیا دیا جا رہا ہے کیا اس میں علم الآخرہ ہے؟ اللہ کہتے ہیں آخرت کا علم پیچھے, لیز پرائرٹی, پھر اگلے رمضان میں دیکھیں گے, پھر کبھی چھٹی لی تو پھر دیکھیں گے. آخرت کا علم گم, اور دنیا کا علم علم پہ پھر اور علم. دیکھیں کیک بنتا نا, ایک سیدھا سا کیک بن جاتا ہے, ختم, کھا لو, پیٹ بھر جائے گا, مزہ بھی آ جائے گا, میٹھا بھی ہے. کہتے نہیں کیک وہ جس کی لیئرز ہوں, پہلے کاٹو اس کو, اس میں کریم بھرو, پھر دوسری میں پائن ایپل بھرو, تیسری میں چاکلیٹ بھرو, پھر اوپر ڈریسنگ کرو, شکل بھی اچھی آئے. آج کچھ لوگوں کا دنیا کے علم کے ساتھ یہ معاملہ ہے, لیا ہوا علم پورا, کہتے نہیں اس کورس, ابھی ایک اور کورس کریں گے, اس کو کاٹتے ہیں, پھر اس میں اپنے دو ڈھائی سال لگاتے ہیں, چلو کچھ اچھا ہو گیا پہلے سے, پھر اس پہ ایک اور تہ لگی تھوڑی دیر, اس سے کچھ اور فائدہ لیا, چار چھ پیسے بڑھ گئے, تنخواہ اچھی آ گئی, کہتے نہیں اب ایک اور اسپیشلسٹ کورس, اور پھر اور, پھر اوپر اس کے ٹاپنگ, پھر اسٹرابریز اور چیریز اور خوبصورتیاں اور شکلیں, اور آخرت بلے دار کا علم فی الآخرہ. ہم میں سے ہر ایک جس نے ابھی تک قرآن کو پورا نہیں سمجھا اس پہ دنیا کی کوئی اور تعلیم حرام ہے. واللہ ہی میں نے چھوٹا لفظ نہیں بولا, حرام لفظ تو میں بولتی بھی نہیں ہوں. پہلے بیلنس کر لیجئے, برابری پہ آ جائے, پھر دونوں کو ساتھ لے کے چلیں تو جتنا مرضی چلیں, ساری زندگی عمر پڑی ہوئی ہے, پڑھنے کا کیا ہے, ساری عمر پڑھتے رہے آپ, لیکن اس قیمت پہ نماز نہیں آتی, قرآن کا ترجمہ نہیں آتا, سورہ فاتحہ نہیں آتی, سورت نمل کا ترجمہ نہیں آتا, اور آپ کہتے ہیں میں ذرا اور نہ انگلش سیکھ لوں, اور نہ اردو سیکھ لوں, میں اور نہ سائنس سیکھ لوں, اور نہ کیمسٹری سیکھ لوں, تو بل ہم فی شک کے میں نہ, مان لیجیے پھر شک کا کہ یہ پڑھا ہوا ضائع ہو جانا وہ کام آئے گا, یا پھر تیسری صورت پھر یہ بل ہو ماما من ہامون, آنکھوں پہ پٹی پڑ گئی دنیا کی محبت کی, کہیں نہ کہیں شوق چھپا ہی ہوتا ہے کہ دنیا کی تعلیم کہیں نہ کوئی تو فائدہ دے گی, اس دین کی ڈگری نے دیا بھی تو زیادہ زیادہ کیا فائدہ دینا, جاب بھی مل گئی تو وہ دینداروں کو جاب کے پیسے تھوڑی ملتے ہیں جو دنیاوی تعلیم کے ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخرت کا علم گھم گیا ان سے, اور آج پوری سوسائٹی اس پہ چل رہی ہے. آپ جیسے نہیں ہیں لوگ جو قرآن کے لیے آ کے بیٹھتے ہیں, عمومیت کا مزاج نان مسلم کو تو ایک سائڈ پہ کرے, وہ تو آخرت کو ہی نہیں مانتے, علم کی کیا بات ہے, یہ مسلمانوں کا حال ہے. جا کے اپنی 10 دوستوں سے جا کر ان کے چار چار بچوں کی ذرا ڈیٹیلز پوچھ کے دیکھ لیں, صرف ایک سروے کے طور پہ, کس کو قرآن ٹھیک پڑھنا آتا ہے, کس کو ترجمہ آتا ہے, کس کو تفسیر آتی ہے, اور کس کو نماز بھی ٹھیک آتی ہے, اور یہ قرآن پہ ہی نہ رکیے, جائیے ذرا قرآن پڑھنے والوں سے پوچھئے بخاری شریف, صحیح بخاری کی کتنی حدیثیں, کتنے مضمون, کتنی باتیں, جا کے بخاری کے بارے میں 10 سوال پوچھ کے پورے خاندان اور اپنی دوستوں اور ان کے بچوں سے پوچھ کے آ جائیے, پھر اس آیت کو سمجھیے بلے دار کا علم فی الآخرہ, اور پھر بخاری جب پوچھ لیں تو پھر سیرت کے پوچھئے گا 4 سوال, اور پھر فقہ پہ پڑ گئے تو پھر تو دنیا ہی گئی آپ کی. فقہ تو ایک سمندر ہے جس میں ڈوب گئے تو آپ نکل ہی نہیں سکتے. 3 سیکنڈ غور کیجئے ان ساری باتوں پہ. ہم سب وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا, یہ ہے پیچھے سوچ کہ مر کے مٹی ہو جانے ہمیں کون سی آخرت آنی ہے جو ہم اس کی فکر کریں, یہ کفار کا نظریہ تھا. یہ منکرین کہتے ہیں کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادے مٹی ہو چکے ہوں گے کیا ہم پھر واقعی قبروں سے نکالے جائیں گے, یعنی شک ہے ان کو, اسی لیے تو آخرت کے لیے محنت نہیں کرتے. اور اللہ کے نبی نے کیا کہا, کن فی الدنیا کانک غریب عابر السبیل, دنیا میں ویسے رہو جیسے مسافر ہے, آخرت وہ ہے جو آپ کا ابھی ابدی گھر ہے, دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے, آخرت کے لیے اتنی محنت کرو اتنی کرنا ہے. میں اس کو ایک اور مثال سے سمجھیں, بات ہو رہی ہے تو ادھر ہی بتا دوں. دیکھیے آپ خاتون ہیں ماشاءاللہ, ساری سسٹرز کھانا خود گھروں میں بناتی ہیں, ناروے میں تو میں نے دیکھا ماشاءاللہ اکثر سسٹرز کی بہت خوبی ہے کہ وہ گھر کا ہی کھانا زیادہ کھاتی پکاتی ہیں, بچوں کو بھی دیتی ہیں, اچھی بات ہے, بہت نائس ہے. آپ نے کھانے پکانے ہیں, سالن اور روٹی دو چیزیں ہیں نا, دعوت کی آپ نے, 3 سالن بنا چکے ہیں, ایک اور نہ بنا لوں, چوتھا بھی سالن, پانچواں بھی نہ بنا لوں. ایک سسٹر جس کے گھر میں آج 20 لوگوں نے افطاری پہ آنا ہے, کھانے پہ آنا ہے, وہ 4 سالن کے بعد پانچواں بھی سالن ہی بنا لے, چھٹا بھی سالن ہی بنا لے, آ ساتویں بھی کوئی سیلڈ بنا لے, کیا بنانا چاہیے اب اس کو؟ اب سالن کھانا کس سے؟ روٹی یا چاول یا جو چیز جسے سالن کھایا جائے، اس کو کیا کہیں گے جو سالنوں پر سالن اور بناتی جا رہی ہے اور روٹی اور چاول نہیں بنا رہی؟ جو چیز ہے پہلے کہیں گے ایک چاول تو بنا لے، اللہ کی بندی وقت ملا تو آخر میں کچھ کر لینا، عقل مند تو وہ ہے نا. ہمارا سالن کیا؟ دنیا کا علم، دنیا داریاں، دنیا کے کھیل تماشے، دنیا کی موج مستیاں، پڑھائیاں، تعلیمات، اور آخرت ہماری روٹی اور چاول ہے. کہتے ہیں بازار سے لے آئیں گے، کوئی مزہ آتا ہے بازار کی روٹی کا؟ سچ بتائے تو سوچنے کی بات ہے. اکیلے میں بالکل میری باتوں کو ہٹا دیں، اندر سے اکیلے بیٹھے اور اپنا جائزہ لیں، کیا ہے میرے پاس اور کیا نہیں ہے. شرٹس ہیں، ٹراؤزرز نہیں ہیں، کیا چاہیے؟ ٹراؤزرز چاہیے. چمچے ہیں، گلاس نہیں ہے گھر میں، تو کیا لانا چاہیے؟ گلاس لائیے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ جو نہیں وہ خریدتے ہیں کہ خریدی ہوئی چیزیں اور لیں. آپ کسی سسٹر کو کیا کہیں گے جو گروسری کوئی شاپنگ پہ گئی، وہی چیزیں لے آ رہی ہیں جو پہلے بہت ہیں، اور جو نہیں ہے انہیں آپ، گرمیاں ہیں تو آپ سردیوں کے کپڑے خریدیں اور گرمیوں کے آپ کے ہی نہیں ہے پہننے کے، بیوقوفی ہے نا. تو بلِ دارک علمہم فی الآخرہ، بلِ دارک علمہم فی الآخرہ، اس جملے کی باز گشت سنائیے خود کو کہ آخرت کے معاملے میں کیا ہے. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، اندر مائنڈ سیٹ یہ تھا ان کا، ہمارا تو نہیں الحمدللہ. یہ کہتے تھے یہ خبریں ہم کو پہلے بھی بہت دی گئی اور پہلے ہمارے باپ داداؤں کو بھی دی جاتی رہی، مگر یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں، باتیں ہیں بس، کہانیاں ہیں گڑی ہوئی. قرآن پڑھو، تفسیریں پڑھو، سٹوریاں سنو ان سے، یہ سٹائل. اللہ اکبر، جو اگلے وقتوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں. اچھا کہو ذرا، زمین میں چل بھر کر دیکھو کہ کیف کان عاقبت المجرمین، کہ مجرموں کا کیسا انجام ہوا. کون ہے مجرم؟ جنہوں نے آخرت کے علم کو پیچھے ڈال دیا، یہ جرم تھا ان کا، جن کی ساری کوششیں اور بھاگ دوڑ اس دنیا کے لیے تھی. اے نبی، ان کے حال پہ رنج نہ کرو، نہ ان کی چالوں پر کڑھو، اور نہ ان کی چالوں پر آپ کا دل تنگ ہو. وہ کہتے ہیں یہ دھمکی کب پوری ہوگی، اگر تم سچے ہو. کہو کیا عجب کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ قریب آ لگا ہو. حقیقت یہ کہ تیرا رب تو بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں شکر کرتے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اللہ ہمیں شکر گزار بنا دے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُخِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، بلا شبہ تیرا رب خوب جانتا ہے کہ جو کچھ ان کے سینے اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. زمین و آسمان کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو. یہ واقعہ ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل کو اکثر ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہے جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے. اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ اس کتاب کو لینے والا بنا دے. یقیناً اسی طرح تیرا رب ان لوگوں کے درمیان بھی اپنے حکم سے فیصلہ کر دے گا، اور وہ زبردست اور سب کچھ جاننے والا ہے. بس نبی، اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً تم صریح حق پر ہو. تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا پہنچا سکتے ہو جو پیٹ پھیر کر بھاگے چلے جا رہے ہوں، اور نہ آپ اندھوں کو راستہ بتا کر بھٹکنے سے بچا سکتے ہو. دیکھیے، نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں، اور واقعی پھر انہوں نے اللہ کے نبی سے فائدہ نہ لیا اور بدر کا کنواں ان کا مسکن بنا. تم تو اپنی بات انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو. اب آپ لوگوں کی بات ہے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور پھر فرما بردار بن جاتے ہیں. اللہ ہمیں بنا دے. اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت آن پہنچے گا تو ہم ان کے لیے ایک جانور زمین سے نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے. احادیث میں اس کو دابۃ الارض کہا جاتا ہے. ابن عمر کہتے ہیں کہ جب دنیا میں کوئی نیکی کا حکم کرنے والا اور بدی سے روکنے والا باقی نہیں رہے گا تو اللہ جانور سے یہ کام لے لے گا، اور وہ آ کر لوگوں کو کہے گا کہ لوگ اللہ کی آیتوں سے غافل تھے. تو مجھے آپ کو فخر نہیں کرنا، اللہ جانوروں سے یہ کام لے لے گا اگر ہم نہیں کریں گے. تو لہٰذا اپنی زندگی کا مشن بنائیے، دعویٰ، لوگوں کو برائیوں سے روکنا، اچھائیوں کی طرف بلانا، آگے قیامت کا منظر. وَيَوْمَ نَقْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا. اور ذرا تصور تو کرو اس دن کا جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کی گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے. پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا, یہاں تک کہ جب وہ سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا, تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا. سوچیے کیا بنے گا, ایک دم آپ سے کوئی روک کے بات پوچھ لے بیچ میں, تم نے میری آیت کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ بھی نہ کیا تھا. یعنی علم لیے بغیر مفتی بن گئے, فتوے دینے لگ گئے لوگوں کو. اگر نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے, اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا, تب وہ کچھ بھی نہ بول سکیں گے. قیامت کے دن زبانیں بند گھگی بن جائے گی, خوف سے بھی, دہشت سے بھی, حیرت سے بھی. الم یرو ان جلنا اللیل لیسکنوا فی, کہ ان کو سجائی نہ دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا, اور اس میں بہت سی نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے. اور کیا گزرے گی اس روز, امیجن کیجئے گا ذرا, اور کیا گزرے گی اس روز جبکہ سور پھونک دیا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے, یعنی بے ہوش ہو جائیں گے, وہ سب جو آسمان و زمین میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہال سے بچانا چاہے گا, اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے. کان کب بندہ دباتا ہے, اللہ میری توبہ, ہم کیا کہتے ہیں, کان پکڑو, یہ بات ہے. اس دن کان پکڑیں گے, آج کان نہیں لگاتے اللہ کے حکم پر. آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ خوب جمے ہوئے ہیں, یعنی سائلنٹ لگتے ہیں نا, مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. سوچیے قیامت کا دھماکہ, بادلوں کی طرح یہ پہاڑ اڑیں گے تو انسان کا کیا بنے گا. یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے. وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو. جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر بدلہ ملے گا, اور ایسے لوگ اس دن کے ہال سے محفوظ ہوں گے, اور جو برائی لیے ہوئے آئے گا ایسے سب لوگ اوندھے آگ میں پھینکے جائیں گے. کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو ویسا بھرو. کیا میں اور آپ چاہتے ہیں ہم زندگی میں جو کر رہے ہیں کل ویسے ہی ہمارے ساتھ؟ میں تو نہیں چاہتی, میں تو کہوں گی اللہ تو میرے پہ رحم کر دے, میں جو کر رہی ہوں تو میرے ساتھ ویسا نہ کرنا, تو مجھے معاف کر دے. کبھی بھی اللہ سے انصاف نہ مانگے, برابری نہ مانگے. بعض لوگ اس دکھ میں کہتے ہیں اللہ میرا انصاف کرے, کبھی نہ مانگے. اللہ انصاف کرے تو پیچھے بار میں پارے کی پہلی آیت پڑھ لے, زمین پہ ایک چلتا پھرتا نہ چھوڑے, سب مر جائے. میں اور آپ اگر سانس بھی لے رہے ہیں نا, جی بھی رہے ہیں نا, یہ اس کے رحم سے, اس کے تحمل سے. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں. کس کی بندگی؟ شہر کے رب کی, شہر کی نہیں, یعنی مکہ کو نہیں پوچھنا, میں نے آپ نے مکہ کے رب کو پوچھنا ہے جس نے اسے حرم بنایا اور جو ہر چیز کا مالک ہے. مجھے حکم دیا گیا کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں. کیا مجھے آپ کو بھی حکم دیا گیا؟ دیکھیے اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ یہ قرآن پڑھیں, تو آپ کو مجھے تو نہیں دیا نا. اگلے پارے کی پہلی آیت میں مل جائے گا یہ حکم بھی, اتلو ما اوحی الیک. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس ذمہ داری کو لینے والا بنا دے. اب جو ہدایت اختیار کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے, اپنے ہی بھلے کے لیے ہدایت اختیار کرے گا, اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں. ان سے کہو تعریف اللہ کے لیے ہے ان قریب, وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم ان کو پہچان بھی لوگے, اور تیرا رب بے خبر نہیں ان اعمال سے جو تم لوگ کر رہے ہو. 3 سیکنڈ کا تدبر. اللہ کو میرا ہر عمل پتا, لوگوں کو نہیں پتا, لیکن اللہ کو پتا ہے. تو دعا کر لیتی ہوں کہ اللہ تو مجھے اچھے عمل کرنے والا بنا دے, اور ہم اس دنیا کے علم کو آخرت کے علم کے ساتھ لے کر چلیں. دنیا کے علم میں اتنے مصروف نہ ہو جائیں کہ نہ آخرت کے لیے وقت بچے, نہ مال بچے, نہ خواہش بچے, اور نہ ہمت بچے. ہائپر ہوئے ہیں آج ہم اس دنیا کو پانے کے لیے, اور یہ دنیا جب پیچھے رہے گی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ تم کل کیا کر کے آئے ہو. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. تلاوت سن کر اگلی سورت کا خلاصہ کرتے ہیں.
الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى, اللہ خیر اما
خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون
اللہ ہمیں نصیحت لینے والوں میں بنا دے. اگلی سورت بہت خوبصورت طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو پیش کرتی ہے, سورت قصص. تھوڑا سا اس کا خلاصہ لے لیجئے. سورت قصص, قصص قصے سے, قصہ کہتے ہیں کہانی کو, سٹوریز. تو اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی کہانی ترتیب سے بتائی ہے. آپ کو پڑھتے وقت بالکل ایسے لگے گا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پڑھ رہے ہیں, بچپن, جوانی, جوانی کے بعد پھر آخر کا عمر کا جو وقت ہے. اور سورت قصص جو ہے اس میں چار قسم کے فتنوں کی بات ہے جو کسی بھی سوسائٹی کو پیش آتے ہیں, جس میں سیاسی فتنے بھی ہیں, مذہبی لیڈرز بھی ہیں. یعنی اس میں انشاءاللہ آپ کو بہت پیارے طریقے سے گائیڈ لائن ملے گی کہ اس دنیا میں اللہ اپنا کام کروا کے رہتا ہے, چاہے بہت سارے لوگ اللہ کے دین کے خلاف بھی ہوں. پھر اس میں آپ کو چار عورتوں کا بھی ذکر ملے گا. حضرت موسیٰ کی زندگی میں چار عورتوں کا ہاتھ تھا, ان کی ماں تھی, ان کی بہن تھی, ان کی بیوی تھی, اور اسی طرح سے ملکہ آسیہ تھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر بڑے انسان کے پیچھے ایک عورت, اور ہم اپنا ہی نام لکھ لیتے ہیں کہ سب میں نے ہی تو آپ کو. بعض عورتیں تو میاں کو کہتی آپ, میں نے ہی ان کو ٹھیک کیا, یعنی آپ کو خراب ملے تھے. تو بہرحال بہت لائٹ صورت ہے, آپ کو پڑھتے وغیرہ میں بیچ میں کچھ نہ بولوں, صرف ترجمہ پڑھوں, تو اللہ ہی ایسے لگے گا جیسے آپ کوئی کہانی یا ڈراما سن رہے ہیں. اتنی سافٹ, اور جس میں محبت بھی ہے اور جس میں زندگی کی حقیقتیں بھی ہیں. اگر آیتوں کے اعتبار سے سورت کو دیکھیں تو 88 آیات ہیں, 9 ڈفرنٹ ٹاپک ہیں اس میں. آیت 1 سے 6 میں تمہید ہے, انٹرو ہے, مقصد کیا ہے اس ساری سورت کا. اور آیت نمبر 7 سے 13 میں حضرت موسیٰ کا بچپن ہے. آیت 14 سے 21 موسیٰ کی ابتدائی جوانی کے دن, اور ان سے قتل جو ہو گیا تھا انجانے میں اس کا تذکرہ ہے. آیت 22 سے 28 میں مدین میں جو 10 سالہ زندگی آپ نے گزاری وہ ہے. پھر آیت 29 سے 42 میں نبوت کا ملنا اور فرعون سے جا کر بات کرنا ہے. پھر آیت 43 سے 60 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ سارے قصے آپ کو کیوں سنائے جا رہے ہیں, اور قریش کے ساتھ آپ کا جو معاملہ ہے اس کا اینڈ کیا ہونے والا ہے. پھر آیت 61 سے لے کر 75 میں توحید کے دلائل ہیں. آیت 76 سے 82 میں ایک موقع پر دولت مند شخص یعنی قارون جو ہے, اس نے کس طرح موسیٰ علیہ السلام کے دین سے لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کی تھی اور لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کی تھی. بڑی خوبصورت آیتیں ہیں, انشاءاللہ وہاں جائیں گے تو اللہ نے چاہا تو بات بھی ہوگی. پھر اس کے بعد آخری حصہ 83 سے 88 ہے, علوون فی الارض, یعنی اس دنیا میں بڑائی ان کو نہیں ملے گی جو بڑے بن کے جینا چاہتے ہیں, اور آخرت میں تو بڑائی ان کو ملے گی جو اس دنیا میں چھوٹے بن کے جینا چاہتے ہیں. یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے تیسرے دور یعنی 6 سے 10 نبوی کے بیچ میں نازل ہوئی, اور قریش کے سرداروں کو حامان, فرعون اور قارون کا عبرتناک انجام دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت چھوڑ دو ورنہ تمہارے ساتھ بھی کل یہی کچھ ہوگا. اور اس آیت میں ابو طالب کے انتقال کی موقع پہ جو آیت نازل ہوئی تھی وہ بھی تھی. آئیے پڑھتے ہیں اس کو, کہانی کی طرح پڑھیں گے. اب ویسے ہی آپ بہت کچھ سن چکے ہیں ماشاءاللہ, آپ کو تھوڑی سی بات سے اشاروں سے سمجھ آ جاتی ہے, تو میں کوشش کروں گی کہ اس کہانی کے بیچ میں انٹرپٹ نہ ہوں. اگر بعد میں مورلز لینے کے لیے کچھ بات کرنی ہوئی تو ضرور کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توسین میم تلک آیات الکتاب المبین. توسین میم یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک آپ کو سناتے ہیں ایسے لوگوں کے فائدے کے لیے جو ایمان لائیں. کیا پتہ چلا, کہانی اس لیے سننی چاہیے کہ اس کے بعد ایمان لیا جائے اور اس پہ عمل کیا جائے. واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا. یہ کون سے گروہ تھے؟ ڈیوائڈ اینڈ رول. ہر ظالم بادشاہ کی طرح جو لوگوں کو آپس میں لڑاتا رکھے تاکہ لوگ اس کے غلط کاموں کی طرف توجہ نہ دیں, تو فرقوں میں اور گروہوں میں کلاسیفیکیشن کر دی لوگوں کی, اور امیر اور غریب کی دو جماعتیں ایسی قائم کر دی فرعون نے کہ جس کی وجہ سے اس کا نظام پنپنے لگ گیا. ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرنا چاہتا تھا اور اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور ان کی لڑکیوں کو جیتا چھوڑتا. اس دور کے مسلمانوں کے اوپر ایک بہت بڑی آزمائش تھی. آج اگر سوچیے کوئی اللہ نہ کرے ایسا حکمران آ جائے کہ مسلمانوں کے بیٹوں کو ذبح کرائے ایسے ہی بغیر وجہ کے, جنگیں تو دوسری بات ہے, عام حالات میں بھائی مسلمانوں کے لڑکے نہیں رکھنے تو کتنی بڑی آزمائش ہوگی. تو آپ دیکھیے کہ اس دور میں کتنی بڑی آزمائش تھی اور اس نے ایسے ہی کیا. فی الواقع کے وہ مفسد لوگوں میں سے تھا اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے. اب وہ تو اس کے ارادے تھے, اللہ تعالیٰ اپنے ارادوں کی بات کرتے ہیں. اَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ کہ مہربانی کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ذلیل کر کے رکھے گئے تھے, یعنی اس دور کے مسلمان, اور ان کو پیشوا بنا دے اور انہی کو وارث بنائیں اور زمین میں ان کو اقتدار بخشیں اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھلا دیں جس کا ان کو ڈر تھا. وہ اللہ ہی کیا جو فرعون سے ڈرے. فرعون نے بیٹوں کے ذبح کی بات کی. ایک سال لڑکے ذبح کراتا, ایک سال زندہ رکھتا. اللہ تعالیٰ چاہتے تو موسیٰ علیہ السلام کو اس سال پیدا کر دیتے جس سال بیٹوں کو زندہ رکھنے کا حکم تھا. اس سال ہارون پیدا ہو گئے تو ان کو تو وہ نہیں مروا سکا. موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا کیے گئے جبکہ بیٹوں کے قتل کا حکم تھا. یہ بات اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں کہ میں وہ کام کر لیتا ہوں جو میں کرتا ہوں. اور یاد رکھیے, اللہ ہے ہی وہ جو موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پالے. بات بڑی زبردست ہے اگر آپ سمجھ جائیں. آج بھی اللہ تعالیٰ وہی حالات دنیا کے بنا رہے, ان خطوں سے زیادہ اچھے مسلمان نکل رہے ہیں جہاں ویسٹرن لوگ اپنے معاملات کو پیش کرتے ہیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ آج کا مسلمان جاگ جائے. اللہ تعالیٰ نے بالکل اب فرعون کو دکھا دیا کہ میں تجھ سے بڑا ہوں. موسیٰ کو پیدا کیا, اب بچے کی کیسے بچاؤ ہوگا, بچے کو کیسے بچایا جائے, اس کے لیے ماں کو اشارہ کیا گیا. وَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا, اس کو دودھ پلا, پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور کچھ خوف اور غم نہ کر, ہم اسے تیرے ہی پاس واپس لے آئیں گے اور اس کو پیغمبروں میں شامل کر دیں گے. آخر کار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال دیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے سبب رنج بنے. تھوڑا سا میں موسیٰ کے کردار پہ بات کرے. لکھیے ذرا, اگر آج آپ کے بچے کے بارے میں آپ کو کوئی کہے یہی بات تو کتنی مائیں اللہ کے حکم پر بچے کو دریا یا سمندر میں ڈال دیں گی. ہم تو بچے کو دینی اداروں میں نہیں ڈالتے, کہتے نہیں ادھر سٹینڈرڈ اتنا اچھا نہیں ہے, پھر یہ اچھی نارویجین نہیں بولیں گے, ادھر وہ کرسیاں میز نہیں ہے, وہ رنگ روپ نہیں ہے. یہ سب بھی ہو جائے گا, ایک وقت آئے گا, پھر بہت لوگ آئیں گے, لیکن وہ نہیں ہوں گے جو اس دور میں آئیں گے کہ جس وقت دین کے ساتھ پمپ اینڈ شو نہیں ہوتی. آج کی ماں کو موسیٰ کی ماں سے سبق سیکھنا چاہیے. اللہ نے اس موسیٰ کو بغیر کسی مشکل کے واپس لوٹا دیا، ماں کے پاس پیچھے پڑ چکے ہیں. یاد رکھیے، جو آگے بڑھنا چاہتا ہے نا، اس کو ایک سبق سیکھنا ہے بس، اطاعت. اسلم اسلم، جب کہو کہہ دیا، فالو دا رولز. ہمیں اطاعت کے موقع پہ اعتراضات سوچتے ہیں، ایگو ایشو ہے. آج ہم بہت سارے دین کے حکم صرف اپنی ایگو کی وجہ سے نہیں مانتے. اللہ کہتے ہیں موسیٰ کی ماں کو حکمت سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مان گئی. ہم ہوتے 10 سوال کرتے، بارنے وان آ جاتی، یہ ماں اپنے آسے بچے کو مار رہی ہے. سمجھ گیا نا، وہ دور کیسا تھا، وہ عقل سے نہیں سوچتے تھے. آج ہم دین کے نام پر اپنی مرضیاں منواتے ہیں. سمجھ آئے گی تو مانیں گے، نہیں آئے گی تو نہیں مانیں گے. یہ ہوگا تو وہ ہوگا، یہ ہوگا تو وہ ہوگا. تو اللہ سے دعا کیجیے ام موسیٰ کی طرح ہمارے بھی دل کھول دے. واقعی فرعون اور حامان اور ان کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے. فرعون کی بیوی نے اس سے کہا، یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو. کیا عجب کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں. اور وہ انجام سے بے خبر تھے. کیا پتا چلا کہ اللہ نے فرعون کے گھر میں جی لکھ کے بتائیے، آواز ٹھیک ہے؟ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واقعی فرعون اور حامان اور اس کے لشکر اپنی تدبیر میں بڑے غلط کار تھے. یہاں سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ کے گھر میں اس کی بیوی کے دل میں موسیٰ کے لیے محبت پیدا کر دی. آج بھی ایسا ہی ہوگا. جس وقت اللہ نے مسلمانوں کا ہاتھ پکڑنا ہے نا، میری بات لکھ لیں، ہم ہو نہ ہو، غیر مسلم اقوام میں کوئی ایک ایسا بڑا مسلم سپورٹر کھڑا ہو جائے گا، کوئی بڑی شخصیت مسلم ہوگی، اور اسلام کا نقشہ یوں بدل جائے گا. واللہ یہ اشارے ہیں کائنات کے، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں بھی یہ سب موجود ہے. اور اللہ نے اس کو موسیٰ کے لیے رہبر بنا دیا. فرعون نے کیا کہا، مجھے تو نہیں چاہیے، تمہیں ہوگا چاہیے ہوگا. موسیٰ کی دیکھیے سپورٹ اگر فرعون کر لیتا نا، اس کو بھی ایمان مل جانا تھا. آسیہ بی بی آسیہ کو مل گیا ایمان، کیونکہ اس نے یہ بات کہی تھی. اب ادھر ماں جو بچے کو اس دریا میں ڈال چکی ہے، اس کا دل اڑ رہا ہے. وَسْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا، ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا. امیجن کریں ایک ماں ہوتے ہوئے اور نیو بورن بیبی صحیح بستر پہ سویا، اور تو ماں کا دل اڑ رہا ہوتا ہے کہ کہیں اس کی بازو ہی نہ نیچے دب جائے اور یہ نہ ہو جائے، اور کہاں دریا میں ڈال آئی. اور قریب تھا کہ وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی کہ لوگوں کو بتاتی یہ میرا بچہ ہے، اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے. اللہ کے نام پہ اولادوں کو اللہ کے راستوں میں ڈالیں، اللہ دل باندھ دیتا. اور آپ اپنے بچوں کو خود جو بنانا چاہتے بنا لیں، پھر دیکھیں وہ بنتے کیا، اور جو بن رہے ہیں وہ دنیا دیکھ رہی ہے آج. تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو. اس نے بچے کی بہن سے کہا، اب بہن کا کردار دیکھے گا. اس کے پیچھے پیچھے جا، چنانچہ وہ الگ سے اس کو دیکھتی رہی اور دشمنوں کو اس کا پتہ بھی نہ چلا. عقل مند بچی تھی، بالکل قریب ہوتی تو لوگوں کو شک ہو جاتا. وحرمنا علیہ المرادی من قبل، اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھی. یہ موسیٰ بچپن میں اطاعت کر رہے ہیں، بچے کو تو بھوک لگی اس کو جو مرضی پلا دو. موسیٰ نے نہیں پینا تھا، نہیں پیا. یہ بچپن سے تربیت ہوتی ہے. مت سوچیے کہ بڑے ہو کے یہ اب امام بخاری بنیں گے. یہ بچپن سے ایسے رویے اختیار کریں گے تو بڑے ہو کے بنیں گے. اور آپ کی تربیت اس چیز کا فیصلہ کرواتی ہے کہ کل آپ کے بچے نے کیا بننا ہے. مشرق کی طرف جائیں گے تو مشرق میں پہنچیں گے، جنوب کی طرف جائیں گے تو جنوب میں پہنچیں گے. تو بچوں کی تربیت پہ غور کیجئے، کیا چیز ان کے لیے بہتر ہے اور کیا ان کے لیے بہتر نہیں ہے. خیر، یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا، میں تمہیں ایسے گھر والوں کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ لے لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اس کو رکھیں. اس طرح ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس واپس پلٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمگین نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. لیکن ولکن اکثرہم، لیکن ان میں سے اکثر لا یعلمون، نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے؟ اللہ کے اس وعدے کو سچا ہونا نہیں جانتے. کر لیں جو کرنا ہے، کھلائیں پلائیں. کیا بچے موٹے ہو جاتے ہیں ماؤں کے کھلانے پلانے سے؟ جتنا کھلائیں گی نا اتنے ہی دبلے ہوں گے. نوٹ کر کے دیکھ لیں، بچائیں ان کو سردی سے، کیا کبھی زکام نہیں ہوتا؟ اتنا ہی زیادہ جتنا لپیٹیں گے، ایک ہلکی سی ہوا پڑی بیمار پڑ جائیں گے. سپرد کریں اپنے بچوں کو اللہ کے، رب رکھا، اللہ حوالے. ہم کہتے ہیں اللہ حافظ، جھوٹ بولتے ہم، کوئی اللہ حافظ نہیں، میں حافظ، اللہ کے حوالے نہیں. کر کے دیکھیں، پورے دل سے اپنی اولاد کو اللہ کی طرف لے کر تو آئیں، پھر دیکھیں آپ کی آنکھیں دنیا میں نہ گیلی ہوئی ان کی نیکیاں دیکھ کر. اس کے لیے محنت تو کرنی پڑے گی، لیکن کرنا تو پڑے گا. ولما بلغ شدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری جوانی کو پہنچ گئے اور ان کی نشوونما پوری ہو گئی، تو ہم نے ان کو حکم اور علم عطا کیا. ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. کہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے محل کے آداب سکھا دیے، جیسے یوسف کو محلات کے آداب سکھائے وہاں بھیج کر. موسیٰ کا فرعون کے گھر میں آتے جاتے تھے، اپنے گھر کے بندے بن کے رہتے، ماں کے گھر تھے، جب دل جاتا ہوگا گاڑی منگواتے ہوں گے اور پہنچ جاتے ہوں گے محل میں. اللہ ایسے تربیت کرتا ہے. جن لوگوں سے اللہ نے بڑے کام لینے ہوتے ہیں نا، ان کو گھٹ گھٹ کا پانی پلاتا ہے. اتنے لوگوں سے ان کا انٹریکشن ہوتا ہے کہ وہ ہر زبان بول لیتے ہیں، ہر کلچر جان لیتے ہیں، ان کو سب کی مینٹیلٹی پتا ہوتی ہے. کیوں؟ اللہ نے ان سے ایک یونیورسل کام لینا ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑی خوش نصیب ہے اگر کسی کو یہ مل جائے. آج بھی آپ کسی گاؤں میں بیٹھے ہوئے کسی مولوی صاحب کا خطبہ سنیں گے نا، تو آپ دیکھیں گے گائے بھینسوں کی باتیں، قلعوں کی باتیں، مٹی کی باتیں. اس بیچارے کو پتہ نہیں حبل ہے کیا؟ نہیں پتا اس کو حبل کیا یا حبل کیا. اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گریویٹی کیا ہوتی ہے. اب وہ کس کے لیے بیسٹ ہے؟ وہ اس گاؤں کے لیے بیسٹ ہے. اب اس کی بات کسی شہر والے نے سن لی تو انہوں نے کہا مولوی صاحب راہ بڑے لاندے ہیں، کیونکہ مولوی شہروں کے لوگ جو ہیں وہ ذرا تھوڑے سفسٹیفیکیٹڈ ہوتے ہیں. اسی طرح شہر والا جو بڑا کامیاب، بہت سافٹ اسپوکن، بڑی اچھی ریزنیبل، بڑے نپے تلے انداز سے بات کرنے لگے، اس کو کوئی لے جائیں آئے ذرا گاؤں میں درس دے رہے، انہیں کہا ستا ہی رہے، سمجھ ہی نہیں آئی کی بول کے ٹر گئے تاڑی باجی، کوئی باجی نے کوئی جوش نہیں بخایا. سمجھ گئے؟ اس طرح کی بات ہوتی ہے. لیکن جن کو اللہ نے چاروں طرف سے کام دلوانا ہوتا ہے نا، گاؤں والے بھی سنے، شہر والے بھی سنے، ایسٹ والے بھی سنے، ویسٹ والے بھی سنے، ان کی اللہ اس طرح نشوونما کراتا ہے جیسے موسیٰ کی کرائی. تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. کہا بعض دفعہ زندگی میں بہت دھوکے ہوتے ہیں آپ کو، بڑے ہاتھ لگتے ہیں آپ کو، کئی تجربے ہو جاتے ہیں، انیوژل باتیں ہوتی ہیں، آپ نہیں چاہتے وہ ہو جاتا ہے. خوش ہوں کہ اللہ مجھے کچھ سکھانا چاہتا ہے، تو اس چیز کو اپنی تربیت کا ذریعہ بنائے کہ میرے ساتھ یہ حادثہ کیوں ہوا، ہو گیا، مجھے اللہ یہاں کیوں لے آیا، میں ناروے کیوں آئی، لے آیا، کوئی وجہ ہوگی. اچھا اللہ نے مجھے گاؤں سے اٹھا کر ناروے میں دھکے کھانے کے لیے بھیجا تھا؟ نہیں نہیں، یہ دھکے ایک دو سال کے ختم ہو گئی بات، آگے دیکھنا اللہ نے آپ کو حکم اور علم دینا. یقین کریں اگر آپ اپنے آپ کو گلٹ سے اور کہنا چاہیے کمپلیکس سے نکال لینا، تو جن کو چوٹیں لگی ہوئی ہیں نا، وہ بیسٹ آڈینس ہے قرآن کے اور حدیث کے. ان کو ریئلٹی سمجھ آتی ہے زندگی کی کہ لا الہ الا اللہ، کیونکہ زندگی میں وہ بھی کبھی بالکل تنہا ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ موسیٰ کی ساری تربیت تھی جو ہو رہی ہے، اور حکم ملا اور علم مل گیا، اور نیک لوگوں کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں. ودخل المدینہ علی حین غفلہ، ایک روز وہ شہر میں ایسے وقت میں داخل ہوئے جبکہ لوگ غفلت میں ہوتے ہیں. وہاں انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے تھا. اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم والے کے خلاف اسے مدد کے لیے پکارا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا. یہ حرکت سرزد ہوتے ہی موسیٰ نے کہا، یہ شیطان کی کار فرمائی ہے، وہ بڑا سخت دشمن اور کھلا گمراہ کن ہے. پھر وہ کہنے لگا، میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا، میری مغفرت فرما. خاندان اور برادری کا بندہ سمجھ کر مدد کی، قتل خطا ہو گیا تو اپنے آپ کو بلیم دیا. ہم ہوتے دوسروں کو کہتے ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے. جب سچے دل سے معافی مانگی، فغفر لہ، چنانچہ اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی اور وہ غفور الرحیم ہے. قال ربی بما انعمت، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے رب، یہ احسان جو تو نے مجھ پر کیا، اس کے بعد اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہ بنوں گا. دوسرے روز وہ صبح سویرے ڈرتے ہوئے ہر طرف سے خطرہ بھانپتے ہوئے شہر میں جا رہے تھے کہ یہ کہ یہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہی شخص جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اس کو پکارا. اب موسیٰ کو سمجھ آیا کہ یہ تو عادی مجرم ہے، میرے خاندان کا، میری برادری کا ہے، لیکن اس کی عادت لڑنے جھگڑنے کی ہے. موسیٰ نے کہا تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے. پھر وہ موسیٰ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھائے موسیٰ کہ آج تو مجھے اس طرح قتل کرنے لگا جس طرح کل ایک شخص کو قتل کر چکا. دیکھیے الزام لگا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال. تو اس ملک میں جبار بن کر رہنا چاہتا ہے, اصلاح کرنا نہیں چاہتا. اس کے بعد ایک آدمی شہر کے دوسرے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا, موسیٰ سرداروں میں تیرے قتل کے منصوبے ہو رہے ہیں, یہاں سے نکل جا, میں تیرا خیر خواہوں. یہ خبر سنتے ہی موسیٰ ڈرتا اور سہمتا ہوا نکل کھڑا ہوا اور اس نے دعا کی, ربی اے میرے رب, نجینی من القوم الظالمین, اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا. کیا پتا چلا کہ جب اللہ ہاتھ پکڑتا نا تو دور سے مدد آ جاتی ہے اور قریب والے آپ کی قدر نہیں کرتے. اب قریب والے شخص نے قتل کروا دیا ایک قسم کا آپ کے ہاتھ سے, تو اللہ نے فرعون کے خاندان سے ایک شخص کو موسیٰ کا معاون بنا دیا. آج بھی جب اللہ نے مسلمانوں سے کوئی کام لینا ہوتا ہے نا تو کسی بڑے اچھے شخص کو اسلام دے دیتا ہے. آج آپ دیکھیں ذرا, پڑھیں ہسٹری پڑھا کریں, بلکہ آپ لوگوں کو پڑھا کریں جو ریوارڈس ہیں نا ان کی زندگی پڑھیں, آپ کو بہت مزہ آئے گا. کئی اسکلڈ لوگ اس وقت اسلام کو سرو کر رہے ہیں, کئی ایسے ہیں جو پہلے چرچز میں کام کرتے تھے اور پھر اللہ نے ان کو دین دیا, آج وہ اتنے آسان طریقے سے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. تو یہی کام یہاں بھی دکھ رہا ہے. خیر موسیٰ کی زندگی کا اب ایک اور دور شروع ہوگا, یہ ہجرت ہے. نبیوں نے ہجرتیں کی, وجہ مختلف تھی. موسیٰ کی ہجرت کس وجہ سے تھی کہ آپ پہ قتل کا الزام لگ چکا ہے. مصر سے نکل کر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا تو آپ کہا کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا. کیوں موسیٰ نے شکوہ کیوں نہیں کیا, ہائے میں نے نیکی کی, میرے نصیب میں اتنی برائی تھی, کل سے میں کسی کی مدد ہی نہیں کروں گا. نہیں, کل اللہ مجھے ضرور گائیڈ کرے گا. اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو کھڑی روک رہی ہیں. کیسی عورتیں تھیں؟ مردوں میں نہیں گھسی. یہاں سے نوٹ کیجیے, حیادار عورتیں. کسی مجبوری میں, حالات کی جنگ میں لڑتے لڑتے عورت کو گھر سے باہر نکلنا بھی پڑ جائے, عام حالت میں نہیں, تنگی ترشی, تو مردوں سے کم انٹریکشن. جیسے بجلی کی تار سے انسان بچتا ہے نا, ایسے غیر مرد سے عورت بچے گی نا تو پھر اس کی عزت بچے گی, ورنہ سوچیں بھی بدل جاتی ہیں, عادتیں بھی بدل جاتی ہیں. الگ کھڑی ہیں, بیچاری بھائی کو تھا نہیں, باپ بوڑھا تھا اور بیمار تھا اور ہینڈی کیپ, گھر میں پڑے ہیں. اب بکریوں کو تو کھلانا تھا نا, اور بکریوں کا دودھ بیچ کر تو گزارا کرتی تھی, اکیلی کھڑی رہتی تھی. موسیٰ کو لگا کہ یہ کیا بات ہے کہ کنویں کا پانی تو سارا دوسرے پی جائیں گے, اور آپ کو آتا ہے کہ کنویں کا پانی ایک دفعہ ختم ہو جائے تو کچھ گھنٹے ویٹ کرنا پڑتا ہے, پھر دوبارہ آتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا, تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا, ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال لائیں, لے جائیں, اپنے جانور نہ لے جائیں. یعنی یہ سارے پی کے جائیں گے, ہم الگ رہتی ہیں, پھر یہ چلے جاتے, پھر ہم جاتی ہیں اور جو بچہ کچا ہوتا ہے وہ پلا دیتی ہیں. اور ساتھ ہی بتا دیا کہ دیکھو, ہم کوئی ایسی عورتیں نہیں ہیں کہ باہر آئیں شوق سے, بلکہ ہمارے باپ ایک بوڑھے آدمی ہیں. اس جملے کی کوئی ضرورت تھی؟ وجہ بتائی کہ ہمارے گھر سے نکلنے کی یا مردوں میں آ کر پانی پلانے کی ایک سالڈ ریزن ہے. یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا. یہ ہوتے ہیں محسن, بغیر کسی راہ و رسم کے بڑھائے ان کا کام کر دیا. فَسَقَا لَهُمْ ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ظِلٍّ, پھر ایک سائے کی جگہ پر آ بیٹھے اور بولے, اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا, بڑی پیاری دعا ہے, رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ, پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں. حقیقت ہے کہ زندگی میں بعض مقام ایسے آتے ہیں سمجھ ہی نہیں آتا کیا مانگو اور کیا نہ مانگو, ہر چیز ہی خراب, ہر معاملہ ہی الجھا ہوا. جس کو آپ کہتے ہیں نا پوری کی پوری گاڑی پٹری سے اتری بھی ہے, آتے ہیں کبھی ایسے حالات؟ اور آپ دیکھیں جسم میں ایک بیماری آئے گی نا چار اور نکل آئیں گی, مرد کی جاب جائے گی نا تو ساتھ ہی بجلی کی موٹر بھی خراب ہو جائے گی. کہتے ہیں نا مصیبت تنہا نہیں آتی. اب موسیٰ کیا کرے, گھر سے باہر پردیسی, روٹی کپڑا مکان کچھ بھی تو نہیں ہے, قتل کا الزام, چھ چیزیں ان پہ. اور مانگا کسی نے, لڑکیوں سے کہا کچھ پیسے دو, کچھ بھاوتاؤ کرو, کیا دو گی کیا لوگی, جاؤ پوچھ کے آؤ پھر جاب کرتا ہوں. نہیں, اللہ کے لیے پلا دیا. محسن ایسے ہی ہوتے ہیں, بغیر کسی فائدے کے لوگوں کے نفع کے بنتے ہیں. اب کیا ہوا, بیٹھ گئے, اب باپ کے پاس لڑکیاں گئیں کیا ہوا اس کے بعد سنیے. انہوں نے جا کے بتایا کہ ابا جان وہ بچہ پیچھے آپ سن چکے ہیں ایک لڑکا ہے اور آدمی اور اس نے مدد کی ہے تو ہمیں بھی تو ایک ورکر چاہیے تو اس کو رکھ لیتے ہیں کیونکہ امانت دار بھی اور وہ مضبوط بھی بہت ہے. یہ واقعہ گزر چکا صورت پیچھے تو ہمیں. اب وہ عورت باپ کے کہنے پہ واپس آئی. فاجات ہوئے داخمہ تمشی الستحیا. پھر وہ عورت شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی. کیا کہنے لگی؟ تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو پانی جو پلایا اس کا اجر آپ کو دے دیں. میرا لیے کچھ چھٹا ہے جی ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی بھی آئی. یہ جو شرم و حیا کے ساتھ چل کے آنا تھا یہ کیسا تھا؟ حضرت عمر ہی کی سن لیجئے تفسیر اس جملے کی. کہتے ہیں کہ وہ شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اپنا منہ گھونگٹ سے چھپائے ہوئے آئی. ان بے باک عورتوں کی طرح درانہ نہیں چلی, یعنی مردوں کی طرح سینہ کھول کر نہیں چلی جو ہر طرف نکلی جاتی ہیں اور ہر جگہ جا گھستی ہیں, یعنی حیا کے ساتھ آئی. دوپٹہ تھا اس کے پاس تبھی تو اس نے اپنے آپ کو چھپایا تھا نا اس میں. اللہ تعالیٰ آج بھی اسلام کی حفاظت کرے. کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں. سیدھی بات دو ٹوک, کوئی بے تکلف نہیں ہوئی, کوئی حال چال نہیں پوچھے. کیوں بلا رہے؟ تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو جو پانی پلا دیا اس کا اجر آپ کو دے. موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس پہنچے اور اپنا سارا قصہ ان کو سنایا تو کہا کچھ خوف نہ کرو, اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو. ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے, بہتر یہ نہیں کہا میری سے شادی کر دے. نوٹ کیجئے لڑکیاں نہیں کہتی میری سے شادی کرو, وہ کہتی اس کو نوکر رکھ لے کیونکہ ضرورت اس وقت نوکر کی تھی. بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھے ہو سکتا ہے وہ مضبوط اور امانت دار بھی ہو. اس کے باپ نے موسیٰ سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں. دیکھیں یہ ہے فطرت, باپ بات کرتے ہیں, بچیاں بات نہیں کرتی کسی لڑکے سے. اگر کسی لڑکے کے دل دماغ میں کوئی ایسا شوق ہے تو لڑکی کو خط لکھنے کی بجائے اس کے باپ کو خط لکھے کہ آئی لو یور ڈاٹر, پلیز میری ہر ود می. آج ایسا لکھیں تو وہاں سے ایک جواب آ جانا یہ شادی نہیں ہو سکتی. ساتھ پڑھ سکتے ہو, ساتھ کھیل کود سکتے ہو, شادی نہیں کرنے دیں گے. یہ آج کی گندی سوسائٹی. سب کچھ ساتھ جائز ہے, رہو بیٹھو کھاؤ پکنک مناؤ ایک دوسرے پہ کوک اچھالو جاؤ ٹرپوں کے ساتھ جاؤ جو کرتے ہو کرو کیونکہ اکٹھے پڑھتے ہو. شادی کا نام نہ لینا, وہ تم نے گاؤں میں جا کے اپنے برادری کے بندے سے کرنی ہے. یہ جملہ میں آپ ناروے والوں کو خوش کرتی ہوں اور مجھے اچھا نہیں لگتا باہر والے پتہ نہیں مجھے کیا سوچتے ہوں گے, لیکن آپ کو بھی تو میں نے خوش رکھنا نا کیونکہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں نا. یہ ظلم کریں کتنا ان نیچرل وے آف تھنکنگ ہے آج ہم مسلمانوں کا. باپ نے بڑے سیدھے طریقے سے بات کی, دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح میں کرنا چاہتا ہوں. یہ بھی نکاح بڑی کا ہی کر دوں, بڑی بیٹھی رہی تو چھوٹی کا کر دیا تو بڑی بری بات ہوگی. یہ بھی ہماری بےوقوفی ہے, بڑی کی شادی پہلے چھوٹی کی کر دی تو بڑی کی نہیں ہوگی. جس کا رشتہ آتا ہے کر دیجئے, بڑی کا آئے گا اس کی بھی, بلکہ چھوٹی کا ہو گیا تو بڑی کے رستے سے نکلی اس کا بھی ہو جائے گا. یہ جو بیکار باتیں ہم نے اپنے کلچر میں ڈالی ہوئی نا یہ اس کے اوپر ہینڈس ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. نکاح تو کرنے لگے لیکن شرط ہے. کیا؟ بشرطے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے. کیا پتہ چلا کہ نکاح کے وقت اگر شرط رکھی جائے تو رکھی جا سکتی ہے, لیکن ہے خطرناک معاملہ, اگر شرط ٹوٹی شادی ٹوٹ جائے گی. لیکن انہوں نے رکھی شرط اور پھر پوری بھی کی. میں تم پر سختی کرنا نہیں چاہتا, تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہوگی. اس جملے کو نوٹ کریں. نکاح جو ہوتا ہے نا وہ لڑکی اور لڑکے کے بیچ میں نہیں ہوتا, لڑکے اور لڑکی کے باپ کے بیچ میں ہوتا ہے. یہاں یہ جملہ لکھا ہوا ہے آپ کے میرے بیچ میں یہ ہو گیا, دونوں نے مل بیٹھ کے فون پہ نہیں ساری سیٹنگ کر لی اور میسج اور چٹ چاٹ پہ نہیں کہا کہ اچھا ابا کو تم یہ کہنا میں اما کو یہ کہوں گا, یہ نہیں کہا, سیدھا باؤنڈ سمپل کر دیا. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی موسیٰ علیہ السلام کو جو میسج ملا تھا اس میں سے کیا کہا موسیٰ نے, ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو, اور جو قول اقرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے. یعنی کہہ دیے کہ اب دیکھو 8 کہہ رہے ہیں یا 10, اس کے بعد پھر میں لے جاؤں گا اس کو جہاں چاہوں گا. اشارہ اس میں کہ مرد شادی کے بعد بیوی کو جہاں مرضی لے جائے. شرط پوری کرنے کے لیے 8 یا 10 سال رہوں گا، اس کے بعد نہ مجھے روکیے گا کہ میں اپنی بیگم کو کہاں لے جاؤں۔ یہ جو لڑکیاں اور لڑکوں کے شرائط ہیں نا، لڑکی کہاں رہے گی، اس کو ادھر چھوڑو گے، یہ بھی درست نہیں ہوتی۔ کبھی جو مرضی لکھ لکھا لے، نصیب میں جو لکھا ہے وہ ہوگا۔ آپ کہتے ہیں اس کو ناروے سے باہر نہیں لے کے جاؤ گے، کیوں کہتے ہیں آپ ایسی بیوقوفی کی بات؟ لڑکا پاکستان نہیں رہے گا، ادھر آئے گا، ادھر آئے گا، ادھر نہیں آئے گا، ایسے گھر نہیں چلتے۔ یہ کوئی مقدمے تھوڑی ہیں جو عدالتی کاروائیوں میں ہوں گے، یہ دلوں کے رشتے معاملے۔ آپ کہیں بھی جائیں گے، آپ کو کبھی آپ نے سوچا تھا جب آپ کی شادی ہوئی تھی کہ آپ ناروے آئیں گی؟ آپ میں سے کئی لوگ بعد میں آئے نا، تو آ گئی نا آپ ناروے۔ تو یہ چیزیں ڈال کر گھر نہیں توڑنے چاہیے، اور یہ اتنا امبیلنسڈ ہے آج کی سوسائٹی کا، اللہ معاف کرے۔ اور اس سوسائٹی کا تو سب سے بڑا مسئلہ ہی مجھے اس وقت یہی دکھتا ہے، یہ شادیاں جو ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر، یا تو کرے ہی نہ باہر، یا پھر جو جدھر رہتا ہے اس کو کرے۔ فطرت کا اصول ہے، موسیٰ کہہ رہے میں اس کو لے جاؤں گا، تو لڑکی جاتی ہے لڑکے کے پاس، سیدھی سی بات ہے۔ یہ فطرت نے کہا، فاطمہ گئی تھی علی کے گھر، علی نہیں آگے تھے فاطمہ کے گھر، یہ ایک ایکسپشنل کیس ہے اس میں۔ اور 8 سال 10 سال کے بعد یہ لے جائیں گے اپنی بیگم کو۔ یہ جو آج کی سوسائٹی کا ایک ناسور ہے نا کہ لڑکا ادھر آئے گا، اس سے بھی بڑے مسئلے اٹھتے ہیں۔ یا لڑکی شادی تو کرے گی لیکن لڑکی پاکستان میں نہیں رہے گی۔ ہم بڑوں کو، ماؤں کو، باپوں کو یہ سوچ بدلنی پڑے گی، ورنہ اس طرح گھر ٹوٹتے رہیں گے جیسے ٹوٹ رہے ہیں۔ 50-50 کا ریشو تو آ گیا اب اس سوسائٹی میں، آپ خود جانتے ہیں کتنے گھر، اور اس میں 80% وجہ یہی ہے، ادھر اور ادھر کی شادیاں۔ تو سوچ کو بدلیے، دل کو کھلا کیجیے، بچیوں کا مزاج ایسا بنائیں کہ ان کو پاکستان رہنا پڑے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہاں جو مزے ہیں وہ ادھر تو نہیں ہیں۔ اور لڑکوں کو بھی بتائیے کہ اگر ان کو ادھر نہیں آنا پڑ رہا یا آ رہے ہیں یا ادھر، یہ ویزوں کے لیے شادیاں نہیں ہوتی، یہ شادیاں گھر بنانے کے لیے ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بھی امت کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ خیر وہی ہوا جس نے ہونا تھا، 10 سال پورے کیے موسیٰ نے اور ختم۔ جب موسیٰ نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل عیال کو لے کر تور کی طرف چل پڑے تو ایک آگ نظر آئی۔ انہوں نے اپنے آگ گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے کر آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی لے آؤں جس سے تم تاپ سکو۔ وہاں پہنچے تو وادی کے دائیں کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا کہ موسیٰ میں ہی اللہ ہوں سارے جہان کا مالک، اور حکم دیا گیا کہ پھینک دو جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ پھینک دو اپنی لاٹھی کو۔ جوں ہی موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگ گیا اور انہوں نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا، موسیٰ پلٹ آؤ اور خوف نہ کرو، تم بالکل محفوظ ہو، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال دو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لے۔ آج بھی کہتے ہیں کہ جب بہت خوف ہو نا تو یہ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھنا چاہیے۔ اسے آپ کہتے ہیں کہ لیفٹ سائڈ پہ دل ہوتا ہے نا، تو ہاتھ رکھیں تو یہ چیز ثابت ہے کہ اس سے دل تھم جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے کبھی کوئی بوجھ پڑے دل پہ، یا آپ کو تکلیف ہو رہی ہے دل کی، یا کوئی خوف والی غم والی خبر سنیں، تو دل پہ ہاتھ رکھیں، اس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صدمے سے بچائے گا۔ فرمائے، فزانی کا برہانان من ربک، یہ آپ کے رب کی طرف سے دو نشانیاں ہیں فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے آقا، میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ مجھے مار ڈالے۔ کیا پتہ چلا، جو ہی نیکی کا سفر شروع ہوتا ہے بندے کو اپنے پچھلے گناہ یاد آتے۔ موسیٰ کو 10 سال میں بھی اپنا وہ قتل نہیں بھولا۔ اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دیجئے تاکہ میری تائید کریں، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھ کو جھٹلائیں گے۔ فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو ایسی سلطنت بخشیں گے جو کہ وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے، یعنی آپ کو روب دے دیں گے، فرعونیوں کے دل میں آپ کا روب آ جائے گا، ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروکاروں کا ہوگا۔ کتنا یقین تھا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی اس بات پہ، اور چل پڑے۔ تو شیئرنگ تھے موسیٰ، کہتے ہیں شیئرنگ از کیئرنگ، کیئرنگ از شیئرنگ۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دل کھول کر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے والا بنائے۔ ہم تو بعض بار دین کے معاملے میں اور ہی سٹنجی ہو جاتے ہیں، اور ہی زیادہ دکھی ہونے لگتے ہیں کہ نہیں دوسروں کو یہ دولت نہ مل جائے جو ہمیں مل گئی، اور ہماری بڑائی ہو جائے اور ہمارے ساتھ معاملہ ہو جائے۔ بہرحال جب پھر موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا، یہ کچھ نہیں مگر بناوٹی جادو، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں۔ وقال موسیٰ ربی عالم بمن جاء بالہدی من عندہ، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے۔ حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اور فرعون نے کہا، اہل دربار، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی خدا کو نہیں جانتا۔ اس کو پڑھتے ہی مجھے پچھلی سورت کی آیت سورہ فرقان کی یاد آ گئی، کیا فرائی تمن اتخذ الہہ ہوا، کہتے ہیں میرے سوا ہے کوئی خدا. آج بھی کچھ لوگوں کو ایسے ہی لگتا ہے، کہتے ہیں میرے جیسا کون ہے، کوئی حمزہ ہو تو سامنے آئے. اور ساتھ ہی کہا ہامان، یہ اس کا وزیر تھا، ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے کونچی عمارت تو بنوا، شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں. اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں. آخر کر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا، اور فرعون پھر ڈوب جائے گا. پھر کیا ہوا کہ اور سمندر میں پھینک دیا. اب دیکھ لو ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا، ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیشوا بنا کر پیش کیا. کیا پتا چلا کہ ہر لیڈر جنت کی طرف نہیں بلاتا، بلکہ کچھ فرعون کی طرح جہنم کی طرف بلاتے ہیں. تو سوچ کے چلو کدھر چلتے ہو، اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے. ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے. پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر اور ہدایت اور رحمت بنا کر، شاید کہ لوگ سبق حاصل کریں. اس کو ہائی لائٹ کریں. کیوں کتاب نازل کی؟ تاکہ چومیں، چاٹے، تعویذ بنائیں، قسمیں کھائیں، بیٹیوں کی شادیوں پہ اس کو سر پہ رکھیں، دیواروں پہ اس کے خوبصورت نسخے لگائیں؟ نہیں، تاکہ وہ سبق حاصل کریں. یہ ہے قرآن کا مقصد نزول. اللہ تعالی ہمیں اسی پہ عمل والا بنا دے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت نہیں تھے مغربی گوشے میں موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ آپ شاہدین میں شامل تھے. کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کو اپنے سے پہلے کے واقعات نہیں پتا تھے، جب تک کہ آپ کو وحی کے ذریعے بتائے نہ گئے، بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت سارا زمانہ گزر گیا. تم اہل مدین کے بیچ میں بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیتیں سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت آیتیں بھیجنے والے ہم ہیں، اور تم تور کے میدان میں بھی نہ تھے. دیکھیے تکرار ہے، ایک جملہ بول دوں اگر آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ اس سے مراد ہے کہ اللہ کے نبی حاضر ناظر نہیں تھے. مدین میں تھے تو مصر میں نہیں تھے، مشرق میں تھے تو مغرب میں نہیں تھے. بالکل ایسے ہی جیسے اللہ کے نبی مکہ میں جب تھے 13 سال تو مدینہ میں تو نہیں تھے، مدینہ میں گئے تو مکہ میں نہیں تھے، جب غزوات کے لیے نکلتے تھے تو ابن مکتوم کو پیچھے کیوں چھوڑتے تھے کہ آپ وہاں نہیں تھے. تو یہ ایک بیکار قسم کی بحث آج مسلمانوں نے گھڑ لی جو اسلام کے عقائد سے بالکل میچ نہیں کرتی. کب اور کب موجود نہ تھے؟ جب ہم نے موسیٰ کو پہلی بار پکارا. مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ آپ کو یہ معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ آپ ان لوگوں کو وارن کریں یا ان لوگوں کو آگاہ کریں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، اور شاید کہ وہ ہوش میں آ جائیں. اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم یہ نہ کہہ دو. کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ پچھلے قصے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجت تمام کرنے کے لیے سنا رہے ہیں. کہ اس لیے بھی کیسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں اے پروردگار، کیوں نہ تو نے ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے. یعنی اللہ کے نبی اگر نہ آتے تو مکہ والوں نے بڑا شور مچانا تھا کہ اللہ تو نے ہمیں کوئی دیا ہی نہیں ہدایت کی طرف بلانے والا، مگر جب آئے تو کیا ہوا اگلی آیتوں میں دیکھے گا. مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیا گیا تھا. انہوں نے کہا دونوں جادو ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اور کہا انا بکلن کافرون، اور ہم سب کو نہیں مانتے، یعنی ہم ان سب کا انکار کرتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو اگر تم سچے ہو، میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا. اب اگر وہ تمہارا مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو، ہائی لائٹ کیجئے گا، دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں. آج بھی کتاب اس کو ہی نہیں سمجھ آتی جو خواہشوں کا پیروکار ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا گیا، اور اس شخص سے بڑھ کر اور کون شخص گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہش کی پیروی کرے. 3 سیکنڈ ذرا غور کیجئے گا. ہدن اور ہوا، دو مذہب ساتھ ساتھ چلتے ہیں کسی معاشرے میں. کچھ لوگ ہدن کی پیروی کرتے ہیں گائیڈنس کی، اور کچھ ہوا کی، خواہشوں کی، لسٹ کی. اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا، اور نصیحت کی بات پے در پے ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہو جائیں. اللہ آج کی امت کو بھی غفلتوں سے بیدار کر، آج بھی یہ کتاب ہی غفلتوں سے نکالے گی. جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، سارے جھٹلانے والے نہیں ہوتے، اور جب ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ واقعی حق ہے اور ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہم تو پہلے سے مسلم ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دو بار دیا جائے گا. جو لوگ پہلے سے کرسچن یا جیوز ہوتے ہیں پھر مسلم ہو جائیں تو ان کو ہر عمل کا دگنا اجر ہے. مثلا آپ نے بھی ایک روزہ رکھا، اس نے بھی رکھا، تو ان کو دو روزوں کا اجر ہوگا. تو یہ بات بھی دوسروں کو بتائی جا سکتی ہے موٹیویشن کے لیے کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ دوسروں سے زیادہ اجر دے گا. اسی طرح یاد رکھیے جو پہلے جہالت اور گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے، اب قرآن ان کو بدل رہا ہے، اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ ان کو اس سے بھی زیادہ اجر دے، کیونکہ یہ بھی تو ایک قسم کی جہالت ہی ہوتی ہے، چھوڑنی ہوتی ہے. لیکن یہ کب ملے گی؟ بما صبروا ویدرون بالحسنۃ السیئۃ، ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی. بی فارم، اصل قیمت ثابت قدمی کی. آپ نوٹ کر لیں، آپ ایک چیز لائیں گھر میں دو دن استعمال کریں ٹوٹ گئے، سٹینڈ لے کر آئے ٹوٹ گیا، برش لے کر آئے ٹوٹ گیا، دوبارہ خریدیں گے؟ وہ ریکمینڈ کریں گے؟ میری آپ کی اللہ کے ہاں جو ویلیو ہے نا وہ ثابت قدمی کی وجہ سے. ہم ہاؤ ڈیوریبل وی آر، ہم کتنے اسٹرانگ ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ فریجل، رو پڑے، آنسو آ گئے، بات بری لگ گئی، ٹوٹ گئے، اچھی نہیں لگی، مشکل ہو گئی، میاں نے کچھ کہہ دیا، رو پڑے. نہیں، سب برداشت کر کے وہ جس کو کہتے ہیں نا رف اینڈ ٹف بنے. اگر آپ نے اللہ کے بندہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے آنسو پونچھ لیا کریں، اور سینسٹیو لوگ بہت زیادہ کام نہیں کرتے دین کا، وہ اپنی ذات کے بت میں جو بڑے میں تو ان کو اللہ کی بات تو اتنی سمجھ نہیں آئے گی نا. وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، لوگ آپ سے برا کریں آپ اچھا کیجیے، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور جب انہوں نے بہودہ بات سنی تو یہ کہہ کر اسے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار نہیں کرتے. کیا پتہ چلا غلط محفلوں کا حصہ نہیں بنتے. اے نبی، تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے. اور آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو کتنی طلب تھی. اگر آپ کے دل میں کچھ لوگوں کی ہدایت کی تڑپ ہے نا بی بی، اور وہ ابھی تک اس طرف منہ نہیں کرتے، آپ اس کو 100 سے ضرب دے لیں کم از کم. اللہ کے نبی کو اس سے بھی زیادہ تڑپ تھی لوگوں کی، کتنا دکھتے ہوں گے لیکن کچھ نہیں کر سکے. تو بعض لوگوں کو دعائیں بھی نہیں بلاتی، بعض لوگوں کو آہیں بھی نہیں بلاتی، میسیجز کا تو بات دور کی بات ہے. تو کیا کریں پھر؟ اللہ پہ ڈال دیں. مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں، آپ جیسے. اللہ تعالیٰ آپ کو جمع کے رکھے. وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کریں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے. آج بھی لوگوں کو یہی مسئلہ ہے، بیٹی نے حجاب شروع کر دیا، رشتہ نہیں ہوگا. میاں نے حرام چیز بزنس سے نکال دی تو کاروبار نہیں چلے گا. بیٹے نے داڑھی رکھ لی تو کوئی اچھی لڑکی ملے گی نہیں. بیٹی کے پاس بڑی سی ڈگری نہ ہوئی تو اچھا رشتہ نہیں آئے گا. اس جملے پہ 10 جملے لکھ لیں آپ. آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں ہدایت کی پیروی کی بس بیکار، نہ کام نہ مراد، کچھ نہیں ملے گا ہمیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آر یو سیریس؟ اب مثال دی جا رہی ہے. تم کہتے دنیا میں بہت دوڑ دھوپ کر لو گے تو خوش رہو گے، جا کے دیکھو ذرا دنیا کے کامیابوں کو، کتنے کو خوشحال ہے، کتنی کو وہ بیٹیوں کی قدر کی لوگوں نے جو ڈبل ماسٹرز بھی کر کے گئی ہوئی تھی، روتی دیکھی گئی. پڑھی لکھی لڑکیوں کی بھی نہ قدری لوگ کر دیتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ کیا تعلیم اس بات کی دلیل ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ مثال دے رہے حرم کی. کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا جس کی طرف ہر طرح سے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر؟ ولکن اکثرہم لا یعلمون، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. سمجھے آپ اشارے کو کہ حرم میں کون سی دنیا ہے؟ کبھی آپ اوپر سے ویو دیکھیں نا، ایریل ویو دیکھیں ذرا، خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد بیرن لینڈ، بنجر، تو کیوں لوگ کھینچ رہے ہیں؟ اللہ کرے تم سچے دل سے دین پہ عمل تو کرو، لوگ بھی تمہاری طرف کھینچیں گے. اللہ تمہاری بیٹیوں کی طرف لوگوں کی نظریں ڈال دے گا، توجہ دلائے گا، محبت ڈال دے گا، الف بین قلوبہم کم کی صورت پیدا کرے گا. تو یہ لکھیے. یہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ ہماری پاپولیرٹی کا گراف گر جائے گا اسلام پہ آ کے, یہ شیطان کا دھوکہ ہے. اور نیو کمرز کو شیطان اس چیز میں بہت لاتا ہے, نہیں لیک دیکھ لو نا, پھر عزت نہیں رہے گی, پھر سوسائٹی میں چھوٹے ہو جائیں گے, پھر اب میاں کے ساتھ بھی تو جانا پڑتا ہے نا, پھر وہ کیا کہیں گے, پھر وہ کہیں گے تم آگے نہیں بیٹھ سکتی میرے ساتھ گاڑی میں, تو پیچھے بیٹھ جائیں, اور کھلی سیٹ ہے, سیٹ بیلٹ بھی نہیں باندھنی پڑے گی, لیٹ بھی سکتے ہیں آپ, بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے. ہاں اصل بات یہ ہے کہ اپنی قیمت پہچانے انسان. اب آگے اللہ تعالیٰ مثال دے رہے ہیں, بڑی زبردست آیتیں, اور یہ آیتیں بھی تدبر کی آیتیں ہیں اس صورت کی, کہ جب سوسائٹیاں بتر کا شکار ہوتی ہیں تو کیسے تباہ ہوتی ہیں. وکم اخلقنا من قریت بطرت معیشتہا, اور کتنی ہی بستیاں ہم تباہ کر چکے جن کے لوگ اپنی معیشت پر اترا گئے تھے, یعنی ان کو اپنی ترقی کا بڑا مان تھا. سو دیکھ لو ان کے وہ مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کوئی کم ہی بسا. کدھر ہے آج موجودھوڑو کے لوگ اور ہڑپا کے لوگ, اور کدھر ہیں, کہاں ہیں, کوئی بھی تو وہاں نہ نظر آیا. اور ان کے یہ مسکن پڑے ہوئے جن میں ان کے بعد کوئی بھی نہ بسا, آخر کار ہم ہی وارث ہو کر رہے. کہاں گئی دنیا کی ترقیاں اور کہاں گئی وہ ساری باتیں. آپ دیکھیے کہ بتر کیا ہوتا ہے, اپنی حیثیت سے بڑھ کر خرچ کرنا, شو آف کلچر, قرضے لے کر عیش کرنا. آج پیدا ہوتا ہر بچہ مقروض ہوتا ہے, آپ کو پتا, اتنا پیسہ دینا ہوتا ہے حکومت کا اس کو, سڑکوں پہ آگے کروڑ پتی بتر کی وجہ سے. اور آج ہماری ایک ایک شادی بتر کا اظہار ہے, پوری زندگی بتر بن گئی, کھاتے بھی بتر کے لیے, پہنتے بھی بتر کے لیے. اب تو گھر کھانے کو سجاتے زیادہ ہیں ٹیسٹ کی بجائے, دکھاتے زیادہ ہیں کھانے کی بجائے, کیونکہ فیس بک پہ تصویر بھی تو ڈال دی ہے کہ آج یہ کھایا تھا, تم دیکھ کے ترسو. اور ہو سکتا ہے آپ نے وہ تصویر تب بھیجی, ابھی ان کا روزہ بھی نہیں کھولا اور آج کچھ ہے ہی نہیں ان کے گھر میں, خوش ہوں گے. دوسروں کو جلانا خوشی کی بات ہے, ستانا خوشی کی بات ہے. تو بتر سے بندہ بچے, اللہ نے نعمتیں دی, کھائیے پیئے پہنی اوڑی, خوش رہے, دوسروں کے لیے کیئرنگ نہ ہو زیادہ اس بات میں کہ وہ آپ کو ضرور دیکھیں. اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جن کو ہماری آیات سناتا, اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے بھی نہ تھے جب تک کہ ان کے اہل رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے. کیا پتا چلا, جب سریغن بتر ہوتا ہے پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے. تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے. چند چیزیں اپنی سوچیں, تصور میں لائیں, کیا کچھ دیا آپ کو مجھے, سب فار ٹائم بینگ ہے, ٹیمپریری, جسٹ فار یوز. آپ ہوٹل میں جاتے ہیں نا تو وہ آپ کو چیزیں دیتے ہیں تاکہ ساتھ لے آئیں, ہمارے جیسے لوگ تو لے آتے ہیں, ہم تو ہر سے ایک عورت زمزم لے کر آئی اور اللہ معاف کرے اتنے گلاسوں کا ڈھیر ساتھ, جو وہاں انہوں نے اورنج وہ جو ہوتے ہیں نا تھرمس کے ہوتے ہیں کولر, تو ساتھ انہوں نے بےچاروں نے گلاس بھی رکھے ہوتے ہیں استعمال کے لیے. اما جی یہ ہے کہ ساڑھے ملک نہیں ملتے, پتے بڑے مہنگے ہیں اور وہ رستے میں ٹوٹ جانے, ہم ٹھوستے ہیں. بعض لوگ ہوٹل میں کھانا کھانے جائیں گے, بچے پہلے جاتے سارے ٹیبلوں کے ٹیشو پیپر اٹھا لیں گے, ہوٹل میں آئیں جی پیسے دے رہے ہیں, کوئی مزاق, نمک دانیاں مرچے نمک کیچپ کی بوتلیں ڈبیاں ڈالو, یہ ہمارے لیے. اور وہ جو جہاز والوں کے برتن ہم لاتے ہیں, ایک اما جی کہتی میں تو ڈنر پورا کرنا, اللہ ہمیں معاف کرے, یہ صرف فار یوز ہے, قبر میں تو کچھ بھی نہیں ساتھ جائے گا, یہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے, اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے. کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے, بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اسے پانے والا ہو, کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش ہونے والا ہو. سوچئے یہ دونوں مختلف قسم کے لوگ ہیں نا, آپ اور میں اگر عقل سے کام لیں تو اس دنیا سے بس گزارا کافی ہے. اور بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جبکہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں, کدھر گئی وہ دنیا اور دنیا کے ساز و سامان, کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے. یہ کال ان پر چسپاں ہوگا وہ کہیں گے ہمارے رب بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم گمراہ ہوئے. ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے، یعنی ہم ان کے عمل سے بیزار ہیں، یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے. پھر ان سے کہا جائے گا پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو. پھر وہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے، کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے. کیا ہاتھ میں آئے گا؟ خالی ہاتھ. دوسروں پہ نظریں لگانے والوں کو کچھ بھی نہیں ملتا. آپ دیکھیے کہ باقی رہنے والی چیز مٹی ہے نا، وہ بہتر ہے چھننے والے سونے سے. آرٹیفیشل چیز آپ کے پاس رہے، سونا چور لے جائے، کون سا بہتر ہے؟ جو آپ کے پاس رہے. تو پاس کیا رہنا ہے؟ باقی رہنے والی چیز. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس دنیا کی چیزوں سے نکال کر اور ہمارے دل سے ان چیزوں کو نکال دے. اور فراموش نہ کریں وہ لوگ یہ دن، اور فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جبکہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا. اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوجے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے ہی پوچھ سکیں گے. البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا، اللہ ہمیں توبہ والا بنا دے اور نیک عمل کیے، وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہوگا. تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، وہ خود ہی اپنے بندوں کے لیے اور خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں. اللہ پاک ہے اور بہت بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے میں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں. اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، فرما روائی اسی کی ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اللہ ہمیں زندگی میں لوٹا دے. آپ دیکھیں اپنی مرضی سے کہیں جائیں تو آرام سے جاتے ہیں یا کوئی ہمیں کھینچ کر لے کر جائے؟ خود جائیں تو آسانی سے جاتے ہیں نا. آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کریں ہم اس دنیا سے، تو جب موت آئے گی کہیں گے چل اللہ جدھر سب چیزیں ادھر ہم بھی چلتے ہیں. لیکن جب دل ادھر پڑا ہوگا نا تو موت بڑی سخت ہوگی. آگے پڑھیں گے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، کھینچ کھینچ کے فرشتے روح نکالتے ہیں اس بندے کی جو دنیا میں کھویا ہوتا ہے. اور ایمان والا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، آرام سے پیار سے نکل جاتی ہے روح. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے ہجرت کر لو اس سے پہلے کہ تمہیں بلایا جائے. کبھی کسی کو اوور نائٹ نوٹس پہ ملک چھوڑنا پڑے تو کیا ہوگا؟ کیا اس شخص کی طرح جس نے ایک مہینہ پہلے سے تیاری کر کے اپنا سامان سارا دوسری جگہ بھیجا اور پھر گیا؟ سب جانتے ہیں ان مثالوں کو، لیکن پتہ نہیں کیوں آخرت کے لیے ہمارا دل نہیں کھلتا. اے نبی ان سے کہو کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات تاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اور آپ سب کے اور میرے لیے دسمبر کی راتیں، گھبراہٹ بھی ہونے لگتی ہے نا کبھی اندھیرے سے. سورج نکلتا ہے؟ نہیں نکلتا. لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا اگر اللہ تمہارے اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن تاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو؟ کیا تم کو سوچتا نہیں؟ آج کل ہی دیکھ لیں کیا ٹائم ہوتا ہے. میرا اکثر دل کرتا ہے میں کسی کو دکھاؤں کبھی کوئی مانے ہی نہ. آپ کو پتا ہے جب تراویح کے لیے جاتے ہیں، یا میں باہر والوں کو بتا رہی ہوں، یہاں والوں کو تو پتا ہی ہے، میں بار بار گھڑی دیکھتی ہوں کہ کیا میری گھڑی ٹھیک ہے یا باہر کا وقت ٹھیک ہے. یعنی کتنا کو مل گجا ہوتا ہے. میں نے کئی دفعہ آزما کے دیکھا کہ اگر کچھ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. یعنی سورج ڈھلنے کا وقت اثر قضا ہو رہی ہو اور مغرب کا وقت قریب ہو، جتنی کو روشنی ہے نا اتنی رات 12 بجے ہوتی ہے جب ہم تراویح کے لیے جاتے ہیں. جب واپس آتے اس وقت بادل نہ ہو تو وہاں بھی تب بھی ہے. اور ادھر فجر پڑی، گھڑی بار بار آپ دیکھتے ہیں کہ 3:15 اور باہر دیکھے تو اتنا بڑا سورج، ایسے لگتا ہے کم از کم 8 بجے میں ہے نا. یہ کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. یہ اللہ سبحان تعالیٰ میرے آپ کے لیے سارے راستے کھولتے ہیں سوچنے کے، غور و فکر کے. تو ایک سچا مومن جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ پر نظریں لگا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو غور و فکر کرنے والا بنا دے. تو آج ذرا غور کریں گے اس آیت پہ، نمبر نوٹ کر لیں. رات کو کھڑکی میں کھڑے ہو کے آپ نے پوچھنا ہے اللہ اپنے آپ سے کہ اگر اس وقت کوئی رات لانا چاہے تو لا سکتا ہے، اور دن کو آنے سے روک سکے تو روک سکتا ہے. کیا تم سنتے نہیں ہو؟ یعنی پھر اتنی بڑی تبدیلیاں لانے والا تمہارے دکھوں کو کیوں نہیں بدل سکتا اور تمہاری خوشیوں کو کیوں نہیں قائم رکھ سکتا، سب کچھ کر سکتا ہے. ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا اگر اللہ قیامت تک تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے تم پر ہمیشہ کے لیے دن تاری کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، کیا تم کو سوچتا نہیں؟ یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو تاکہ تم شکر گزار بنو. اللہ ہمیں شکر گزار بنا دے. یاد رکھیں وہ دن، وہ لوگ یاد رکھیں یہ لوگ وہ دن جبکہ وہ ان کو پکارے گا پھر پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے گواہ نکال لائیں گے، پھر کہیں گے کہ لاؤ اب اپنی دلیل. اس وقت ان کو معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف سے ہے، اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے. بڑی بڑی باتیں کرتے تھے نا، سب ختم. اب یہاں آپ کو ایک ملین ایرین بلکہ بلین ایرین شخص کا قصہ سنایا جا رہا ہے. قارون اس کا نام تھا، موسیٰ کے دور میں ہے بنی اسرائیل سے تھا، بڑا دولت مند تھا، لیکن اپنی دولت کا ڈسپلے بہت کرتا تھا، شو آف کرتا تھا. جہاں موسیٰ علیہ السلام پڑھانے بیٹھتے یہ وہاں سے گزرتا تاکہ لوگوں کی توجہ بدلے. تو آپ کو واقعے سے خود بھی سمجھ آئے گا کہ کیا ہوا اس کے آگے. یہ ایک واقعہ ہے، قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ اس کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی. آج کتنی چابیاں ہوتی ہیں؟ چند بٹن، نمبر 1 2 3، خزانے کی چابی کھل گئی. یعنی تب تو چابیاں جو تھی اتنی تھی کہ اونٹوں پہ آتی تھی، آج کل تو چابیوں کا بھی کوئی وزن نہیں رہا. ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا لا تفرخ، پھول نہ جا، یعنی شو نہ مار، بڑا نہ بن، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو مال اللہ نے تجھے دیا اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر اور دنیا میں بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا. یہ کون سا فساد ہے؟ ڈسپلے کلچر، شو آف، دکھانا، سجانے کی فکر زیادہ ہے کھانے سے. اور جو کچھ آج کل ہوتا ہے اسی کو دیکھ لیجئے، تو یہ بھی ایک کسی بھی قوم کی تباہی کی بات ہوتی ہے کہ اس کے اندر اس طرح کا ظاہری ڈھانچہ بن جائے کہ صرف دکھانے پہ باتیں ہوں. آپ کو تو ہماری شادیوں میں کئی رسمیں صرف دکھاوے کے لیے کی جاتی ہے. یہ جو بد لے کر جاتے ہیں منوٹونوں، کون کھاتا ہے؟ چوہارے کون کھاتا ہے؟ کوئی کھائے تو بڑی بات ہے. لڈو کون کھاتا ہے؟ اس سے تو چاکلیٹ بانٹ دے بچے تو خوش ہو جائیں. ہاں لیکن ہم کریں گے. یہ سوا من مٹھائی جائے گی دلہن کے ساتھ، اب وہ ساس بیچاری بیٹھی صبح اٹھ کے سب کو بانٹے. باہر گاؤں میں تو بانٹ دیں گے، ادھر کس کو بانٹیں گے؟ مشکل ہوگی نا، لیکن کرنا ضرور ہے کیونکہ اس کے بعد شادی نہیں ہو سکتی. اور ایک اس کی اور غلط سوچ، تو اس نے کہا یہ سب کچھ مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا جو مجھ کو حاصل ہے. یہ ہے آج کے دور کا غرغرہ، علم کی وجہ سے دولت ملتی ہے، علم کی وجہ سے جاب ملتی ہے. تو اپنی طرف لائے. اس کے برعکس یاد کیجئے سلیمان علیہ السلام بار بار کیا کہتے تھے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. تو سیکولر نالج اس طرح کے سوچیں لے آتا ہے، پڑھیں گے تو کمائیں گے تو جاب ملے گی، نہیں ہوگا تو نہیں کھا سکتے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے؟ مجرموں سے تو ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے. کیوں؟ پہلے ہی پتا ہے اللہ کو. اب ایک دن کیا اس نے کیا، ذرا یہ پڑھیے گا. فحرج علی قومہ فی زینتہ، ایک روز وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹ میں نکلا. جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہ کچھ ملتا جو قارون کو ملا، جو قارون کو دیا گیا. یہ تو بڑے نصیبے والا ہے. ذرا محاسبہ کریں اپنا، ہم بھی ذرا کسی کو دیکھ کر یہ تو نہیں کہتے، اور جو دکھاوا کرتے ہیں وہ تو ہم دکھا رہے ہوتے ہیں، اور وہ بےچارے دوسرے جو بیٹھے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جو دکھاوا کرتے ہیں اور بری دکھاتے ہیں اور برات آتی ہے اور جو دلہن کے جوڑے اور زیورات اور تھال میں سجا سجا کے دکھاتے ہیں، کتنوں کی نظر لگتی ہے، کتنوں کو حسد ہوتا ہے. آپ کی بیٹی نے پہنے، آپ کیوں اس کو کھڑے ہو کے کرسی پہ کھڑے ہو کے بری دکھاتے ہیں؟ اب بھی دکھاتے ہیں لوگ کے نہیں دکھاتے ہیں، یا نہیں دکھاتے ہوں گے. جی وہ کسی نے کہا نا کہ میں تو اچھا سا شادی میں جوڑا پہننا، کیوں؟ کہتی میں نے بری بھی تو دکھانی ہے، مطلب یہ کہ مجھے بھی تو پھر لوگ دیکھیں گے نا اونچی کرسی پہ کھڑے ہو کے. اور پھر ساتھ دل چاہتا کوئی پوچھے تو صحیح لیا کدھر سے، اور لیا بھی ادھر، بس وہ سستا ہی مل گیا، بس ایک کا ہے. بس زیادہ نہیں, زیادہ مہنگا نہیں آیا, یعنی بس 1 لاکھ کا ملا جوڑا, زیادہ تو نہیں لیا نا. یہ انداز برا ہوتا ہے, یہ سوچ بری ہے جس نے آج امت کو کسی کنارے پہ نہیں رکھا. یقین کریں اس وقت امت مسلمہ بہت اس معاملے میں آگے جا چکی ہے. تو ظاہری چیزوں کو دیکھ کر جو ظاہر پرست ہوتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ہمیں بھی مل جائے, مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہتے ہیں افسوس تمہارے حال پر, اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے, اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو, کون جو اپنی دولت کی نمائش نہیں کرتے. آخر کر ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا, امیجن کریں. پھر اس کو اس کے حامیوں کا گروہ ایسا نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا, اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا. اب وہی لوگ جو کل تک اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے افسوس ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے, اور جسے چاہتا ہے نفع تلا دیتا ہے. کیا پتا چلا کبھی کسی کی دولت یا نعمت یا خوبصورتی دے کر یہ نہ کہیں کہ اللہ مجھے بھی ایسے کر دے. آپ کو کیا پتا کل ہی اللہ اس کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرے تو پھر آپ کے ساتھ بھی وہی ہونے لگے گا. اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا. افسوس ہم کو یاد ہی نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پاتے. اب آخری آیتیں سورت کی جو آپ کو مجھے ایک بڑی پیاری سوچ دیتے ہیں. تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علواً فی الارض ولا فسادا. وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے خاص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے. اپنے آپ سے پوچھتے ہیں ہم بڑائی چاہتے ہیں؟ اور انجام کی بھلائی متقین کے لیے ہے. جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی, اور جو برائی کرے تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے وہ عمل کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے دکھاوے سے بچائے. آخری آیتیں میرے آپ کے لیے بھی توجہ طلب ہیں, جیسا کہ اللہ کے نبی کے لیے اس میں بڑا اہم حکم تھا. سنیے گا. ان الذی فرض علیک القرآن, اے نبی آپ پر یہ قرآن فرض کر دیا گیا. تو آپ پر میرے پر کیا ہے؟ سنت, نفل, فرض ہے. یہ وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے. یعنی اس کتاب کو فرض کے درجے پہ لے لو, تبلیغ کو, ابلاغ کو فرض کے درجے پہ لے لو, میں آپ کو دنیا میں بھی بڑے اعلیٰ مقام دوں گا. ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا اور کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے. تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی. کیا آپ امیدوار تھے اس بات کے؟ کیا آپ نے سوچا تھا دورے قرآن میں آپ کو اتنا کچھ ملے گا؟ نہیں, جب شروع کرتے ہیں قرآن پتہ بھی نہیں ہوتا یہ کچھ ملے گا. اللہ کے نبی کو بھی کہا جا رہا ہے آپ کو تو پتہ بھی نہیں تھا آپ پہ کتاب ہوگی, اور آپ نے میں نے کب سوچا تھا. اور بات تو آتی دوسروں کے بلانے پہ, خود بھی نہیں آتے لیکن جم جاتے ہیں. یہی بات جہاں اللہ سے دعا کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے کام کا بنا لے. یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے تم پر نازل کیا گیا. کرو کیا؟ فلا تکونن ظہیرا للکافرین, بس تم کافروں کے مددگار نہ بنو. اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہوں تو کافر تمہیں اس سے باز رکھے. دعا کریں ہمارے لیے بھی ایسا ہی ہو. کہتے ہیں اب اس آیتوں سے اللہ, ان آیتوں سے کوئی بھی تمہیں دور نہ کر سکے. اپنے رب کی طرف دعوت دو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو, اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو. اس کے سوا کوئی معبود نہیں, ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے. فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. یہ تھی سورت قصص. کتنا کچھ بتا کے چلی گئی ہمیں. اپنی فکر کر لو, اطاعت کرو, بات کو مانو, زندگی کو خوبصورتی سے چلاؤ, دین کے معاملے میں کسی کی بات کو اہمیت نہ دو, اللہ کے راستوں میں نکل پڑو, شادیوں کو آسان کرو. کتنے آرام سے اس میں شادی ہو گئی, حضرت موسیٰ کی شادی بھی ہو گئی, گھر بھی بس گیا, نہ لڑکی کے باپ نے موسیٰ کی ڈگری پوچھی, نہ ویزا پوچھا, نہ پہلا پھیرا, نہ دوسرا پھیرا, نہ مہندی, نہ اپٹن. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان بیکار قسم کی چیزوں سے نکال کر ایک با مقصد قوم بنا دے. یہاں پہ رکیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. کوئی اناؤنسمنٹ تو نہیں؟ تلاوت ہم چلائیں گے ہلکی سی, آپ لوگ جو سن سکیں وہ ضرور سنیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا كثيرا سادة جي اتنا پیارا قرآن اور اتنے پیارے انداز سے پڑھایا, اتنے خوبصورت قصے اور اتنے زیادہ واقعات, لگتا تھا کہ ہماری زندگی کے واقعات بیان ہو رہے ہیں, بے شمار لیسن الحمدللہ رب العالمین. جی آپ لوگوں نے بھی اس سے بہت سارے لیسن لیے ہوں گے, ہے نا, اور کتنے خوبصورت انداز میں اور اینڈ میں خلاصہ بھی ایک دفعہ ہی ہو گیا. جی بہت ہی خوبصورت ہے. چلیے تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ٹائم ہو. آلریڈی آپ نے مسئلہ اتنا ڈیٹیل میں سنا ہوتا ہے, صرف یہ ہوتا ہے کہ وہی بات ہے کہ سم اپ کر لیں. سورہ شعراء جو ہم نے پڑھی, کتنی تین صورتیں پڑھ لی نا, سورہ شعراء کو کمپلیٹ کیا. اس میں کتنے پیارے پیارے قصے. سب سے پہلے کس کا قصہ تھا؟ سب سے پہلے کس کا قصہ تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, رائٹ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اس قصے سے لیسن کیا ملا, کیونکہ ہم صرف لیسن میں بات کریں گے, رائٹ, کیونکہ قصہ ماشاءاللہ آپ نے سن لیا, سازہ نے میرے پیارے انداز میں ایکسپلین کر دیا, ہمارے لیے لیسن کیا نکلا اس میں سے کہ اہل حق جو ہوتا ہے نا, حق پر جو ہوتا ہے ہمیشہ کامیاب ہوگا اور ظالم ہمیشہ ہلاک ہوگا. اللہ نے فرعون کو ہلاک کر دیا, موسیٰ کو تمام چیزوں کے باوجود کامیابی نصیب ہوئی, رائٹ. دوسرا ہم نے قصہ دیکھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, رائٹ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کیا کام کرتے تھے؟ جی حق, ان کے والد بت پرست تھے, ٹھیک ہے نا, بتوں کو, لیکن انہوں نے اپنے والد کو جو توحید کا پیغام دیا نا, اس کی اس پہ اللہ کی صفات پانچ بیان کی نا, وہ بتا دے, کیونکہ ہم نے توحید دیکھنے کے اللہ کی توحید پہ انہوں نے کتنے خوبصورت انداز میں بیان کی. انہوں نے کیا کہا؟ میرا خالق, وہ میرا خالق اور ہادی یعنی رب, پھر وہی میرا رازق ہے, رازق بھی بتایا, پھر تیسرا کہ وہ بیماریوں سے شفا دیتا ہے, چوتھا وہی موت دے گا وہی زندہ کرے گا, پانچواں وہ دنیا اور آخرت میں گناہ معاف کرنے والا ہے. کتنے خوبصورت انداز انہوں نے تبلیغ کی. ان پانچ صفات جو اس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بتائی, اس کے مقابلے میں انہوں نے جو ایمان اور یقین کی نشاندہی کرتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اور جو دعائیں کی, وہ دعائیں کیا کی تھی؟ نمبر ایک, اس کے مقابلے میں دعائیں نہیں تھی نا سر, تو ابراہیم علیہ السلام نے کہ اے اللہ مجھے فہم اور علم عطا فرما. ہماری دعا بھی کیا ہونی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں بھی فہم اور علم عطا فرما, ہم تیری کتاب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, پیاسے کے پیاسے نہ اٹھ جائیں, ہمیں سیراب کر دے, اس بارش نے ہم سب کو سیراب کر دے, کیونکہ یہ فہم اگر دل کے اندر نہ اترا تو پھول اور پتے اور پودے نہیں اگیں گے ایمان کے. یہ نہ ہو بارش بہے اور چٹیلے میدان پہ بہتی ہے تو سب بہا کے لے جاتی ہے اور صاف چٹیلے میدان چھوڑ جاتی ہے, ایسا نہ ہو. اس سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں علم اور فہم عطا فرمائے اور ہمارے سینے میں ہمارے دل میں اتر جائے. اچھا دوسرا انہوں نے دعا کی تھی کہ لوگوں میں میرا اچھا ذکر جاری رکھنا. تیسری انہوں نے دعا کی تھی مجھے جنت میں جگہ عطا فرما. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمارا ذکر بھی ہماری بعد والوں میں اچھا رکھنا, اے اللہ تو ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمانا. پھر انہوں نے ایک اور دعا مانگی تھی کہ میرے والد کو معاف کر دینا, حالانکہ وہ مشرک تھے اور جب اللہ نے منع کیا تو اس وقت منع ہوئے, لیکن ہمارے لیے لیسن ہے کہ ہمیں اپنے پیرنٹس کے لیے بہت دعائیں کرنی ہیں. ہمارے پیرنٹس نے ہمیں کتنی محنت سے پالا نا, اور مسلمان الحمدللہ, اور ہمیں ان کے حق میں کتنی دعائیں کرنی چاہیے. تو یہ ہمارے لیے بڑا سیکھنے کا پوائنٹ ہے, رائٹ. تیسرا قصہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا پڑھا. انہوں نے کتنے سال اپنی قوم کو دعوت دی تھی ایمان کی؟ کتنا عرصہ, کتنا سا دعوت دی تھی انہوں نے؟ 950, 950 سال. اس سے کیا مطلب ملتا ہے؟ اس قصے سے سب کو کیا بات سمجھ آتی ہے؟ ایک بات, چھوٹی چھوٹی بات ہم کر کے آگے جا رہے ہیں. کیا لیسن ہے اس قصے میں کہ ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جسے اللہ چاہے. حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکے تھے, رائٹ, صبر استقامت, بالکل صحیح. لیکن جو نیچر ایک آتا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم فلاں کی اولاد ہیں, فلاں کی اولاد ہیں, یا دو باتیں کہ اولاد کے وسیلے سے کہ ہمارا کوئی نسب بہت اعلیٰ ہے اور ہم تو بخشے بخشائے ہیں. ایک دوسرا قیدا جو جس کی رد ہوتی ہے کہ ہدایت تو نبیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں تھی. اگر ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی تو آپ اپنے بیٹے کو نہ کر دے دیتے, ان کا تھا پیغام پہنچا دینا. تو یہ ہمارے لیے لیسن ہے کہ ہمیں ہدایت پہنچانی ہے پوری کوشش کے ساتھ روز. لیکن یہ کہ کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو اس میں غم زدہ یا اس کے لیے ہوتا نا کہ کنوینس کرنے کی پوزیشن میں نہیں آنا, تو پھر اللہ سے دعا کرنی ہے اس کے لیے, رائٹ. چوتھی بات ہم نے جو دیکھی, چوتھا قصہ کس کا دیکھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا. قصے بڑے خوبصورت ہے, اس لیے میں نے صرف ایک ایک بات پہ اتفاق کیا. حضرت علیہ السلام کے قصے میں وہ لوگ کیا کام کرتے تھے اصل میں, ان کی کیا ایک خاص خصوصیت یا خاص ایک کام تھا جو اللہ نے مینشن کیا قرآن میں؟ یاد ہے, اصل میں بہت سارے قصے پڑے اس لیے سارے گڑبڑ ہو گئے ہوں گے, رائٹ. بلا ضرورت جی بلڈنگ, ماشاء اللہ, بلا ضرورت بڑے بڑے محل تبدیل کرتے تھے, بلا ضرورت, یاد رکھیں. ایک تو نا شام و شوکت دیا اپنے روب دکھانے کے لیے, اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے, اس طرح ویسے نہیں کہ ایک بڑے ان کی اٹھا ٹھیک تھا, لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ بڑے بڑے گھر بناتے تھے بلا ضرورت. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے ان میں وہ فضول خرچی تھی, نمود و نمائش تھی, ہے نا, اور بلا ضرورت کی جو تعمیرات تھی وہ ان کے تکبر کا نتیجہ تھی, وہ تکبر کو ظاہر کرتی تھی, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ چیزیں بل جی شوف. تو ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنا ہے کیونکہ وہ بھی اللہ کے عذاب کی زد میں آ گئے, ٹھیک. پانچواں قصہ حضرت صالح علیہ السلام کا. ان کی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہوا تھا؟ صالح علیہ السلام کی قوم میں خاص خصوصیت کیا تھی؟ بہت مادی وسائل تھے, رزق کی فرمانی تھی, اور انہوں نے اپنے گھر پہاڑوں میں تراش کے بنائے ہوئے تھے. میں سوچتی ہوں کتنے بڑے انجینئر ہوں گے, ہے نا, پہاڑ تراش کے اس کے اندر گھر بنانا. آج بھی ان کی موجود ہے عمارات کچھ دیکھنے والی, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی اتنی محنتوں کا انہوں نے کیا کیا؟ کس وجہ سے اللہ کی محنتوں کی؟ ناشکری کی, اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ بیٹھے. ہر ناشکری قوم کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جو ان کا ہوا. چھٹا قصہ جو تھا وہ تھا حضرت لوط علیہ السلام کا. یہ کس چیز میں تھی؟ جی کس چیز میں ان کا اللہ کی نافرمانی میں حد سے بڑے ہوئے تھے؟ کس چیز؟ جی لواطت, جی ہومو سیکچویلٹی, رائٹ. اور اللہ کو اتنا غصہ تھا کہ میں تو اس غصہ دیکھ کے کانپ جاتی ہوں کہ پہلے تو پوری ان کی بستیوں کو اوپر آسمان پہ لے جا کے دے مارا, نیچے زمین میں پتہ نہیں کتنے سو میٹر نیچے جا کے دس گئی, پھر اس پہ بھی دس نہیں, اوپر سے پھر اللہ نے عذاب اتارا, پھر پتھروں کی بارش کی, پھر نشان رہا پتھروں کی بارش, یعنی کتنے عذاب در عذاب. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. لیکن اس میں عبرت کیا تھی؟ اس میں جو ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے وہ کیا تھا؟ کہ جو ہماری ڈیزائرز ہوتی ہے نا نفسانی خواہشات ڈیزائرز، اس کی تکمیل میں حد سے تجاوز نہیں کرنی، کیونکہ اگر حد سے تجاوز کر بیٹھے تھے نا اپنی خواہشات جی کنٹرول رکھنے، تو اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. پھر اس کے بعد شعیب علیہ السلام کا قصہ تھا 7 نمبر پہ، اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بھی مختلف نعمتیں دی ہوئی تھی نا، ان کے کتنے خوبصورت جنگلات تھے، باغات تھے، میٹھے پانی کے چشمے تھے، تو یہ بھی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئے. اور ان کی نافرمانی کیا تھی؟ ان کی نافرمانی کیا تھی؟ یاد ہے ناپ تول میں کمی. اور ناپ تول کی میں کمی ڈنڈی بنانا مراد ہے، خالی ناپ تول کی کمی نہیں تھی، حقوق العباد کی بھی کمی تھی، اور سمجھانے کے باوجود سمجھ میں نہ آیا ان کے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی، یعنی کہ اس سے جو ہمیں نتیجہ ملتا ہے کہ اللہ حقوق العباد غصب کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینا، کیونکہ یہ حقوق ناپ تول میں کمی بھی کیا تھی، لوگوں کے حقوق مارتے تھے نا، کسی کو کم دیا، کسی سے زیادہ لیا، کسی کا حق مار لیا، ایکچولی اس کو دیکھا جائے تو تمام حقوق آ جاتے ہیں. تو بندوں کے حقوق کو مار لینا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی بات ہے. اس کے بعد ہم نے سورت نمل کو دیکھا، سورت نمل میں کتنا خوبصورت انداز میں جو خاص طور پہ 20 پارے میں اسٹارٹ اپ کیا، کتنا خوبصورت اسٹارٹ اپ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 کوشچن اٹھا دیے کہ بلا کون ہے، امن خلق السماوات، کون ہے رب، اپنی توحید کی نشانیاں دی، توحید کے 5 سوال پوچھ لیے، کیا وہ اللہ ہے جس نے آسمان زمین پیدا کیے، ہیں کیا وہ اللہ ہے جس نے زمین کا باعث بنایا، کیا وہ اللہ ہے جس نے بیماری کے وقت تم پکارتے ہو اسے، یعنی کہ امیجن کریں، اس کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 5 سوال اپنی توحید کے بارے میں کر کے پوچھا. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں عقیدہ توحید کے بعد زندگی کا مسئلہ بتایا کہ ہاں تم اٹھائے جاؤ گے اور ضرور اٹھائے جاؤ گے. اور اسی میں میں نے اور کیا دیکھا تھا، میں نے مارک کیا تھا آپ کے لیے بہت ہی اچھا پوائنٹ تھا کہ دعا مانگنے کا طریقہ ہے، یہاں یہ بڑا خوبصورت مجھے لگا، میں نے اس کو بڑا ہائی لائٹ کر لیا بڑا اونچی اونچی نا، ویسے تو مجھے دعا کا پتا تھا لیکن جو سازہ نے قصہ بتایا وہ بابا جی کا سو امیزنگ اور پاورفل، اور جس میں تھا کہ اب میں جیون متر یکشف السوء، کہ مانگنی کیسے ہے، دعا مانگنی کیسے ہے، اب آپ کو پتا چل گیا کہ دعا کیسے مانگنی ہے، اس بابے کی طرح مانگنی ہے. بڑی بات تھی لیکن بڑی کہنے ہیں نا ہمارے سب کے لیے ایک اثر رکھتی تھی کہ ہم کیسے دعا مانگے، ہم تو رب سے اس طرح تعلق قائم کرتے ہی نہیں ہیں، ہم نا پڑھتے ہیں دعائیں، اس طرح دعائیں مانگتے نہیں ہیں کہ اللہ مجھے دے اور تم نے ہی دینا ہے، میں کس سے مانگوں اگر تم سے نہ مانگوں تو، ٹھیک ہے. اس کے بعد میرا خیال اینڈ پہ چلتے ہیں، چلیں آپ قصص میں دیکھ لیں، جو اس کی تو مجھے نا اس قصے میں سب سے اہم بات جو لگی نا یہ القصص والی جو صورت تھی مجھے، تو وہ قارون کا اور جو انجام تھا اس کے لیے بہت خوفناک بات تھی، ہے کہ نہیں ہے. میں نے مارک تو کچھ اور بھی کیا، ٹائم بہت ہو گیا، لیکن صرف اس میں دیکھ لیں کہ قارون کے واقعے سے ہم نے کیا سیکھا، کہ جو اتنا ترقی کا مان کرتے ہیں وہ کدھر چلے جاتے ہیں. ہمیں جو اللہ نے دیا ہوا کیا ہماری اپنی حکمت سے دیا ہوا ہے، کیونکہ ہماری تدبر کی پوائنٹ ہے، کیا ہمارے پاس جو ہے ہمارے جو علم کی ڈگری ہیں کیا وہ ہماری اپنی ذہانت کا نتیجہ ہے، کیا ہماری محنت سے ہمارے کاروبار چمک رہے ہیں، کیونکہ یقین مانے یہی آتا ہے کسی سے پوچھے تھا میں سیلف میڈ ہوں، میں نے سیلف میڈ کون ہوتا، اور جو پی ایچ ڈی ڈاکٹر بنے ان کا تفخر اور ان کا جو بات کا انداز کیا ہوتا ہے کہ آئی ایم ویری انٹیلیجنٹ اور میں نے بہت الحمد للہ اللہ نے وسائل دیے، اللہ نے آپ کو محنت کی تفریق دی، لیکن دماغ کس نے دیا تھا، یہ انٹلیکٹ کس نے دیا تھا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بانٹ ہے کہ وہ کسی کو کچھ دے کے زماتا ہے اور کسی کو کچھ دے کے. ہم لوگوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں دی ہوئی ہیں، کسی کو کچھ کسی کو کچھ، ہم اپنی چیزوں کو نہیں دیکھتے، دوسری کی طرف چیز دیکھتے یا تو حسرت کرتے ہیں جیسا کہ قارون کو دیکھ کر لوگوں نے کی اور کہا کہ کاش ہم بھی ایسے ہوتے. ہمیں کبھی بھی دنیا دار کو دیکھ کرنا یہ حسرت نہیں کرنی کہ کاش میں ایسا ہوتا، کاش مجھے یہ مل جائے، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کیا آزمائش لگی ہوئی ہے، اگر وہ ہمیں مل جائے تو ہمارے لیے وہ ہمیں دین سے دور کرنے میں کتنی مددگار ہو اور ہمارے لیے وہ کتنی آزمائش بن جائے، اللہ نے جو دیا اس پہ شکر کریں. جو نہیں ہے جو آپ کا دل چاہتا مانگے صحیح, لیکن یہ والی بات ہے کہ فلاں کو دیکھ کے تو فلاں کو دیکھ کے, کیونکہ ہر چیز تو ہمیں اللہ سے مانگنی ہے نا, اپنے رب سے تعلق جوڑنا ہے نا, اور مانگنے کا طریقہ بھی سکھا دیا, اور قناعت بھی رکھنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اچھی چیزیں ساری دی ہیں تو قناعت کہ اللہ مجھے آخرت میں بہت زیادہ دینا. دنیا ہی لے لے کے کیا کریں گے, چھوڑ کے چلے جائیں گے, اور وارث کون ہے؟ اللہ. اللہ کہتا میں ہی وارث ہوں. تو ان سارے قصوں سے اتنی پیاری باتیں اور اتنی زیادہ باتیں ہیں کہ بندہ میرے کسی پوائنٹ اگر آپ نے لکھے ہوئے تو الحمدللہ, اور بے شمار باتیں ہمارے عمل کے لیے اور ہماری زندگی میں روز مرہ زندگی میں ہم ان پہ عمل کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو جنت کا وارث بنا سکتے ہیں. اور یہ ہماری عبرت کے لیے ہیں. یہ قصے کیوں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں؟ کہانیوں کے لیے؟ نو. اللہ تعالیٰ کہتے افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ افلا تدبرون, کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں عقل رکھنے والوں میں, تدبر کرنے والوں میں, سننے والوں میں, دیکھنے والوں میں شامل کرے, اور ہمیں ان تمام باتوں سے اپنے لیے سبق اخذ کرنے والا اور عمل کرنے والا بنائے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرا کثیرا. انشاءاللہ کل پھر نئے پارے کے ساتھ ملیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے والا بنائے. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. انشاءاللہ سسٹر کل پھر ہم نئے پارے کے ساتھ ملیں گے اگر اللہ نے زندگی دی تو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.